بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لمعرفتك وتقواك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ سب عافیت میں؟ انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے رہیں، ایمان کے بہترین درجے پر رہیں، اور اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے، یہاں رہیں، خوش رہیں، کسی کے ساتھ راست رہیں. الحمدللہ، جی اللہ کا احسان ہے، ہم سب خیر عافیت سے ہیں، اور سب کے لیے دعا کیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ اپنے سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحيا. اب بتائیے کہ کیسے ہیں آپ کی کلاس، کیا ہوم ورک کیا، کیا نیا کام کیا، کیا پروڈکٹیوٹی کی، اور کون سی اچھی بات شیئر کی، جلدی سے لکھیے. میں آپ کی شیئر کروں گی اچھی سی بات، پہلے آپ کی طرح خاموش نہیں ہونا، بالکل ٹائم بہت کم ہے اور ہمیں فوراً آگے چلنا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور بہت ساری تیاریاں کرنی ہے بھی آگے رمضان کے لیے، اور بہت کچھ کرنا ہے بھی. جلدی سے لکھیں، ایک ایک ورڈ میں لکھیں. جی، کیا سیکھا لاسٹ لیسن سے آپ نے؟ آپ کی لاسٹ جو آیات تھی، انفیکٹ آپ کی جو سورت الانعام ہے وہ بہت خوبصورت سورا ہے، اور اگر ہم عمل کرنے والے ہیں تو ہمارے لیے بہت ایک دور ہے، اس میں بہت سے بچنے کی بات ہے. انہوں نے لکھا ہے، I forgot to say it on Tuesday but I left a thank you note in my room for whoever will clean it after my check out. الحمدللہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، اچھا میسج آپ نے لکھا ہے، ان کو دیا ہے، اور ویری گڈ. I also left a dawa message in it saying Allah guide them to the right path and that اچھا. پتا کیا کیا چیزیں چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، یہ ہمیں ایک ایک اسٹیپ آگے لے کر جاتے ہیں، لیکن سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہماری سوچ کیسے. اپنا روم اگر نکلیں آپ، شاید اپنی جہاں آئے ہیں وہاں کی بات کر رہے ہیں, تو اینی وے جہاں سے آپ جہاں بھی جائیں, اگر ٹریولنگ میں ہیں یا آگے پیچھے ہیں, تو اپنے آپ کو عمل کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے دوسروں کو دکھانے کا موقع ملتا ہے. اور یہ کہ دعویٰ اس سلسلے میں ایسے ہے کہ اپنے پاس جیسے ڈپینڈ کرتا ہے اب آپ کیسے کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے بولے یا آپ کو جو سروس دے رہے ہیں ان کے ساتھ آپ جب آپ نکلنے لگے, تو عموماً کیا ہوتا ہے نا کہ لوگ ٹپس دیتے ہیں اور ہم بھی ٹپس دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹپس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ قرآن رکھیں, انگلش کے اپنی گاڑیوں میں رکھیں, ضرور رکھیں, چاہے وہ کاپی ہو آپ کے پاس یا چاہے دعوت کی نیوز سے. اور اس میں یہ ہے کہ ٹپس کے ساتھ آپ وہ آفر کر سکتے ہیں کہ آپ اگر انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ اس کو پڑھ لیجیے, دس از اباؤٹ اسلام اور ایک دو باتیں کہتی, تو آپ ان کو اگر وہ موسٹلی پیپل انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں اور آج کل بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں, تو آپ اس کو ان کو فوراً وہ ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی ٹپس تھے, کیونکہ آپ ٹپس بھی دے رہے ہیں ان کو ایز منی, رائٹ, اس وقت وہ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ دوسرے ہاتھ میں منی ہوتی ہے, ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے, کوئی بھی انکار نہیں کرتا. خاص طور پر جو سروس اویلیبل کرتے ہیں, جو یہ کام کام والے لوگ ہوتے ہیں اور جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, وہ اگر اس وقت پیسوں کی خاطر ہی قرآن لیتے ہیں, لیکن لے لیتے ہیں اور ہماری طرح نہیں ہوتے وہ کہ جو لے کر رکھتے سائٹ پر وہ ضرور پڑھتے ہیں دیری اور فوراً سے پڑھتے ہیں, تو لے کر رکھ دیتے ہیں نا, بھول جاتے ہیں اس کے بعد. لیکن ان لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ آئی مین کہ بگ کوالٹی یہ ہے کہ یہ لوگ پڑھتے ہیں. اور ایکچولی ہمارے ساتھ ہوا ایسا, کیونکہ جس جگہ پر ہم تھے تو ہم لوگ گئے وہاں پر, انہوں نے جہاں پر گاڑی پارک کی تو انہوں نے میری گاڑی میں کافی سارے پڑے ہوئے تھے قرآن. تو جب مجھے کسی کام سے واپس آنا تھا اور وہ کافی دور گاڑی تھی, گراج بھی کافی دور تھا, تو وہ جو ساتھ ان کا ملازم تھا یا سم ہاؤ جو بھی ہیلپر تھا, وہ ہمارے ساتھ گیا نیچے تک اور اس نے بےچارے نے گاڑی کھول کے دی تھا کہ آپ اپنا کام کریں, جو بھی آپ کو کام ہے, تو پھر میں آپ کو ساتھ واپس آپ کی ہیلپ کر دوں گا لانے میں. تو پھر ہم لوگ گئے اس کے ساتھ اور جب ٹرنک کھولا تو مجھے اپنا کام کرنا تھا کر کے, تو الحمد للہ گاڑی میں قرآن سے تو وہاں سے ایک نکالا, تو اس کو پھر ہم نے آفر کیا, تو الحمد للہ ہی واز ریئلی ہیپی, اور اسے ایک دو سوال کیے, اس کو جواب نکال دیا اور پھر ہو گیا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف تھوڑا سا ہم یہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں لے یا نہ لے, ہم اگلے کا سوچتے ہیں نا, لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل کھولنے والے اور اللہ تعالیٰ ہی راستے اٹھانے والے, تو وہ پھر مشکل نہیں رہتی ہے, ٹھیک ہے. آلویز اگر آپ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے اب آگے بڑھنا ہے, مجھے دعویٰ کرنے والوں میں شامل ہونا ہے, چاہے میں کسی طریقے سے, چاہے آپ تھینک یو کارڈ اپنے پاس رکھ لیں, ٹھیک ہے, اس پیسے لکھ سکیں اور وہ اپنے پاس رکھیں. یہاں پر بہت فیشن ہے Have a nice day, take care, thank you so much, smile day, business. آپ اپنے پاس یہ کارڈ ہر وقت اپنے پرس میں رکھتے, جب کوئی کام آپ کا ڈن ہو, باہر یہ کام ہو, ٹیچر ہو, لائبریریز ہو, ڈینٹل ہو, آپ کے بینک ہو, اسکول ہو, بس ڈرائیور ہو, بچوں کے کہیں بھی ہو, اب آپ آگے بچوں کی چھٹیاں آنے والی ہیں تو آپ لوگ اب سب لوگ ٹیچرس کو دیتے گفٹ دیتے بائی دا اینڈ آف دا ایئر, اب ہم آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم رمضان دعوی پیک دے دیں گے ان کو, ٹھیک ہے, ان کو چھوٹا سا نوٹ لکھ کر, تو یہ اس طرح کے ان کو اس پیک سے آپ کا خاموش دعویٰ ہوگا. جی بالکل, چلیے اپنی اٹینڈنس کے لیے ریڈی رہیے اور پہلے لبیک سجا دیجیے اور انشاءاللہ پھر باقی بات ہم آگے کریں گے. شروع کرتے ہیں عطیبہ اعجاز, حاجہ آصف, عبیر یعقوب, فریحہ اقبال, قرۃ العین اقبال, مجھت اقبال, شراط اقوین, عالیہ اشرف, امسل حسین, قدیم, سمیرا جیوا, فیروزہ ثناءاللہ, ماریہ عمر, مریم دیدی, نادیہ ناز, فاطمہ غملہ, فطیر, سبین عابد, حسین عمران, صالحہ بیگم, آپ سب اپنی اٹینڈنس لگائیے اور کسی کا نام اگر غلط ہے تو آپ صحیح لکھ لیجیے اور اگر نہیں ہے تو بھی لگا دیجیے. چلیے یہ بتائیے کہ ہمارے ساتھ حاجرہ ہے آج آئے شیئرنگ کے لیے. الحمدللہ, چلیے آپ مائک پر آئیے انشاءاللہ اور میں مائک پر لے سکتی ہوں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کے میرے فیوریٹ آیا ہے سورہ الانعام کی آیا نمبر 3. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور وہی ہے معبود پر حق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور تمہارے پوشیدہ اور تمہارے ظاہر احوال کو جانتا ہے اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. یہ آج میں نے اس لیے اپنی فیوریٹ آیا چوز کری ہے کہ الحمدللہ ہم سب کو اللہ سے محبت ہے نا, تو جیسے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے, تو اللہ یعنی اللہ خود عرش پر ہے جس طرح اس کے شان کے لائق ہے, لیکن اپنے عمل کے لحاظ سے اس کے عمل اور خبر سے کوئی چیز باہر نہیں ہے نا. تو ہم الحمدللہ تو ہم بہت سب مالا مال ہیں اس بات سے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اس چیز سے باخبر ہے, اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو ایک خوشگوار احساس مجھے نا اس سے ہوتا ہے کہ اس طرح ہم ہر اس کام سے بچے رہتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا ہوتا, جس سے اللہ نے منع کیا نا الحمدللہ. تو مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا نا کہ ایک بچے کو میں نے دیکھا تو وہ فوراً سے اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا, تو وہ کہنے لگا کہ مجھے نا بیڈ تھنکنگ آ گئی تھی. مجھے اتنا اچھا کہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے بچوں میں یہی چیز آج ہم خود میں اور اپنے بچوں میں ڈالیں نا تو کہ اللہ دیکھ رہا, تو جو ہمارا جو ہم لوگ احساس کرتے ہیں اور جو ہم لوگ فیل کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں ہیں اور اس ملک میں ہیں اور یہ ہے وہ ہے, تو جب ہم اپنے آپ میں یہ کہیں گے صرف زبانی کلامی نہیں اپنے آپ میں ایسا احساس ڈالیں گے یقینی طور پہ, تو ہم خود اپنے بچوں پر بچپن ہی سے اسی بات پہ کام کریں نا, تو پھر کیا ہوگا کہ ہم میں یہ احساس پختہ ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا اور آخرت میں بھی اور دنیا میں دونوں میں اچھا نکلے گا نا. اور کرنے کا کیا ہے کہ اسی احساس کو ہر وقت اگر ہم لوگ ساتھ رکھیں گے تو بہت سے ہماری بہت اچھی کرادگی ہوگی اور ہمارے ہر معاملے میں نا انصاف ہوگا, تو اور جو ہمیں نا تقوی کے قریب لے کے جائے گا. تو جب کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچن میں کام کرتے ہوئے یا گھر میں کام کرتے ہوئے ایسے مطلب ہم لوگ کچھ سوچ رہے ہیں اسی سوچ کو لے کر کے جاتے, تو اس وقت ہماری نا زبان ذکر سے خالی ہوتی ہے, تو ایک دم سے سوچ آتی ہے ہمیں کہ ذکر کرنا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم ذکر کریں گے تو اس کا ریوارڈ بھی ملے گا, جو بہت اچھا احساس ہوتا ہے اس وقت. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ احساس مجھے بہت خوش کرتا رہتا ہے کہ ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اس طرح ہم بہت سارے ایسے کاموں سے بچے رہتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے, جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکی. تو یہ تھی آج کی میری فیوریٹ آیا جو ہمیں تقویٰ کے بہت قریب لے کے جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ اور ماشاء اللہ قوت اللہ بلّہ بہت ہی خوبصورت آئے تھے اور یہ بالکل یہ چیزیں ساتھ پیدا کرتی ہیں انسان کو, چاہے اللہ صلی اللہ علیہ عرش پر ہے اور اللہ کے عرش پر ہونا لیکن ہر وقت ہمارے ساتھ ہونا اور ہمیں یہ محسوس ہونا کہ اللہ تعالیٰ اتنے بلندی پر ہے لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ہے, اتنی سارے احساس ہے نا انسان کو کام کرواتا بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں. اور کافی حدیث سے ہمیں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ یہ بات ماننا ہے کہ اللہ اوپر ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مقتضی ہے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اور اللہ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, اور وہ کون سی چار چیزیں؟ ایک عرش ہے, ایک قلم ہے, آدم ہے اور جنت عدن ہے. اتنی خوبصورت ہے یہ عرش کی تفصیل کہ پھر تمام باقی مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جاؤ تو وہ ہوگی, اور چیزیں کہ یاد رکھیے کہ اللہ کے عرش کی مقدار کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اگر ہم اس چیز کو احساس کے ساتھ سوچے نا کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں نا, اس چیز کو سوچا کیجیے کہ زمین پر انسان کا سجدہ ہوتا ہے اور انتہائی عاجزی کے اس لیول پر جا کر, لیکن دوسری طرف عرش پر ہے, بہت اونچا عرش, بہت. اور اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو انسان محسوس کرے تو فیلنگ آتی ہے آپ کے جسم میں, دوسرا ہوتی ہے. ایک تو ہے نا کہ ذہن میں آتا ہے کرسی ہے, لیکن کرسی از سمتھنگ ایلس, کیونکہ وہ موزن کا زمین ہے. لیکن کرسی اور عرش دونوں الگ الگ ہیں بالکل. اور اس لیے یہ کہ جنت الفردوس کی چھت سے بھی اوپر ہے عرش. اور اس میں بخاری کی روایت ہے کہ جب کبھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو, کیوں کہ وہ جنت کا درمیانی حصہ ہے اور بلند ترین ہے, اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی محروم. یہ آیت اتنی خوبصورت ہے کہ آج کا ان شاء اللہ ہماری ہمارا گول ہے کہ ہم اس کو مانگیں گے, اللہ کا خوف رکھیں گے, استغفراللہ, اور جو بھی کام ہم کریں گے اس کے لیے سوچ کر اللہ کی عظمت اور بلندی کا. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں, اور اللہ نے ہمارے لیے بہت سارا کچھ دنیا میں ہمیں دیا بھی تاکہ ہم اس کے عرش کا ہونے کا تصور سوچ کر, اللہ کی عظمت اور بڑائی کو سوچ کر, تو ہم یہ اتنا ہی اس کی بڑائی کو تصور کر کام اتنے ہی آسان طریقے سے کریں. آپ دیکھیں کہ فوراً ہی جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا جڑا ہوا نہیں ہوا, لیکن جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے چمٹا ہوا ہے نا, کہ ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 حجاب ہے. اور صحیح حدیث میں ہے کہ ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں, اللہ تعالیٰ موسیٰ کو قریب کرتے ہیں یہاں تک کہ موسیٰ اور اللہ کے درمیان ایک پردہ رہ گیا. یہ میں آپ کو حدیث کا وہ مفہوم بتا رہی ہوں. جب اس جگہ کو دیکھا اور لوہے محفوظ کے لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز سنی تو کہا کہ اے میرے رب, مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور وسعت کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے. اور حاملین عرش کتنے, آج کتنے, اور حشر میں کتنے ہوں گے, چار, اور قیامت والے دن کتنے ہوں گے, آٹھ ہوں گے. اور ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے, اندازہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اجازت دی گئی ہے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں, اور اس کی کانوں کی لو سے, کانوں کی لو کون سی ہوتی ہے, یعنی کندھے تک کا فاصلہ, کس کا فاصلہ, فرشتے کا. ہاں جی بالکل, اس کی کانوں کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت ہے. اتنا بڑا ہمت ہوتا ہے ایک فرشتہ. تو چلیے انشاءاللہ باقی بات اس کی اور بھی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے, انشاءاللہ میں آپ کو پھر بتاؤں گی. فی الحال ہمارے پاس اگلی آپ کی خلاصہ قرآن ہے, آپ لوگ بالکل ریڈی رہیے اور اپنے مجھ سے کھول کر رکھیے خلاصہ قرآن میں سورۃ الانعام اور آیت نمبر 3 سے 73 آپ سب ریڈی ہیں بالکل. چلیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ کو
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ہم ساتویں پارے کا تیسرا رب دیکھیں گے, سورۃ الانعام آیت نمبر 38 سے 38 سے. دو آیات پچھلے روپ میں ہو چکی ہیں, ہم انشاءاللہ 38 سے دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم, اور ہم نے زمین پر کوئی بھی رینگنے والا جو پیدا کیا اور نہ ہی کوئی پرندہ ایسا مگر وہ بھی تمہاری ہی قسم کی قومیں ہیں. یعنی کہ زمین میں چلنے والے جتنے بھی پرندے یا مخلوقات ہیں سب تمہاری طرح کی قسمیں ہیں، نہیں ہم نے کتاب میں کوئی کمی کی، ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس آیت میں پرندوں اور دوسرے مخلوقات کی بات ہوئی، تو فرق صرف اتنا ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور جانوروں کی بھی شریعت بنائی ہے۔ جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت ہمیں کتابوں میں لکھی ہوئی اور وحی کے ذریعے سے ملتی ہے، جبکہ ان پرندوں اور جانوروں کی شریعت ان کی فطرت میں گندی ہوئی ہے۔ جیسے بکری کی شریعت میں گوشت حرام ہے، آپ دیکھیں گے کہ بکری بھوکی مر جائے گی لیکن کبھی گوشت نہیں کھائے گی۔ اسی طرح شیر کی شریعت میں سبزی حرام ہے، تو شیر بھوکا مر جائے گا لیکن سبزی نہیں کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی کسی قسم کی کمی نہیں کرتا۔ اس کے بعد اگر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہوگی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا، اور وہ اس بکری کو سینگ مارے گی جس نے اس کو مارا تھا، اور اس کے بعد دونوں مٹی ہو جائیں گے۔ اس منظر کو دیکھ کر کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج میرے ساتھ بھی ایسا ہو کہ جو دنیا میں میں نے خرابیاں کی تھی اس کے بدلے میں آج مجھے بدلہ دے کر مار دیا جائے۔ تو اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں کوئی برڈ ہوتی اور مرتی اور اس کے بعد بھولی بسری ہوتی، لیکن انسان کو اس کے حساب نے مارا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح انسانوں کا حساب ہونا ہے، اگر پرندوں کا اس طرح سے حساب ہونا ہوتا تو تمہیں دنیا میں کوئی موٹا تازہ جانور نہ دکھتا۔ یہ تو انسان ہے نا، سارے حساب کتاب کے فکر کے باوجود بھی خود کو کھلائے پھرتا ہے کہ مجھ سے کس نے حساب لینا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا وہ گونگے اور بہرے ہیں اور اندھیروں میں ہیں۔ میں یہ شاہ اللہ یدلل ہوں، جسے اللہ ہی چاہے وہ اس کو بھٹکا دے، اور جسے وہ چاہے اس کو صراط مستقیم پہ کر دے۔ یعنی انسانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کی اتنی قدرتیں ہونے کے باوجود، نعمتوں کو پانے کے باوجود گونگے بہرے بن کر دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، کیا دیکھا تم نے اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، یا آ جائے اچانک تمہارے پاس قیامت، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، نہیں تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارو گے، بلکہ بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے، پھر وہ دور کرتا ہے جو تم پکارتے ہو اس سے اس کی طرف اگر وہ چاہے، اور تم بھول جاتے ہو جو تم شرک کرتے ہو۔ اکرمہ بن ابی جہل کا نام ایسی آیات پہ فوراً آنے لگتا ہے کہ جب مشرکین مکہ اپنے رواج کے مطابق چھوٹی چھوٹی چیزیں تو اپنے بتوں سے مانگتے، لیکن دریاؤں اور سمندروں میں جب کسی بڑے طوفان میں پھنس جاتے تو اللہ کو پکارتے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد دوبارہ شرک کرتے۔ انسانوں کی یہی عادت ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے واقعات انسان کے لیے ایمان کی دلیل بنتے ہیں، جیسا کہ اکرمہ بن ابی جہل کے ایمان کا ذریعہ ایسی آیتیں بنی۔ ہم سب کو بھی اپنی توحید کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہمارا معاملہ ان سے بھی برا تو نہیں۔ ہم چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگ لیں، اور کوئی بڑی مشکل پڑے تو کہتے ہیں جی فلاں بابا جی کے پاس جا کے مانگیں گے۔ وہ بڑی اللہ سے مانگتے تھے، چھوٹی بتوں سے مانگتے تھے۔ ہم چھوٹی اللہ سے مانگے بڑی بڑی بتوں سے مانگنے لگتے ہیں، تو اس پہ بھی غور کی ضرورت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا کئی امتوں کو آپ سے پہلے، بس ہم نے پکڑا ان کو باسائی و درائی، تکلیفوں اور بیماریوں کے ساتھ، کیوں لعلہم یتضرعون۔ یہ لفظ ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے، ہم پہ بیماریاں کیوں آتی ہیں، ہم پہ فقر اور تکلیف کی پریشانیاں کیوں آتی ہیں، ہم پہ اولاد اور مال کے غم کیوں آتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر عاجزی آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توڑنا چاہتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی کمی ہے، ہم اپنے آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں۔ لیکن لوگوں کا عموماً حال کیا ہوتا ہے، فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، پھر کیوں نہیں جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب تو انہوں نے عاجزی کی، اور لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، اور شیطان نے خوبصورت کر کے دکھا دی ان کے کام جو وہ کرتے تھے۔ یعنی نرمی آنے کی بجائے مشکلات میں اور اکڑ گئے، جیسے لکڑی کے اوپر پانی پڑتا ہے نا تو وہ اور پھول جاتی ہے، اسی طرح منافق کے اوپر جب آزمائشوں کی بارش پڑتی ہے تو وہ اور پھولتا ہے، اور اللہ سے دور ہو کے ناشکری کی باتیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا؟ اگلی دو آیات ہے اس کے ساتھ لکھ لیجئے، عذاب استدراج۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو لمحہ لمحہ پکڑتا ہے، کیسے؟ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر دروازے کھول دیے نعمتوں کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے اس چیز کے ساتھ جو ان کو دیا گیا، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ مایوس ہو گئے۔ پھر کاٹ دی گئی جڑ ظالم قوم کی، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ان دو آیات میں عذاب کی جو قسطوں کا تذکرہ ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. جب لوگ بہت زیادہ نافرمان ہوتے ہیں تو عذاب کی پہلی قسط ان پر نعمتوں کے عام ہونے کی صورت میں آتی ہے. شہرت, دولت, مال, اولاد, گھر بار, ہر چیز پھیلتا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ ان سے خوش ہے تبھی تو ان کو دے رہا ہے, حالانکہ وہ عذاب کی ایک قسم ہوتی ہے. پھر اس میں وہ خوب مست ہو جاتے ہیں, اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرف سے پکڑ لیتا ہے اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کسی کو تم نافرمانیوں کے باوجود دنیا کے مال و دولت سے سرخرو ہوتا دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے. کہ استدراج کیا ہے؟ کا درجہ درجہ پکڑنا, تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے, ٹریپ کر کے پکڑتا ہے. تو لہٰذا کسی انسان کو اگر نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں عزت دولت مال میں دیکھیں تو کبھی رشک نہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے اس کو اگلے لمحے کیسے پکڑ لینا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خواہش کرتے ہوئے, اس کی تمنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس جیسا کر لے. پھر اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں, قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم, کیا تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ تمہاری سماعت کو پکڑ لے, یعنی تمہیں بہرا کر دے, اور تمہاری بصارت اچک لے, اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ, کون سا الہ ہے اس کے سوا جو تمہارے پاس یہ چیزیں لے آئے. دیکھو کس طرح ہم بیان کرتے آئے, ثم ہم یصدفون, پھر بھی وہ اس سے ہٹ کے رہتے ہیں, پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی, ہوش نہیں آتی. قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ, کہہ دیجئے کہ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا, نہیں ہلاک کی جائے گی مگر ظالم قوم. آتے ہیں نا عذاب, پکڑ دی ہوتی, ایک دم سوتے میں بندہ سو جاتا ہے. ایسی ایسی بیماریاں, ایسی ایسی تکلیفیں, ایسے ایسے حالات پلٹا کھاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور نہیں ہم نے بھیجا رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور آگاہ کرنے والے بنا کر, بس جو کہ ایمان لائے اصلاح کرے, بس اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اور اس کے برعکس جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان قریب ان کو چھوئے گا برا عذاب, اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. کتنا زبردست انداز ہے. آپ سورۃ النام اور خاص طور پہ آگے جا کے سورۃ الاعراف میں اللہ کے عذابوں اور اس کی دھمکیوں کو بہت کھلم کھلا دیکھیں گے. کس طرح اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے کہ لوگوں فکر کرو, ہوش کرو, کسی لمحے کچھ ہوگا. آپ دیکھیں جس زمین پر ہم چل پھر رہے ہیں, پتلا سا کرسٹ ہے اوپر, یہ صرف چند فٹ نیچے آپ کھدائی کریں تو نیچے آگ کے الاؤ بھڑک رہے ہیں, سانپ اور بچھو ہیں. ایک ہلکا سا دھماکہ ان ساری چیزوں کو زمین کے اوپر لا سکتا ہے. لیکن انسان کتنی مستی کرتا ہے, کتنی اکڑ کے ساتھ اس دنیا میں جیتا ہے. اس کو عقل نہیں آتی کہ میرا رب مجھے ان ساری چیزوں پہ پکڑ سکتا ہے. اللہ کے نبی جب ہدایت کی طرف بلاتے تو نت نئے معجزے مانگتے, کبھی یہ دکھاؤ کبھی وہ دکھاؤ, تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب سکھا رہے ہیں. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, ان سے کہہ دو میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اور نہ ہی میں غیب کو جاننے والا ہوں, اور نہ ہی میں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. پھر کیا ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے, بس یہ ہے میرا مقام. کہہ دیجئے نہیں برابر اندھے اور دیکھنے والے, افلا تتفکرون, کیا غور نہیں کرتے. یعنی علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں کبھی برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. کریں کیا؟ وانذر به الذین یخافون ان یبشروا الی ربہم, اور ڈرائیے اس کے ذریعے, بھی کے نیچے ہی کی ضمیر لکھ لیجئے قرآن پاک, یعنی اس قرآن, اس اللہ کے پیغام, اس وحی الہی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. کیا پتہ چلا کہ اس قرآن سے ڈر اس کو ہی لگے گا جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا اندیشہ ہے. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع, نہیں ہے ان کا اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی. اور ڈرائیں کیوں؟ لعلہم یتقون, شاید بچ جائیں, شاید ان کو خوف آ جائے. کچھ لوگ خواہش کرتے تھے کہ ہم آپ کے پاس تب آئیں گے جب آپ کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے غریب لوگ چلے جائیں. کہا نہیں, ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ, اور نہ ہانکی ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کے چہرے کی رضا پانے کے لیے. آپ کے ذمہ ان کا کوئی حساب نہیں, اور نہ ان کا حساب آپ کے ذمہ ہے کچھ بھی. اگر آپ ان کو وہاں سے ہانک دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی چند بگڑے ہوئوں کو بلانے کے لیے مخلصین کو پیچھے نہ کیجیے. ایک سچا دائی دین یہ طلب رکھتا ہے کہ چلو کوئی آئے صحیح, کسی بھی طرح آئے, لیکن کہا نہیں, جس کو نہیں آنا وہ ویسے بھی نہیں آئے گا. آپ ان کے مطالبے جتنے مانیں گے یا آپ کے سامنے اتنے ہی مطالبے رکھیں گے. تو لہٰذا جو آتا ہے خلوص سے اس کو لے لیجئے اور جو نہیں آتا اس کو اللہ کے حوالے کر دیں. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اسی طرح ہم نے ازمایا بعض کو بعض کے ذریعے تاکہ یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے بیچ میں سے, یعنی یہ ہے بلال اور حباب اور یہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ کہتا ہے جی بالکل یہ چنے ہوئے ہیں. علیہ اللہ بعلم بالشاکرین, کہ اللہ نہیں جانتا قدر دانوں کو, یعنی جو دن رات اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کے کام کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں جانے گا. لوگ ان کو چاہے غریب فقیر مسکین کہیں لیکن اللہ کی نظروں میں وہ بہت قیمتی ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اور جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ہماری آیتوں پہ, تو آپ کہہ دیجئے سلام ہو تم پر, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, رب نے اپنے نفس پر رحمت لکھ لی, اور انہ من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعده واصلح, ہاں اور جس نے تم میں سے برائی کی جہالت اور نادانی کی وجہ سے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور اب اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس کو بخشنے والا مہربان ہے. یہ ہے اسلام کا مزاج. گناہگار سارے درد بوجھ گناہوں کی پٹارے سر پہ رکھے ہوئے لوگ آئے تو آپ ان کو ویلکم کیجئے. کتب علی نفسی رحمہ, کبھی نہ ڈرائیں, کسی کو نہ ڈرائیں. ایک سسٹر کہنے لگی میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں, تو میں نے کہا رکاوٹ کیا, کہتی میں پڑھی بھی نہیں ہوں. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا, کہتی نہیں میں ایک جگہ کلاس ہو رہی تھی میں گئی تھی, تو میں نے کہا میں نے بھی کورس میں حصہ لینا, کہیں گے نہیں نہیں یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے تم نہیں کر سکتی. تو میں وہاں سے واپس آ گئی. مجھے اتنا حیرت ہوئی, میں نے کہا کس طریقے سے غیر سمجھی کے ساتھ لوگ لوگوں کو دور کر دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں میں آپ کو پڑھاتی ہوں, آپ تیار تو ہوں پڑھنے کے لیے. یہ دنیا کا پڑھا لکھا ہونا یہ علم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا, نہ اسے کوئی بہت فائدہ ہوتا اگر انسان کے دل میں تکبر ہو. تو کبھی بھی نئے آنے والوں کو ڈسکریج نہ کیجیے, ایسے ان کو سینے سے لگائیے کہ جیسے کوئی خون کے رشتے ہیں آپ کے. ان کو بلائیے کیونکہ آنے والا بڑے لرزتے ہوئے قدموں سے آتا ہے, اندیشے ہوتے ہیں, اجنبیت لگتی ہے, اس کو خوف آتا ہے, اس کے لیے وہ ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک سچے دائی دین کا سینہ بالکل کھلا ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہم نے بیان کر دی آیتیں اور تاکہ بیان کریں راستہ مجرموں کا, یعنی مجرموں کو ان کے راستے بتا دیے گئے. جو برے کام کرتے ہوئے مرے گا وہ پکڑا جائے گا, جس نے توبہ کر لی اس کے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. کل انی نحیت و نعبد الذین تدعون من دون اللہ, یہاں ان آیات میں وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جس میں مکہ والوں نے اب یہ پیشکش شروع کر دی تھی کہ چلو ایک سال تم ہمارے بتوں کو پوچھ لو, ایک سال ہم تمہارے پوچھ لیں گے. سمجھوتے بازی پہ آ چکے تھے, کبھی معجزے مانگتے کبھی سمجھوتے کرتے, تو اللہ نے سکھایا نہیں. ان کو کہہ دیجئے میں منع کیا گیا ہوں اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, اور کہہ دیجئے نہیں میں پیروی کرتا تمہاری خواہشوں کی, اور اگر میں نے ایسا کیا تو اس وقت میں تو ہدایت والوں میں نہیں رہوں گا. بھئی اتنا کانفیڈینس کیسے آپ کو کہ آپ ہماری کو سنتے ہی نہیں, اس لیے کہ کل انی علی بینۃ من ربی, کیونکہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پہ ہوں. یہ ہے سچا کانفیڈینس. قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو یہ اعتماد آ جاتا ہے, آپ کہتے نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں, جو میں نے پڑھا وہ ٹھیک پڑھا, میرے اندر بہت سالڈ نالج ہے. پھر رکاوٹیں آئیں تکلیفیں آئیں لوگ راستے سے نہیں ہٹتے. اور وہ کذب تم بھی, تم نے اس کو جھٹلا دیا تمہارا نصیب. مائندی ماتستاجلون بھی, میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی میں جاتے ہو, مراد ہے عذاب یا مجھ سے. حکم تو صرف اللہ کا ہے, وہ بیان کرتا ہے حق اور وہ ہے بہترین بیان کرنے والا. کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون بھی, اگر میرے پاس وہ سب ہوتا بھی جس کی تم جلدی کرتے ہو, تو لقضی الامر بینی وبینکم, میں اللہ کی طرح اتنا صبر تھوڑی کر پاتا کہ تمہاری نافرمانی اور خرمستیوں کے باوجود تمہیں مہلت دیتا, کب کی دنیا ختم کی ہوتی. یہاں بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ زیادہ رحمان ہے. ہم کسی کو غلط کام کرتا دیکھ کر فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں, یہ نہیں سوجے گا مار دو ان کو ختم کر دو, لیکن اللہ لوگوں کو صدیوں کی صدیوں مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تحمل ہے کہ اس دنیا میں گناہوں کے باوجود بھی لوگ جی رہے ہیں. کہا اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تمہیں عذاب دینا تو میں کب کا دے چکا ہوتا. واللہ عالم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو زیادہ جانتا ہے. اللہ کی صفات بیان ہوئی. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں کوئی نہیں جانتا ان کو اس کے سوا, اور وہ جانتا ہے جو بر اور باہر میں ہے, اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. یہ آج جو ہے یہ آٹم میں بڑی یاد آتی ہے, جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے قدموں کے نیچے سینکڑوں پتے ہوتے ہیں, بعض جگہ تو زمین چھپی ہوتی ہے اتنے پتے ہوتے ہیں. تو میں وہاں کھڑے ہو کے سوچتی ہوں کہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, اللہ تجھے ایک ایک پتے کا پتا. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, زمین کے اندھیروں میں ایک دانہ بھی گرا اللہ کو اس کا بھی پتا ہے. ولا رطب ولا یابس، خشک ہے یا گیلا، یعنی اس دانے سے اب کوئی کومپل پھوٹ رہی ہے یا وہ بالکل بانچ ہو گیا، الا فی کتاب مبین، وہ بیان کی بھی کھلی لوح محفوظ میں موجود ہے. اور کتنی بڑی ذات ہے، تم اس کی قدر نہیں کرتے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ ذات ہے جو تم کو رات کو فوت کر دیتی ہے، اور وہ جانتی ہے جو تم دن کو کماتے ہو، پھر وہ تم کو اٹھائے گا اس میں، پھر پوری کر دی جائے گی اجل مسمى، ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم خبریں دیے جاؤ گے اس کی جو تم عمل کرتے تھے. دل بند ہونا چاہیے اللہ کی صفات کو سن کر، اوپرے دل سے سنیں گے نا تو اوپر سے گزر جائیں گی. مزید اللہ کی باتیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، پورا غلبہ رکھتا ہے، کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا، کوئی پر نہیں مار سکتا اس کے آگے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، پھر وہ ذرا کمی نہیں کرتے. موت کا وقت آتا ہے، پیار سے آئیں یا غصے سے آئیں، فرشتے آ کے جان نکال کے لے جاتے ہیں، اور اس جان کا کیا کیا جاتا ہے، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ، پھر پیش کیا جاتا ہے، پھیرا جاتا ہے اس کو اللہ کی طرف جو مولا حق ہے. الا له الحکم، خوب جان لو حکم اسی کا چلتا ہے، وہو اسر الحاسبین، وہ جلد حساب لینے لگا. آج ہماری آنکھیں بند ہو تو ہم اللہ کو اسر الحاسبین کی صورت میں دیکھیں گے. اور حقیقت ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ دن رات ہمارا حساب لے رہا ہے، ہمیں پتہ لگے کہ نہ لگے، ہم مانے کہ نہ مانے، لیکن اللہ کی ذات دن رات ہمارا حساب لے رہی ہے. اس کے حساب سے ڈرنا. اور اس کی صفات، کل میں ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے کون تم کو نجات دے گا خشکی اور تری کی اندھیروں میں. تم اس کو پکارتے ہو تضرعاً و خفیہ، کبھی عاجزی کے ساتھ کبھی خفیہ خفیہ، کہتے کیا، لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہتے ہو اگر یہ ہمیں اس سے آج نجات دے دے تو ہم تو شکر کریں گے. یعنی جب کسی مشکل میں انسان پڑتا ہے کہتا ہے بس اللہ اس سے نکال دے پھر بڑی اچھی ہو جاؤں گی. پھر جب مشکل ڈلتی ہے تو حال کیا ہوتا ہے، ہر ایک جانتا ہے. قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دو اللہ ہی تم کو اس سے نجات دے گا، ومن کل کرب، اور ہر کرب ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو. کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیجے، یا تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہ گروہ بنا دے، فرقوں میں بانٹ دے، اور چکھا دے تم کو باز کی لڑائی باز کے ذریعے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ تین دعائیں مانگی کہ اللہ میری پوری قوم نہ ماری جائے اوپر سے نیچے سے. کہا ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے کہا کہ اللہ میری امت فرقوں میں نہ بٹے، کہا یہ نہیں ہوگا. اور آج دیکھ لیجیے امت مسلمہ کتنے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کہہ دیجئے کہ دیکھو کیسے ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور جھٹلایا گیا اس کے ذریعے آپ کی قوم نے حالانکہ وہ حق ہے. کہہ دیجئے میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے. کتنا دو ٹوک انداز ہے. ہم تو ان آیات کو ایمان کی حالت میں سنتے ہیں نا، اس کیفیت کو سامنے رکھ کے سنیے کہ جب مکہ والے مانتے نہیں تھے اور اللہ کے نبی کو مسلسل جھٹلایا جا رہا تھا. ایسے وقتوں میں گھر گھر میں اسلام کے خلاف باتیں ہوتی، کبھی اذان کا مذاق اڑاتے، کبھی نبی کا مذاق اڑاتے. تو اگلی آیات میں پھر ادب سکھایا جا رہا کہ جہاں خلاف شرع کام ہو رہے ہوں تو اس کے معاملے میں تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، بس جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو بحثیں کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، فارد انہم، بس منہ پھیر لیجئے ان سے. کب تک؟ یعنی کہ ان کو چھوڑ دیں، ان سے منہ پھیرنا کب تک؟ حتی یخوض فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ اس بات میں بحثیں کرتے رہے. کتنا پیارا ادب ہے، لوگوں کو نہیں چھوڑنا، اس محفل کو چھوڑنا. جب وہ ختم ہو جائے پھر آپ ان کے دوست بن جائیں، پھر آپ ان کے رشتے دار بن جائیں، پھر ان کے حق پورے کریں. ہاں وَإِمَّيُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلوا دے تجھ کو شیطان تو فلا تقعد بعد الذکرى، تو یاد آنے کے بعد بالکل نہ ان کے ساتھ بیٹھیے، مع القوم الظالمین، جو قوم ظالم ہے. باقی رہ گئی بات جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں اور آپ کے کہنے پہ نہیں رکتے. اور وما للذین یتقون، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو کہ تقوی کرتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی بھی چیز، لیکن ایک نصیحت ہے شاید وہ بچے. یعنی پھر جو لوگ غلط کام کرتے ہیں پھر کرتے رہیں، آپ کو اس کی پکڑ نہیں ہے، پھر بھی آپ نصیحت کرتے رہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ بچ جائیں. وزر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی میں. اور نصیحت کیجیے اس قرآن کے ذریعے، ذکر بھی ہی قرآن ہے، ان تبصل نفس ما کسبت، کہ ہلاکت میں سونپی جائے ہر جان جو اس نے کمایا اس کی وجہ سے، نہیں ہے اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُخْزَى مِنْهَا، اور اگر تم عدل چاہو پورے کا پورا عدل تو نہیں، یعنی عدل کا بدل نہیں لیا جائے گا اس سے، کیا آج ایک کے بدلے میں دوسرا مر جائے، کسی اور کو عذاب ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. اولئک الذین ابصلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہلاکت میں ڈالا گیا ان کے کمائیوں اور ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی کا اور دردناک عذاب ہے اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. کہہ دیجئے کہ ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہیں ہم کو نفع دیتے اور نہ ہمیں ضرر دیتے. وَنُرَدَّ عَلَىٰ آقَابِنَا، اور کیا ہم اپنی ایڑیوں پہ پھر جائیں. بعد اس ہدان اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، یہ ہر اس انسان کا قول ہو سکتا ہے جس کو لوگ واپس اپنے معاشرے میں بلائیں، اپنے رسم و رواج میں بلائیں، کہ اب سب کچھ سن جان بوجھ کے ہدایت کو دیکھنے کے بعد دوبارہ میں اس چیز پہ آ جاؤں، اگر ایسا کیا تو میرا حال کیا ہوگا. بڑی زومانی مثال اگلی، کلز استحوتہ الشیطان فی الارض حیران، اس شخص کی طرح جس کو حیران کر دیا شیطان نے زمین میں، یعنی میں تمہارے کہنے پہ غلط چیزوں پہ آ جاؤں تو میری مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو کسی جنگل میں کھڑا ہے اور اس کو جن چمٹ گئے. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدیٰ اہتدنا، اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہوئے کہتے ہیں ہماری طرف آؤ. قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، کہہ دیجئے کہ ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے. وہ امرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم رب العالمین کے آگے مطیع ہو جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو. اور وہ ھو الذی الیہ تحشرون، وہی ذات ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا، اور وہ سب ہو جائے گا. قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا قول سچ ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس کی بادشاہت ہے جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، غیب اور حاضر کو جاننے والا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ خوب حکمت والا اور خبردار ہے. یہاں پہ ہمارا روح پورا ہوتا ہے موضوع کے اعتبار سے. کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کی تذکیر کرتے ہیں، پھر بھی اگر ہم اس قرآن کو نہ سمجھیں اور صرف اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک رسم کے طور پہ پڑھنے والے بن جائیں تو یہ ہمارا فیصلہ ہے. کیا آپ کو اس طرح سے قرآن سنتے وقت یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ واقعی ایک پڑھی جانے والی کتاب ہے، ایک سمجھی جانے والی کتاب ہے؟ اگر ہم اس درجے پہ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ بتائیے کہ ہم رکیں گے کیسے جن چیزوں سے رکنے کا یہ حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سینوں کو کھول دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ، شکر للہ. چلیے شکر الحمدللہ. جی سم ہاؤ کچھ پرابلم ہو گئی تھی نیٹ کنیکشن میں، لیکن الحمد للہ آواز آپ تک آ رہی ہے. چلیے ٹائم ضائع کیے بغیر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. آگے کچھ منٹس جو ہیں وہ اسی میں نکل گئے ہیں، لیکن جی مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. بہت خوبصورت آج کا روپ تھا، اور جیسے آج سسٹر نے آیا شیئرنگ کی ہے نا، تو اس میں مجھے تو وہی لگ رہی تھی جیسے ہر چیز اسی کے مطابق آج ہمارے پاس روب میں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی، اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم قہار ہونا، اللہ تعالیٰ کا غفار ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی عظمت ہو سکے اس کے بارے میں. ہاں آپ کو کیسا فیل ہوا، کیا فیل ہوا آج کے رخ میں؟ ایڈمن جب ٹائم ہو جائے میرا پورا آپ لوگ پلیز یہاں لکھ دیجیے گا، کیونکہ مجھے اب وقت کا اندازہ نہیں. لیکن جی اب سب اسٹوڈینٹس لکھے ساتھ ساتھ، تو ساتھ ہی ہم اپنے کچھ الفاظ کو دیکھتے ہیں. کچھ باتیں آپ کی رہ گئی تھی سم مستوا علی العرش کے بارے میں، تو وہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. لیکن آپ کچھ لکھیے تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ آپ لوگوں تک آواز آتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہم سب سو رہے ہیں، شاید میں بول رہی ہوں لیکن آپ تک آواز نہیں جا رہی ہے. سیکھے آپ سے عمل کی کیا بات سیکھیے؟ کسی نے آج سے سیکھیے تذکیر کیا اللہ، تذکیر کی اللہ نے ہماری. یاد دہانی ہے نا، ہمارے لیے ریمائنڈرز ہیں. کسی وقت انسان بہت زیادہ تھوڑی سی نیکی کرتا ہے تو انسان اپنے آپ کو تکبر کا شکار سمجھنے لگ پڑتا ہے. اور ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اور علم کم ہونے کے ناطے، بلکہ نہ ہی سمجھیے کہ ہونے کے ناطے، تھوڑا سا کچھ بات سمجھ آتی ہے نا تو انسان سمجھتا ہے کہ جیسے بہت کچھ سمجھ آ گیا. اور ایک دم ریاکاری اور تکبر، یہ دو چیزیں چاہے آپ جتنا بھی کوشش کر لینا، آپ کہتے ہیں کہ بس کچھ ہمارے پیٹ میں کچھ ہونے لگ پڑتا ہے جب تک آپ کسی کو بتائیں نہ. جتنی بھی خاموش نیکی کر لیں آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک بتا دوں، میں صرف ایک سے گزارا کر لوں، تب تک ہمارے پیٹ میں درد ہوتی رہتی ہے جب تک ہم کسی کو بتا نہ. تو صرف کچھ نہ کچھ اللہ کی خاطر، خالص اللہ کی خاطر کیجئے، خاموشی کے ساتھ ایسی نیکی کریں جو صرف اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان ہو. انہوں نے لکھا ہے نعمتوں پر اللہ کی پکڑ نہ ہو کی یاد دہانی. جی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اس دعا کو بہت زیادہ نماز میں مانگا کیجئے، کیونکہ یہ واقعی بڑی تکلیف والی جو ہے نا ہمارے لیے یہ چیز ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا، بلند ہونا، اس کا اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود نہیں ہے، اپنے عرش پر ہیں، لیکن ہم کیا فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. یہ نہیں ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے، اس چیز میں بھی ہے، اس چیز میں بھی ہے، ایسا کہنا غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونا عرش پر ہے، کیسے ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، واللہ عالم. آپ دیکھیے کہ فیل کیجیے کہ ہمارے اوپر آسمان ہے، ایک آسمان ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آسمان ہے، پھر اس کے بعد کتنے آسمان ہیں ہمارے اوپر؟ لکھیے جلدی جلدی. جی، اور ایک آسمان تک کی وسعت کہاں تک ہے؟ آنکھ جاتی ہے اوپر؟ کہیں آپ اس کا سرا ڈھونڈ سکتے؟ نہیں ڈھونڈ سکتے. سات آسمان ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر جنت ہے. جنت کے کتنے درجے ہیں؟ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ سو درجے ہیں جنت کے. جی، جنت کے سو درجے، جزاک اللہ سسٹر آمنہ. اور جنت اور ان سو درجوں کو ذرا گنتے جائیں، اور ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ، اور پھر ایک ایک درجے کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ کتنا فاصلہ ہے ایک ایک درجے کا جنت کے درمیان؟ جی ابھی یہاں پر ہمارے، لیکن میرے سوال کا جواب بتائیے. آسمان اور زمین جتنا، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا ایک ایک کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ زمین اور آسمان کا ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہاں پر کچھ لوگ اتنے بلند ہو گئے درجے کے اعتبار سے، اور وہ اس وقت پتہ چلے گا کہ کون کون وہاں پر ہے. سب سے اوپر والی جنت کون سی ہے؟ سب سے اوپر والی جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس ہے. ٹھیک ہے، جنت الفردوس کے اوپر کیا ہے؟ کوئکلی لکھیے، میرا ٹائم ختم ہو تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے. نہیں، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، جنت الفردوس کے اوپر کیا ہے؟ پانی ہے, ٹھیک ہے, اور پانی کے بعد پھر کیا ہے, پھر کرسی ہے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے. جسٹ فیل اٹ, آپ کا آپ کو فیل کر کے اللہ کی عظمت اس چیز کو محسوس کیجئے تو اندازہ ہوتا ہے. اور اس عرش پہ ہمارا رب موجود ہے, اس کی بلندی کو محسوس کیجئے, ٹھیک ہے. یہاں سے دیکھیے آسمان تک کا فاصلہ, اور پھر تمام درجے جنت کے, سات آسمان, پھر درجے جنت کے, اور اس کے بعد اوپر کتنا, یعنی کہ جنت الفردوس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا عرش, ٹھیک ہے. جب یہ محسوس کریں کہ رب اتنا بلند ہے تو پھر ہر چیز پر وہ غالب ہے, رائٹ, اور اس کا کنٹرول ہر چیز پر ہے, ہر چیز اس کے نیچے تحت ہے, ٹھیک ہے. اور قرآن میں سات جگہ پہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. احادیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. اچھا, آپ نے یہ بتایا تھا کہ حاملین عرش ابھی چار ہیں اور قیامت والے دن آٹھ ہوں گے. حاملین عرش کیا کرتے ہیں؟ جی, حاملین عرش کیا کرتے ہیں؟ دے ہولڈ دا عرش, اسکیل صرف عرش کو ہولڈ کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. الحمدللہ, جی, کیا دعا کرتے ہیں, یاد ہے آپ لوگوں کو دعا؟ چلیے مانگیے, سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک. ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی بہت حلیم اور بردباری سے کام لیتا ہے. کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ, یعنی ہر چیز جانتا ہے, ہر چیز اللہ کو پتا ہے, اس کے علم میں, لیکن اس کے باوجود بھی بہت بردباری اور حلم سے کام لیتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہماری تمام غلطیاں, کوتاہیاں, ہماری تمام وسوسے, اندیشے, ہماری ہر چیز کو وہ جانتا ہے, لیکن پھر بھی برداشت سے کام لے رہا ہے. ہاں, کتنا کتنا شرک ہو رہا ہے, لیکن وہ حلم سے کام لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا چیز سیکھنی ہے؟ صبر سیکھنا ہے اس چیز سے, ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے جس کو کیا کہتے ہیں, جلدی سے لکھیے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, اللہ قوت ہے, لوح محفوظ ہے. جی, اور اس پر کیا لکھا ہوا ہے, اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی کو یاد ہے اس پر کیا لکھا ہوا؟ میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے. تھوڑا سا آپ نے وہ اس پر کیا ہے, یہ دوسری آیت ہے. جی, میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے, یہ بہت خوبصورت دل کو تسلی اس کو دیکھ کر ملتی ہے, ہاں, محسوس کر کے. اور یہ کہ اس کے علاوہ عرش کا سایہ بھی ہے. ابھی ہم نے اس دن سنا تھا نا, کتنے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے, کتنی قسم کے لوگ ہیں, سات قسم کے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی آتا ہے کہ اوپر کیا کیا چیزیں جاتی ہیں, اس کے بھی یہ سورت حدید میں آپ سب نے پڑھا. اچھا, عرش عظیم کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی بھی ہے, کون سی دعا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ, حسبی اللہ لا الہ الا ہو, علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, ٹھیک ہے. اور اگر تکلیف ہو تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, رب العرش, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم, ٹھیک ہے. اچھا, جب کوئی شخص, اوکے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اس کے علاوہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اسے بھی عرش عظیم کا واسطہ دے کر دعا کی جاتی ہے. کون سی دعا ہے؟ سات دفعہ جو پڑھتے ہیں, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, ٹھیک ہے. اور لاسٹ بتائیے کہ عرش عظیم, عرش کے نیچے سے ایک خزانہ بھی ہے, اور وہ کیا خزانہ ہے؟ کیا اس خزانے سے ہمیں کیا کچھ دیا گیا ہے؟ جی, فوراً سے بتائیے, آپ کے آج مشکل الفاظ رہ گئے انشاءاللہ. البقرہ کی دو آیات ہیں, جی, اور اس کے علاوہ دو اور چیزیں, الحمدللہ. دوسری چیز کیا ہے؟ الفاتحہ. اور تیسری کیا چیز ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. توفیق. ٹھیک ہے, یہ توفیق ہے ہمارے پاس جو ہمیں ملی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب بہت قیمتی چیزیں دی. آپ سوچئے کہ عرش کے خزانے ہیں یہ. ٹھیک ہے, یعنی برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی توفیق قوت. اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے, اور وہ یہی ہے کہ اللہ سے توفیق مانگنا. اور اس لیے وہ سجدے میں مانگتے تھے اللہم اعینی علی ذکری کا و شکری کا حسن عبادت. تو اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اور ہر چیز کو اللہ کی عظمت کی بڑائی کو فیل کرتے ہوئے, امید ہے کہ ہم سب اس چیز کو سٹک رہیں گے اور مانگیں گے. اور آخری چیز یہ ہے کہ جو دعائی قنوت آپ پڑھتے ہیں اس میں بھی اسی طرح تبارک ربنا و تعالیت, اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا ہے اس میں. تو اللہ کا تصور آتے ہی ہمارے اندر یہ فیلنگ ہوگی اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے, اور یہ کہ ہم اللہ کا خوف جو ہے وہ دل میں محسوس کرتے ہوئے اور محبت محسوس کرتے ہوئے ان کاموں سے بچیں جو اللہ نے منع کیا, اور وہ کام فوراً سے کریں جو اللہ نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے, دین عمل کرنے والا بنائے, اور ہمارے اعمال اس طرح بنا دے کہ جو اللہ کو پسند آئے. اور انشاءاللہ کچھ الفاظ کو اگلے ویک میں دیکھ لیں گے آپ کے ساتھ, لیکن عمل کریے, جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آئی ایم سو سوری سسٹر آمنہ, تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا. آپ کا تجوید کا سیشن ہے, اگلا لیسن ہے آپ کا مودود کا. آپ لوگ سب ریڈی رہیے اپنے اگلے لیسن کے لیے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. اوکے, ان شاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے مد سنۃ الصغرا کو پڑھا تھا, اس کو میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں, ایک کوئک ریپیٹیشن تاکہ آپ لوگوں کو پھر سے ایک سمجھ میں آ جائے. ہم لوگوں نے پڑھا تھا مد الصلاۃ الصغرا, یہ کہتے ہیں شارٹ مد ان کنٹینیویشن. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی مد جو کہ آپ کنٹینیویشن میں رکھتے ہیں. جب آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ مد ہوتی ہے, اگر آپ اس ورڈ کے اوپر اسٹاپ کر لیتے ہیں تو یہ مد نہیں ہوتی. جیسے تلاوتی یعنی کہیں پر بھی کوئی بھی ورڈ آ رہا ہے یا رونگ, تو آپ جب اس کے اوپر اسٹاپ کر دیں گے تو مد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مد کس کے اوپر ہوتی ہے, بیسیکلی ہا ضمیر کے اوپر ہوتی ہے. اب ہا ضمیر ایک معمہ تھا جسے حل کرنا ضروری تھا کہ وہ ہوتا کیا ہے. تو بیسیکلی دس از ایڈیشنل ہا جو کہ ورڈ کے آخر میں آتا ہے. ایڈیشنل مینس ناٹ بی پارٹ آف دا روٹ لیٹرز, اس ورڈ کے روٹ لیٹرز کا پارٹ نہیں تھا, ایڈیشنل ہا تھا جو کہ آخر میں آ رہا تھا ورڈ کے. اس کے اوپر عموماً بما یا کسرا, بلکہ ہمیشہ بما یا کسرا کے ساتھ یہ آتا ہے. پھر اس میں یہ واحد مذکر غائب کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور اسے کھینچا کب جائے گا, یہ تو ہر ادبی ہو گیا, اسے کھینچا کب جائے گا جب یہ دو متحرک لیٹرز میں ہو. اگر آگے یا پیچھے والا لیٹر حرکت والا نہیں ہے تو اسے نہیں کھینچا جاتا. جیسے اخیل ہے تو آپ اسے اخیل ہی کر کے نہیں پڑھتے. وہ آتے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اب آپ اس ورڈ کو فیہ ہدی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اسے کھینچ کے نہیں پڑھنا, فیہ ہدی للمتقین آپ اس کو شارٹ کر کے پڑھیں گے. اور کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یا ساکنہ ہے, تو اگر پیچھے والا لیٹر یا بعد والا لیٹر یعنی سکون کے ساتھ آ رہا ہے تو بھی مد نہیں ہوتی. اور اگر بعد میں حمزہ آ جائے, یعنی ہاں ضمیر ہے اور پیچھے حرکت ہے لیکن بعد میں حمزہ آ رہا ہے, تو پھر مد صلۃ الکبریٰ بن جائے گی, وہ پھر صغرا نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا. ایکچولی ویسے تو اس کا سمبل ہے کہ اس کے اوپر نا کھڑی زیر اور الٹا پیش آ جاتا ہے پاکستانی مصحف میں, لیکن اگر آپ مدینہ کا مصحف استعمال کرے ہیں تو ہاں کے بعد آپ کو چھوٹا سا واؤ اور چھوٹا سا یا نظر آئے گا. یہ جو ہے یہ بیسیکلی ایک
انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے, لیکن آپ اب چونکہ آپ ایڈوانس لیول پہ تجوید کریں تو آپ کو اب نا ان حرکات سے بیونڈ جانا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, اس کو لمبا کیوں کیا جا رہا ہے, یہاں پہ کوئی مدلیٹر نہیں ہے, الف نہیں ہے, واؤ نہیں نظر آ رہا, یا نہیں نظر آ رہا اوریجنل رائٹنگ میں, تو آپ اسے کیوں کھینچ رہے ہیں, تو اس کی ریزن یہ ہے. ٹھیک ہے, جو ابھی آپ کو بتائے گی کہ ہاں اب ضمیر جب متحرک دو لیٹرز میں آتا ہے تو پھر آپ اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں اور آپ اسے شارٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, صحیح. یہ تو ہمارا ہاں اب ضمیر کے متعلق ہو گیا. اس میں امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ جب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ مد ہوتی ہے, اسی لیے ہم اس کو فالوور کہتے ہیں, اس کو ہم اوریجنل مد طبیعی میں نہیں رکھتے, کیونکہ اوریجنل مد طبیعی ہمیشہ دو حرکت ہوتی ہے, لیکن یہ والی جو مد طبیعی ہے یہ فالوور ہے, چونکہ یہ جب آپ کنٹینیو کرتے ہیں تب ہوتی ہے, اسٹاپنگ میں یہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب ہم اس کے ایکسیپشنل کیسز دیکھیں گے. مد الصلاۃ الصغرا کے دو ایکسیپشنل کیسز ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں اسپیشل ورڈز. نمبر ون سورۃ الفرقان آیہ نمبر 69, اور یہ ورڈ ہے, اگر آپ لوگ نوٹس کھول لیں نا تو آپ کو بہت وہاں پہ کلیئر نظر آ جائے گا. یہ ورڈ ہے ویخلد فیہ مہانا, آئی نمبر 69, سورۃ الفرقان آئی نمبر 69, ویخلد فیہ مہانا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فیہ کیوں کر کے پڑھا جا رہا ہے, حالانکہ ہم اسے کھینچنا نہیں چاہیے. کیوں نہیں کھینچنا چاہیے؟ کیونکہ اس سے پہلے یا ساکنہ ہے. تو اصل میں یہاں پر مد الصلاۃ الصغرا کی کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی, مگر اس کے باوجود حسن عاصم ان طریقہ شاطبیہ میں یہ ورڈ مد الصلاۃ الصغرا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. دیکھیے, جیسے آپ نے دیکھا نا کہ بعض اوقات گرامر کے رولز بھی کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ بہت اسپیشل ہوتے ہیں, یہ گرامر کے مطابق نہیں ہوتے. تو اصل میں قرآن پاک میں بہت ساری ایسی جگہوں کے اوپر اس طرح کی اسپیشلٹیز یوز کی گئی ہیں, اور اسی کی وجہ سے قرآن پاک میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ ورڈ کھینچا نہیں جانا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا رول, لیکن جو ہمارے پاس حفظ کی ریسائٹیشن ہے اس میں ہم اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پڑھا اور ایسے ہی سکھایا, اس کا یعنی اس کی اللہ عالم, اس میں وہی بات ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, یا ہمیں بتائی نہیں گئی, بس اس ورڈ کو اس طرح سے پڑھا گیا. ایکسپشن ہے نا, تو ایکسپشن ہے, اسے نہیں کھینچا جانا چاہیے, رول کے اکارڈنگ, رول کے اگینسٹ جا رہا ہے نا ورڈ, اسپیشل ورڈ آ گیا نا, اس لیے ہم اسے ایکسپشن کہہ رہے ہیں, کیونکہ رول کے مطابق نہیں ہے جس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. مہانا, اور آپ کو اگر آپ پاکستانی مصحف یوز کریں تو کھڑی زیر نظر آئے گی, اور اگر اگر مدینہ کا مصحف یوز کریں تو چھوٹا سا یا اس کے اوپر لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا, تو آپ نے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے. دوسرا ایکسپشنل کیس ہے سورۃ الزمر آیہ نمبر 7, وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اس ورڈ میں يَرْضَهُ لَكُمْ میں يَرْضَهُ یہ ہاء الضمیر ہے. ٹھیک ہے, اور يَرْضَهُ لَكُمْ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے پہلے جو بعد آ رہا ہے مفتوحہ فتحہ کے ساتھ ہے, اور اس کے بعد جو لام آ رہا ہے وہ بھی فتحہ کے ساتھ ہے, تو رول کے مطابق اس کے ساتھ کیا ماننا چاہیے؟ ہاں, اب جب یہ دو متحرک لیٹرز کے بیچ میں آ گیا تو کیسے آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے, اکارڈنگ ٹو رول آپ کو اس کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ بالکل اسٹریچ کر کے نا, مت بنا کے, یعنی یَرْضَهُ لَكُمْ ایسے پڑھنا چاہیے. لیکن اس ورڈ کو حسن عاصم میں یعنی من طریقہ شاطبیہ میں مت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا, اس کو آپ شارٹ کر کے پڑھتے ہیں. اور اگر آپ مصحف میں دیکھیں تو سمپل غمہ نظر آ رہا ہوگا, کوئی مد کا سائن نہیں ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ يَرْضَهُ لَكُمْ, صحیح. تو بیسیکلی یہ دو ہی ایسے اسپیشل ورڈز ہیں پورے قرآن میں جہاں پر یہ دو ورڈز رول کے مد الصلاۃ الصغرا کے جو یعنی جس طرح کا اس کا اصول ہے اس کے اگینسٹ گئے ہوئے ہیں. ایک ورڈ میں مد صلا نہیں ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے, وچ از فی ہی مہانا, یعنی اکارڈنگ ٹو رول نہیں ہونی چاہیے, مگر آپ کے پاس متصل چین سے جو ریسائٹیشن جاری ہے اس میں ہے. اور دوسرا جو ورڈ ہے اس میں ہونی چاہیے مد صلا, اکارڈنگ ٹو رول, لیکن وہاں نہیں ہو رہی. باقی تمام ضمیر کو آپ اسی اصول کے مطابق پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ اگر وہ دو متحرک لیٹرز کے بیچ میں ہے اور بعد میں حمزہ نہیں ہے تو دو حرکت کھینچا جائے گا, بعد میں حمزہ آ جائے گی تو لمبی مد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اوکے. اب ہم دیکھتے ہیں ایک مد الصلاۃ الصغرا کبھی فالوور ہے, ایک ورڈ یعنی مد الصلاۃ الصغرا کبھی فالوور ہے. اب یہ کیسے فالوور ہے؟ مد الصلاۃ الصغرا کس کے اوپر ہوتی ہے؟ ہاں الضمیر کے اوپر. اور یہ ورڈ یعنی ایک اور مد الصلاۃ ہے جو کہ ہاں الضمیر کے علاوہ اسم اشارہ مؤنث پر ہوتی ہے. اسم اشارہ مؤنث کیا ہے؟ اسم اشارہ مؤنث کے لیے آپ کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ اسم اشارہ مؤنث ایکچولی ہا دے ہی قریب کے لیے, صحیح, قریب کے لیے. ہا دے ہی اسم اشارہ مؤنث کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے اور قریب کے لیے وہ کیا ورڈ ہے؟ ہاد ہی. تو یہ جو ہاد ہی ورڈ ہے اس کا ہی بھی کھینچا جاتا ہے انہی اصولوں کے مطابق جس سے آپ واحد مذکر غیر ہاد ضمیر کو کھینچتے ہیں, صحیح. یعنی اگر ہاد ہی دو متحرک لیٹرز میں ہوگا تو مد الصلاۃ الصغرا کے ساتھ پڑھا جائے گا, اگر ہاد ہی کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو وہ مد الصلاۃ الصغرا نہیں بلکہ مد الصلاۃ الکبریٰ بن جائے گی. جیسے وہ ورڈ آتا ہے نا قرآن پاک میں تو یہاں پہ مد الصلاۃ الصغرا ہی اس کو کہیں گے, یعنی یہ جو ہاد ہی ہے یہ مد الصلاۃ الصغرا کے ہی اصول کے اندر آتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ واحد مذکر غائب کا ہاں یعنی ہو اور ہی اور اسم اشارہ مؤنث ہاذی ہی مد الصلاۃ الصغرا کے اندر ہے, کہ اگر آپ انہیں ملا کے پڑھتے ہیں اور ان کے بعد سکون یا حمزہ نہیں ہے تو دو حرکت کھینچا جائے گا, اگر آپ اس کے اوپر سٹاپ کر لیتے ہیں تو آپ اس مد کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, پھر آپ اس مد کو نہیں پڑھتے. تو بیسیکلی اس کے اندر کپل آف اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مد الصلاۃ الصغرا ہوتی کس کے اوپر ہے, تو وہ ضمیر کے اوپر ہوتی ہے. پھر کچھ شرائط ہیں جس سے وہ مد الصلاۃ الصغرا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دو ایکسیپشنل کیسز ہیں, اور پھر ہم نے کیا پڑھا, ورڈ ہاذہ وچ از اشارہ مؤنث آلسو فالوز دا رول فار مد الصلاۃ الصغرا. ٹھیک ہے, یعنی اٹس اے کائنڈ آف مد الصلاۃ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی مد الصلاۃ الصغرا کے ہی رولز کو فالو کرتی ہے, کہ اگر ہاذہ پہلے تو ہے کسرہ لیکن اگر بعد میں بھی متحرک آ جاتا ہے اور بعد میں حمزہ نہیں ہے تو دو حرکت, بعد میں حمزہ ہو جائے گی تو بڑی مد آ جائے گی, لمبی مد آ جائے گی. اوکے, یہ ہمارا پہلا فالوور تھا مد طبیعی کا, وچ از مد الصلاۃ الصغرا. اب ہم سیکنڈ فالوور پڑھیں گے جو کہ کیا ہے, مد العوض. مد العوض, عین واو مود. یہ فالوور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صرف وقفاً اسٹاکس میں مد طبیعی کے رولز کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف اسٹاپنگ میں, کنٹینیویشن میں نہیں. مد الصلاۃ الصغرا کنٹینیویشن میں کرا تھا, اور مد العوض کب؟ جب یہ اسٹاپ آپ کرتے ہیں اس کے اوپر. اور یہ ہے کیا, کبھی آپ فتحہ تان کے اوپر اسٹاپ کریں, ڈبل فتحہ کے اوپر اسٹاپ کریں, تنوین فتحہ کے اوپر اسٹاپ کریں, تو آپ کیا کرتے ہیں, ایک فتحہ کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں. یعنی دو فتحہ ہوتی ہے نا, تو آپ دو فتحہ میں سے ایک فتحہ پڑھتے ہیں اور دوسری فتحہ کو الف بنا دیتے ہیں. چاہے رائٹنگ میں الف موجود ہو یا رائٹنگ میں الف موجود نہ ہو, فتحہ تان پر سٹاپ کی کنڈیشن میں آپ ایک فتحہ کو پڑھتے ہیں اور دوسری فتحہ کو الف بنا دیتے ہیں, یعنی آپ وہاں پہ الف مد کے ساتھ سٹاپ کرتے ہیں. جیسے سورۃ النبا میں یو کین فائنڈ لاٹ آف ایگزامپلس, الم نجعل الارض مہادا, سو وین یو سٹاپ دیئر مہادا. ٹھیک ہے, لباسا, یہ تو ورڈز ہیں جن الف آ رہا ہے. اگر الف نہ آئے تو پھر کیا کرتے ہیں, پھر بھی آپ کیا کریں گے, مد العوض. جیسے ورڈ آ جاتے ہیں ما ان, تو اسٹاپ میں کیا کریں گے, ما آ. ٹھیک ہے, سوا ان, تو آپ اسٹاپ میں کیا کریں گے, سوا آ. بالتكفل والجبال أوتادا. So والجبال أوتادا. Stop it. قليلا قليلا. تو جہاں کہیں آپ اسٹاپ کریں گے فتحہ تان کے اوپر وہاں پر آپ ایک فتحہ پڑھیں گے اور دوسری کو الف مد بنا دیں گے. اس کا بھی ایک ایکسپشنل کیس ہے تا المربوط با. تا المربوط با گول تا کو کہتے ہیں. تا ایکچولی دو شیپس میں لکھا جاتا ہے, فلیٹ تا جو کہ اوریجنل تا کی شکل میں ہوتا ہے یعنی با تا جیسے لکھا جاتا ہے وہ, جیسے رحمت ٹھیک ہے یعنی اوریجنل تا جو ہوتا ہے وہ, نعمت شبورت اس طرح جو فلیٹ تا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے گول تا جو کہ ہا کی شکل میں لکھا جاتا ہے. اگر تا ہا کی شکل میں لکھا ہوا ہو جیسے جنتن یعنی گول تا ہے, تو جب آپ اس ورڈ کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں اب آپ دیکھیں جنتن کیا ہے تنوین, اور وہ کون سی تنوین ہے؟ فتحہ. باقی تو تنوین ویسے بھی ڈلیٹ ہوتی ہے نا. اگر فتحہ تان کے علاوہ کوئی اور کائنڈ آف تنوین ہے یعنی غمہ تان یا کسرہ تان تو وہ تو ویسے بھی ڈلیٹ ہوگا, لیکن جنتن فتحہ تان آگے تو مدلعوت کے مطابق آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جنتا. لیکن اسپیشل ورڈ کے اوپر آپ جب سٹاپ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فتحہ تان کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں اور تا کو ہا میں بدل دیتے ہیں. یہ اسپیشل ورڈ کے اوپر سٹاپ کرنے کا ایک طریقہ ہے. گول تا کے اوپر آپ کسی بھی حرکت کے ساتھ سٹاپ کر رہے ہیں آپ اس تا کو ہا میں بدل دیتے ہیں, اور اس کی جو بھی کوئی حرکت ہو اس کے اوپر وہ سب ڈلیٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر فتحہ تان ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مدل عوض کا ایکسپشنل کیس, کیونکہ فتحہ تان کے اوپر آپ کو مدل عوض کرنی چاہیے لیکن آپ پھر اس ورڈ کے اوپر مدل عوض نہیں کرتے. صحیح. کسرہ تان اور ضمہ تان کے لیے تو رول سب کے لیے سیم ہے نا. جیسے فار ایگزامپل ورڈ آتا ہے کریمون, اب یہاں پر تان پر بہت با نہیں ہے, آپ کیا کریں گے؟ ضمہ ڈلیٹ کر دیں گے اسٹاپنگ میں کریم. اور اگر جیسے نیامتین گول تان میں یہ ورڈ آ گیا تو بھی آپ نیاما ڈلیٹ کر دیں گے اور تان کو ہاں میں بدل دیں گے. اصل میں گول تان کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو اسٹاپ میں وہ ڈلیٹ ہو جاتی ہے اور تا ہاں میں بدل دیا جاتا ہے, لیکن خاص طور پر جب فتحہ تان ہو تو پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ دس از دی ایکسپشنل کیس آف مدن. جی بالکل, ضمہ تان اور کسرہ تان میں بھی ہاں بن جاتا ہے نا, لیکن دیٹ ناٹ این ایشو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک تو اس کے اوپر وقف کرنے کا ایک طریقہ ہے نا. ہم تو فتحہ تان کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ فتحہ تان کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں تو اس کو مدعبد کے ساتھ پڑھنا چاہیے, لیکن اگر تا المربوطہ کے اوپر فتحہ تان آ جائے تو پھر آپ اسے مدعبد نہیں کرتے. جی بالکل, بہت وڈ بی بہت. سمجھ میں آیا؟ جب بھی آپ فتحہ تان کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں پھر آپ اسے دو حرکت پڑھتے ہیں, اور میک شیور کہ دو حرکت سے زیادہ نہ ہو. سم ٹائمز ہم جب سٹاپ کرتے ہیں تو ہم نا اسے زیادہ ایکسیڈ کر دیتے ہیں دو حرکت سے, تو وہ بھی غلطی ہو جائے گی. دو حرکت سے زیادہ نہیں, جیسے الم لجعل الابواب مهادا مهادا, ہاں اور داب کا برابر ہونا چاہیے. والجبال اوتادا تادا, ایک جیسا کر کے نہیں, ٹھیک ہے؟ وہ ذرا ذرا اسٹرچ بھی ہو جائے تو وہ پھر پرومیننٹ ہونے لگ جاتے ہیں. اور اس کا ایکسپشنل کیس کیا ہے؟ اگر تا المربوط با کے اوپر فتحہ تان ہو تو اسٹاپ کرتے ہوئے آپ اس فتحہ تان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور تا کو ہاں میں بدل دیتے ہیں, یعنی مدل عوض کے ساتھ اسٹاپ نہیں کرتے تا المربوط با کے اوپر. ٹھیک ہے, اینی کوشچن چل رہی ہے؟ سو بیسیکلی یہ کون سی مدود تھی؟ ساری طبیعی مدود, وہ مدود جن کو آپ دو حرکت کھینچتے ہیں لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. فروعی میں بھی بہتر یہی آئیں گے, لیکن چونکہ ان کی شرائط چینج ہو جائیں گی تو پھر وہ لمبی مدود بن جایا کریں گی. کیا شرائط تھی طبیعی مدود کی؟ Anybody remembers? طبیعی مدود کی کون کون سی شرائط تھی؟ یعنی مد لیٹر, الف مد دیا, واؤ مد دیا, یا مد دیا. مت طبیعی ہوتے ہیں, ہمیشہ دو حرکت کھینچے جاتے ہیں جب وہ کون کون سی شرائط کو پورا کریں. Exactly. No Hamza before mad letter. No Hamza after mad letter. Or no Sukoon after mad letter. نہیں دو متحرک والے تو مد سنا کے لیے اسپیشل تھے. ٹھیک ہے مد یہ تو مد لیٹر ہے نا الف سے پہلے فتحہ. اب دیکھیں السماء یہاں پہ بھی ماں سے پہلے یعنی الف سے پہلے میم کے اوپر فتحہ ہے لیکن آپ اسے دو حرکت نہیں کھینچتے. کیوں نہیں کھینچتے؟ مد لیٹر تو یہاں پہ بھی ہے, الف مد تو یہاں پہ بھی ہے لیکن یہ مد طبیعی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد میں حمزہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہنے کا کیا ہے کہ الف مد دیا, واؤ مد دیا, یا مد دیا, یہ مد طبیعی بھی ہوتے ہیں اور فروعی بھی ہوتے ہیں. یعنی فروعی میں بھی مد لیٹر تو یہی ہوں گے, چینج نہیں ہوں گے, لیکن یہ مد طبیعی کب ہوتے ہیں؟ جب ان سے پہلے حمزہ نہ ہو, ان کے بعد حمزہ نہ ہو, اور ان کے بعد سکون میں نہ ہو, ان کے بعد سکون نہ ہو, کسی بھی طرح کا سکون, چاہے وہ اصلی ہے چاہے وہ آئے گئی ہے. اور اگر اس کے ان سے پہلے حمزہ آ جاتا ہے یا ان کے بعد حمزہ آ جاتا ہے یا ان کے بعد سکون آ جاتا ہے تو یہ کیا بن جائیں گے؟ مد فروعی. ٹھیک ہے, فروعی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں. اب ہم انشاءاللہ آگے مد الفروعی شروع کریں گے. فروعی وہ مدود ہوتی ہے جنہیں ہم دو یا دو سے زیادہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی دو بھی کھینچ سکتے ہیں, آپ کے پاس پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ انہیں دو کھینچ سکے. ان مد فروعی کو آپ دو یا دو سے زیادہ کھینچتے ہیں, لیکن جب آپ انہیں دو کھینچ رہے ہوتے ہیں نا فروعی مدود کو, جب دو کھینچ رہے ہوتے ہیں تو اس سے مد میں پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اسے زیادہ بھی کھینچا جا سکے. جیسے فار ایگزامپل الحمد للہ رب العالمین. اب آپ دیکھیں مین اس یا مدیا کے بعد نون کے پاس سکون آ گیا, اس لیے یہ یا مدیا نہیں رہی, یہ مد طبیعی نہیں رہی. سکون آنے کی وجہ سے یہ مد طبیعی نہیں رہی. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اسے دو کھینچ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس پاسبلٹی ہے کہ آپ اسے کیسے بھی پڑھ سکے, رب العالمین زیادہ بھی کر سکے فور, یا رب العالمین سکس بھی کر سکے. یعنی سیم ورڈ ہے, آپ جب اسے دو کھینچ رہے ہیں تو اس ورڈ میں پاسبلٹی ہے, آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہ سکس بھی جا سکیں. لیکن اگر ہم یہ لا ہی کو دیکھیں تو آپ کے پاس اس میں چھوائی آتی نا فور سکس کی, تو یہ بالکل ایگزیکٹ یعنی مد طبیعی ہے. مگر عالمین وقف میں آپ کے پاس یہ مد طبیعی نہیں رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس پاسبلٹی آ گئی کہ آپ اسے دو یا چار یا چھ کھینچے. لیکن اگر آپ یہاں پر سٹاپ نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں رب العالمین الرحمن الرحیم, تو آپ دیکھیں یہ جو یا مدیہ ہے اب آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ آپ اسے زیادہ کہہ سکیں. یعنی آپ یوں نہیں کہہ سکتے رب العالمین الرحمن, نہیں, جب کنٹینیو کریں پھر یہ مد طبیعی ہے, آپ اسے ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. لیکن اگر سٹاپ کرتے ہیں تو آپ اسے دو کھینچ سکتے ہیں, مگر آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اسے فور یا سکس بھی کھینچ سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو مدود ہوتی ہے جن میں آپ کے پاس پاسبلٹیز آ جاتی ہیں کہ آپ دو کھینچ سکتے ہیں یا چار کھینچے یا یعنی ڈفرنٹ رنگس آ جاتی ہیں, دو کھینچے یا دو سے زیادہ کھینچے, تو اس میں پاسبلٹی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کہ آپ اسے دو سے زیادہ کھینچے. ٹھیک ہے, تو یہ مد فروعی ہے جن کو دو یا دو سے زیادہ کھینچا جاتا ہے. اللہ ہی کو بالکل دو حرکت ہونی, ایاک دس الف مدیا و ایاک اس الف مدیا کی نسبت طبیعی, آپ اسے زیادہ نہیں کر سکتے. نستعین جو نستعین ہے یہ جو ہے یہ آپ کے پاس فروعی مدود بن جاتی ہے, کیونکہ ساکن آ گیا نا, ساکن آ گیا تو فروعی مد بن جائے گی. جی نستعین پر سٹاپنگ میں فروعی مد بن جاتی ہے. ہدن میں بھی دال فتحہ کے ساتھ ہے, جب آپ سٹاپ کریں گے تو آپ مد عائد مد بنا کے سٹاپ کریں گے. ہدا یا جو ہے وہ بیسیکلی اٹس اے پارٹ آف رائٹنگ. ٹھیک ہے, اٹس اے پارٹ آف رائٹنگ, لیکن جو متحرک آ رہا ہے آپ کے پاس وہ تنوین ہے, تو اس میں بھی آپ اس کو سٹاپ کرتے ہوئے آپ نے یعنی مد عائد مد کرنا ہے. جب آپ نستعین یا رب العالمین جب آپ سٹاپ کریں گے تبھی سکون آئے گا نا, سکون آئے گا تو فروعی مد بنے گی. یعنی وہ جو تین کنڈیشنز تھی نا, اب جب ان سے گیمس جائیں گے تو مت فروئی بنے گی, یعنی اگر پہلے حمزہ آ جائے تو فروئی مت بن گی, بعد میں حمزہ آ گیا تو فروئی مت بن گی, اگر بعد میں سکون آ گیا تو فروئی مت بن گی. تو سکون نستعین اور رب العالمین میں وقف میں آ رہا ہے نا, تو جب وقف کریں گے تو یہ فروئی مت بنے گی, اگر وقف نہیں کرے تو فروئی مت نہیں ہے. تو یہی تک رکھتے ہیں, نیکسٹ کلاس میں ہم فروئی مدود جو ہے یہ کیٹیگریز ڈسکس کریں گے. سکون آ جائے تو وہ فروئی مت بن جائے گی. نہیں اتنا بھی کیس کہ وہ صرف اسٹاپنگ میں ہے, یہ ابھی ہم نے فروئی مدود کو ڈسکس نہیں کیا, صرف آپ متبیعی تک رہے کہ وہ متبیعی جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے, کنٹینیوشن اور اسٹاپنگ دونوں میں رہتی ہے, کبھی بھی وہ دو حرکت سے یعنی آپ اسے زیادہ نہیں کھینچ سکتے جب تک کہ وہ اپنی شرائط کو فالو کریے. ریمبر دا شرائط کہ پہلے حمزہ نہ ہو, بعد میں حمزہ نہ ہو, بعد میں سکون نہ ہو, تو اس کو ہمیشہ دو حرکت کھینچا جائے گا. اور فروئی مدود کو بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا, ٹھیک ہے, انشاءاللہ ابھی ہم نے صرف اس کا ایک پوائنٹ ڈسکس کیا ہے کہ اس میں آپ کے پاس دو حرکت کی چوائس ہوتی ہے اینڈ مور دین دو حرکت کی چوائس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اوکے انشاءاللہ ہم اس کو پھر نیکسٹ ویک فروئی مدود کو سٹارٹ کریں گے. بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف آپ سب؟ مدود طبعی اور مدود فرعی میں تو نیک ہو گئے ہیں, الحمدللہ گڈ ماشاء اللہ, یس الحمد للہ, میں بھی بالکل ٹھیک ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے, احسان ہے اس کا, الحمد للہ اس نے ایک اور خوبصورت دن ہم سب کو عطا کیا کہ ہم اور ماشاء اللہ سیکھ سکے کچھ اور اس کے دین کی خدمت کر سکے. بس دعا یہی ہے کہ یا رب تو اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں, امین اللہ امین. ٹھیک ہے, اچھا یہ ریکویسٹ جو آپ نے دی ہے نا, یہ مجھے پہلے بھی آئی تھی اینڈ آئی ٹوٹلی فورگاٹ, لیٹ می رائٹ ڈاؤن. اور میں نے آپ کو ایک آپشن دیا تھا کہ جب آپ نور نور کی ویب پہ جاتے ہیں نا, بلاگ پہ, رائٹ جی, ویز آئی کیو پہ تو آپ کے پاس اوپن ہے یہ نوٹ. نور اللہ نور کے جب بلاگ پہ آپ جاتے ہیں نا, تو تجوید والے پورشن پہ آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ پورے جو نوٹس ہیں وہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ آئی سینڈ دا نوٹس فار دا اسٹوڈینٹس ٹو ان شاء اللہ, ٹھیک ہے, تھرو میل. اوکے چلیے ٹھیک, ٹھیک ہے. اینی تھنگ ایلس, کوئی ایسی چیز جو میں مس کر رہی ہوں آپ لوگوں نے کہا ہو اور میں نے نہیں پورا کیا, یو ول پرنٹ اٹ ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ نوٹس بھی سامنے ہوں تو استاد جو کچھ بتا رہا ہوتا ہے اس میں ایڈ کرتے جاتے ہیں نا, ہم دے گا. اوکے ٹھیک ہے, دیٹس اوکے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, اوکے چلیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ان شاء اللہ اپنی بک کی طرف. ٹھیک ہے, اور جو سسٹر ہینا نے ہوم ورک دیا تھا نا آپ کو, اس میں جتنا زیادہ آپ ہوم ورک کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کو اتنی ہی زیادہ یہ آسان لگے گا. ٹھیک ہے, تو پلیز ڈو ہوم ورک ریڈ ٹو ان شاء اللہ. جو جتنا پورشن آپ پڑھتے ہیں نا ڈیلی, جتنا بھی آپ کا روب ہوتا ہے اسی میں سے ہی سارا کام کیا کیجیے, آپ دیکھیں گے اس چھوٹے سے روب میں آپ اتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ, چلیے بارک اللہ فیک. لیٹس اسٹارٹ نیو بک, اعمال ایسے کے فرشتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں دیکھا تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے, میں نے آپ لوگوں کے ہوم ورک جن جن کے مجھے ملے تھے وہ سسٹر ہینا کو فارورڈ کر دیے. ریمبر سسٹر ہینا نے کہا تھا کہ میں چیک کروں یا نہیں کروں, آپ کو واپس ملے یا نہیں ملے, لیکن آپ نے ہوم ورک کرنا ہے, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہاں پہ کوئی آپ کو پریشانی ہوتی ہے, کیونکہ ہوم ورک کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, رائٹ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. جی کسی بھی پیج پہ کر لیجئے، جیسے یہ پیپر شیٹ جس پہ آپ نوٹس لیتے ہیں ویسے شیٹ پہ آپ کر لیجئے، کمپیوٹر پہ آپ اپنا ورڈ پہ کھول کے کر لیجئے، اینی تھنگ ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے؟ جتنا ایزی گوئنگ آپ اپنے آپ کو رکھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی فلوئنٹ آپ کام کر سکیں گے، ٹھیک؟ کوئی بوجھ نہیں لینا. چلیے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں کہ اور کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ڈیڈ یو ورک آن دا فرسٹ ریزن کہ کون سی وجہ سے جو فرشتوں کا نزول ہم نے دیکھا تھا؟ ڈیڈ یو ٹرائی ٹو ڈو دیٹ باوضو ہو کے سونے پر جو ہم نے پڑھی تھی چیز وضو نائٹ؟ جی الحمد للہ رائٹ، آئی لٹرلی ٹرائیڈ اٹ مائی بیسٹ الحمد للہ رائٹ. ویسے بھی اس میں دیکھیے عشاء کے لیے اگر آپ وضو کر کے فریش وضو کر کے اور نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی جو بھی اذکار اور تلاوت ہے سوراج کی وہ کر کے آپ سوتے ہیں الحمد للہ آپ کے اوپر ایک اسپیشل سکینت تاری ہوتی ہے نہیں الحمد للہ. سو ڈو وٹ ایور وی گاڈ دا نالج جو مل جائے اس عمل کیجیے ان شاء اللہ یاد بھی رہے گا اور کسی کو بتانے میں بھی آسانی ہوگی الحمد للہ. چلیے ٹھیک ہے ان شاء اللہ دیکھتے ہیں لیکن سبب کیا ہے کہ جن کی وجہ سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ٹھیک ہے ان شاء اللہ سنتے پھر اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تو اب ہم چلتے ہیں دوسرے عمل پہ. عمل نمبر دو ہے پیج نمبر 24 پہ. پہلے ذکر کی مجلسوں پر فرشتوں کا نزول. اب یہ اہل ذکر کون سے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے تو بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. فرشتوں کے نزول کو پانے والے لوگوں کی دوسری قسم ان لوگوں پر مشتمل ہے جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بھی میں سے دہرائیے گا، ان للہ ملائکتن یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم قال فیحفونہم بیاجنہتہم الی السماء الدنیا قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قال يقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك. اور ایک اور الفاظ میں کسی اور حدیث میں آتا ہے یمجدونک قال فیقول هل رونی قال فیقولون لا والله ما رأوک قال فیقول کیف لو رونی قال یقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألوني قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وعزم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يكون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها خافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم. کتنوں کو صرف عربی سے کچھ مفہوم سمجھ آیا؟ ماشاء اللہ گڈ، پڑھتے ہیں، بہت پیاری روایت. اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں. جب وہ کسی ایسی جماعت کو پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت یعنی مطلوبہ چیز ہے. پہلے مجلس کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی جیسے اب آپ اور میں یہاں ہیں تو یہاں سے لے کے اوپر جتنا آسمان ہے اس طرح سے، آپ بتائیں کتنی تہیں لگتی ہوں گی، تہوں کی تہیں اوپر اور کہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. جب وہ وہاں سے فارغ ہو کر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے میرے بندے کیا کہتے تھے. فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ تیری تسبیح و تکبیر اور تیری تحمید و تمجید کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں وہ اگر تجھے دیکھ لے تو وہ تیری اور زیادہ پاکیزگی بیان کریں. اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں. فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں اللہ کی قسم، اے رب انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی. فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ اگر وہ جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس کے لیے ان کی حرص اور طلب اور زیادہ شدید ہو جائے اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. فرمایا، اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں اللہ کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ فرمایا، فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس سے کہیں زیادہ اس سے دور بھاگیں اور اس سے زیادہ ڈریں، پھر یعنی ذرا سا بھی کبھی ٹنگ سلپ بھی ہو جاتی ہے کوئی تو وہ بھی نہ ہو. فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا. اب اللہ تعالیٰ تو سب کو بخشنا چاہ رہے ہیں، ذرا دیکھیے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا، فرشتوں میں سے ایک نے عرض کیا، اللہ ان میں فلاں آدمی ان میں سے نہیں تھا، یعنی جو اس نیت سے نہیں آیا تھا اس کا یہاں کوئی اور مقصد تھا، میں بھی راستے میں جوتیاں دیکھی پڑی ہوئی کا دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے، یا کوئی چیز لینے دینے آیا تھا، یعنی اس کی نیت یہ نہیں تھی سب کچھ کہ جنت مانگے جہنم سے بچے تیرے سے باتیں کرے، تو وہ تو اس نیت سے نہیں آیا، وہ تو صرف ایک کام کے لیے آیا تھا کہ ان کے ساتھ مجلس ذکر میں بیٹھ گیا، یعنی اس کی سیکھنے کی نیت ہی کوئی نہیں تھی، بس وہ تو کام کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اللہ کو یاد کرنے والے ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے. یعنی جیسے آپ دیکھیں نا کوئی خوشبو لگاتا ہے نا تو اس کے ساتھ دوسرے کو بھی تو تھوڑی سی اس کی آئی جاتی ہے نا خوشبو، یعنی علم والی محفل اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی ادھر آ کر ایسی بغیر نیت کے بھی بیٹھ جاتا ہے، یا کہتا ہے چلو میں دیکھتا ہوں، چلو میں ایسے ہی جا کے سن لیتا ہوں، میں نے کون سا اسٹوڈینٹ بننا ہے، میں ایسے ہی تو کر لوں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تھوڑا زید پڑھ کے بعد اس میں کافی چیزیں ہیں جس پہ ہم پوائنٹس اٹھائیں گے انشاءاللہ. اس حدیث میں جہاں اہل ذکر کی فضیلت بیان کی گئی، وہاں ان کے ہم نشین لوگوں کو اس عظمت میں شامل کر لیا گیا. گویا کہ عمدہ مجلس باعث نجات ہوتی ہے. اہل ذکر کی شان کو مزید اجاگر کرنے والی ایک اور حدیث ہے جس کو آئمہ ترمذی، ابن ماجہ، حاکم نے حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے جو پچھلی حدیث میں چند باتیں جس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، یہ آپ لوگ نوٹ کریں گے. پہلی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں پوچھ رہے تھے فرشتوں سے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے. اس کی دو تین رجحات، اس میں بہت لمبی شرح ہے حدیث میں، لیکن میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ خوش ہو کے پوچھ رہے تھے. کیسے؟ ویسے آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کا بچہ فرسٹ آیا ہے، آپ اس کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، پیار آتا ہے اللہ کو. ٹھیک ہے، دوسری بات، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا رہے. اللہ تعالیٰ کو تو سب پہلے پتا، اس کو کیا نہیں پتا؟ اس کو تو اس وقت بھی پتا تھا جب ہم نے ادھر آنے کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس بات کو جیسے ہم کسی چیز سے خوش ہیں نا، بار بار اس کو دہراتے ہیں. بچے کی ایک بات ہوتی ہے تو اس کو ہم بار بار دوسروں کو سناتے ہیں بول بول کے، اللہ تعالیٰ کو پیار آ رہا ہوتا ہے ان پہ. دوسری بات، اس حدیث سے بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ذکر سے مراد اس میں وہ ذکر ہے جو آج ہمارے ہاں رواج کے طور پہ نازل ہے. تھوڑی سی بات ہے، کیونکہ یہ موضوع چل رہا ہے اور انشاءاللہ آگے زندگی رہی تو آپ کو یہ بک بھی پڑھانی ہے، کہیں نہ کہیں موقع آئے گا نا اذکار نافع. تو ہمارے ہاں جو لفظ ذکر ہے نا، یہ بھی مس انڈرسٹوڈ ہے. ایک لفظ لکھیے ذکر، اور اس کے اپوزٹ یا اس کے بالمقابل لکھیے ورد. ورد کی جمع ہوتی ہے اوراد، اور ذکر کی جمع ہوتی ہے اذکار. ٹھیک ہے، ایک طرف ہم بولتے ہیں ذکر اذکار، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں ورد. ذکر کے نیچے لکھیے گا یاد. ذکر کیا ہے؟ بار بار قرآن میں پڑھ چکے، فرض قرون یا اذکرکم، اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. پھر ذکر کا لفظ قرآن حدیث میں جن لفظوں میں آیا، اس میں سب سے خوبصورت لفظ کیا ہے؟ سورۃ ہجر کی آیت آپ پر میں پڑھ کے آئے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کا نام ذکر ہے. ٹھیک ہے، پھر ذکر کی مختلف صورتوں کو اگر دیکھیں تو ذکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، کرنا. ٹھیک ہے، اپوزٹ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں ورد، اور ورد کی جمع اوراد. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جب وہ مدین میں گئے تو کیا ہوا؟ ورادا، بکریاں آتی تھیں پانی پیتی تھی. تو ورد کہتے ہیں کسی چیز پہ یوں ہاتھ سے اگر آپ دیکھیں دہرانا. ورد کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کو آپ دیکھیں نا تسبیح اگر آپ کے ہاتھ میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو کیفیت ہے نا دہرانا دہرانا، اس کو ورد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہمارے کلچر کی، پاک کلچر کی بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. انہوں نے ورد کو ذکر سمجھ لیا، بس اتنی بات سمجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی پتہ نہیں دل میں اللہ کی سبحان ہے کہ نہیں، پتہ نہیں، الحمدللہ نہیں، سو دفعہ پڑھے اور ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو دل بند ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کے ساتھ، لیکن وہ صرف ورد کرتے ہیں. تو اس محفل میں کون سا ذکر مراد ہے؟ اب یہ کوشچن ہے. بعض لوگ ذکر کے نام پہ مجلسیں برپا کرتے ہیں، بڑی بڑی پانچ پانچ سو دانوں کی تسبیح ہیں، لائٹ بند کر دو، ذکر کرو، تصور کرو، نبی کے روزے پہ پہنچے ہو، تم مڑ رہے ہو، تم یہ ہو. کیا یہ ذکر ہے؟ یہ ذکر نہیں ہے. یہ من مانا ورد تو ہو سکتا ہے. ذکر کیا ہے؟ جس کو آپ دیکھیے اس حدیث سے دلیل مل رہی ہے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ دیکھیے نا، تین چیزوں کی بات ہے نا، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کیا پوچھتے ہیں، کیا بات کر رہے تھے. تو پہلی چیز کیا کہی تھی فرشتوں نے؟ کہ اللہ، فرشتے تجھے یاد کر رہے تھے، تیری تحمید کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا. اب یہ مجھے بتائیے کہ صرف زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے سے کچھ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتا ہے تو وہ ساتھ سوچ بھی رہا ہو. صرف زبان سے مت پڑھے، دل میں تصور لے کر پڑھے. تو گویا کہ یہ تو وہ محفل ہو گئی کہ جس میں بندہ اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے، اسماء الحسنیٰ پڑھ رہا ہے، غور کر رہا ہے. اب ذکر کرنا کیسے؟ جیسے نبی نے کر کے بتا دیا، نماز خود ذکر ہے. 21 پارے کی پہلی آیت لے لیجیے، سورۃ قصص ہی غالباً بنتی ہے کہ والا ذکر اللہ اکبر، نماز کی بات ہے. تو ذکر میں نماز بھی آتی ہے، ذکر بھی ہے، پھر اگلی بات سے دیکھیے کہ کیا مانگ رہے ہیں، جنت اور جہنم، یہ کب مانگتے ہیں اوپر میں؟ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیچ میں جنت کی آیتیں آتی ہیں تو جنت کی دعا کرتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو اس سے بچتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کا اطلاق بے سوچے سمجھے پڑھے جانے والے یا بول کسی من مانے طریقے سے ذکر کرنے پہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے علم کی محفل. آپ اس پہ حدیث پڑھ کے تو دیکھیے، اس کی شرح بہت لمبی ہے. علماء کہتے ہیں سب سے بہترین محفل ذکر کی جو ہے وہ علم کی محفل ہے. مثال دوں گی آپ کو، دورہ قرآن کی آپ نے، مختصر علم تھا اس میں، ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر وضاحت، اللہ یاد آیا کہ نہیں؟ اور اگر اس کی جگہ ایک ایک سپارہ آپ پڑھ رہے ہو اور تین گھنٹہ چلے آپ آ کے بیٹھتے تھے، ڈھائی گھنٹے کا بھی آتے تھے، جو بھی تھا، جتنی بھی جگہ آپ نے جتنا بھی وقت لگایا، اس دیر میں آپ پانچ پارے تو آرام سے پڑھ سکتے تھے. پانچ پارے پڑھتے ہوئے اللہ زیادہ یاد آیا، جنت کا زیادہ شوق بڑھا، جہنم سے زیادہ خوف لگا، یا اسے ایک دورہ قرآن کا پارا پڑھنے سے زیادہ یہ سب ہوا؟ تو اس سے علم کی محفل مراد ہے. اور آپ کے میرے لیے یہ ایک مائل سٹون ہے کہ اپنے قدموں کو جما کے جائیں. دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات پہ خوش کر دوں، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو رہا تو میں کیوں نہ خوش ہوں. آپ یہاں کے بیٹھے، آپ گھر سے بھی سن سکتے تھے، اس وقت گھر سے آ رہے ہیں، آپ یہاں آ کر کیا لے رہے ہیں جو یہاں آنے والے نہیں لے سکے؟ ایک تو بات ہے نا کہ جو جہاں سے لے سکتا ہے وہ وہیں سے لے گا نا، باہر والے ناروے تو نہیں آئیں گے نا. بالفرض آپ نہ آتی تو آپ کس چیز سے محروم ہوتی؟ نمبر ایک، آپ کو جہاں دیکھ کر جو میرے دل میں ایمان بڑھا، دوسرا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، میرا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اللہ کو پتہ ہے یہ شاید ہزاروں جگہ پہ جائے گا آگے زندگی، جہاں تک یہ رہی فائلیں اللہ ان کی حفاظت کرے، انہی کتابوں سے دوبارہ لوگوں کو پڑھواتے ہیں نا. آج جو آپ بھی بکس پڑھتے ہیں وہ کسی کے ساتھ پڑھی نا، تو آپ غیر مخصوص طریقے سے اس سیریز میں شامل ہو گئے. تیسرا آپ کو فائدہ کیا ہوا کہ آپ یہاں میرے ساتھ حدیث دہرا رہے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو گھر میں بیٹھ کے خود ساتھ دہرا رہے ہیں. اگر دہرا رہے ہیں اور واقعی وہ ہمارے ساتھ ہیں، کئی لوگ ناروے سے باہر ہیں وہ ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ نہیں آ سکتے، جدھر ہے وہ اس سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں نا. پھر ایک اور آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو یہاں دعا یاد کرنے کا موقع ملا. تو یہ بات آپ اس بات پہ لیجئے کہ یہ تو وہ محفل ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. تو یہ چیز کل آپ کو یہاں لے کر آئے گی. تو اگر آپ اس پوری سیریز میں میرے ساتھ رہے تو آپ کا خاموش صدقہ میری آواز تو سب پہچان لیں گے. یہ جو حدیث پڑھتے ہوئے آپ بولتے ہیں یہ تو کوئی نہیں پہچانے گا نا، تو اس میں دور اخلاص ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے، علم کی محفل جیسی کوئی محفل نہیں ہے، جہاں اللہ بھی یاد آتا ہے، جنت کا بھی شوق آتا ہے، اور جہنم سے بھی انسان بچنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ اگر جنت دیکھ لیتے تو کتنی طلب ہوتی، اور اگر جہنم دیکھ لیتے تو کتنا ڈرتے. ہم دنیا سی جگہ کی تصویریں دیکھ لینا تو ہمارا دل جو ہے نا اس کے لیے ایسے کھل جاتا ہے، شوق بڑھے. ہم نے اپنی فیملیز کو لے کر جنت تک ساتھ جانا ہے، اس کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو مدد دیتی ہیں. اب اگلی روایت ابو دردا سے ہے، اس کو ذرا دہرائیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ انبیوکم بخیر اعمالکم اسکاہا عند ملیککم وارفعہا فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوكم فتدربوا اعناقهم ويدربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذکر اللہ تعالی. یہ ایک ایکسٹرا آپ کا بینیفٹ ہے، کبھی اس طرح شاید عربی میں پڑھی نہ ہو. چلیے، کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے آقا و مولا کے نزدیک سب سے اچھا، سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجوں میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والا، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر، اس سے بھی بہتر کہ تم دشمن سے مقابلہ کرو اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے. تو آپ نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے. کیا پتا چلا؟ دیکھیے، ہم میں سے ہر ایک کو تو موقع نہیں ملتا نا میدان جنگ میں جا کر دشمن سے لڑنے کا، اور سونا چاندی بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ خرچ کر دے. تو یہ ذکر اذکار، یہ محفلیں آپ کے میرے لیے ہمارے اعمال کی کمی بیشی کو پورا کرواتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے اسی موضوع میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان للہ تبارک
و تعالی ملائکتن سیارتن فضلن یبتغون مجالس الذکر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذکر قعدوا معهم وحف بعضهم بعدا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألونني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي ربي قال وكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم وآتيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقولون ربي فيهم فلان عبد خطوا إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، ترجمہ دیکھیے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے گھومنے پھرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتوں سے الگ، یعنی کچھ تو ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، یحفظونہ، لیکن کچھ صرف زمین میں گھومتے ہیں، اور ان کا نام ہے ادھر سیارہ، گھومنے پھرنے والے۔ جیسے سیارہ کا لفظ کس کے لیے بولتے ہیں؟ ٹورسٹ کے لیے بولتے ہیں نا، سیر کرنے والے، گھومنے والے۔ وہ دنیا میں بس گھومتے رہتے ہیں، کیوں؟ وہ ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض فرشتے بعض کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے اور آسمان دنیا کے درمیان فاصلے کو اپنے وجود سے بھر دیتے ہیں۔ پھر جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، یعنی ڈسمس ہو گئے، چھٹی ہو گئی، تو کیا ہوا؟ تو یہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم تیرے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین میں ہے، اور تیری پاکیزگی، تیری بڑائی، تیری توحید و عظمت اور تیری حمد بیان کر رہے تھے، پر تجھ سے سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں پروردگار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے پناہ بھی طلب کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے مجھ سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار تیری آگ سے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ میری آگ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے بخشش بھی مانگ رہے تھے, اپنے گناہوں کو یاد کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو بخش دیا. اللہ ہمیں بھی بخش دے. وہ جس چیز کا سوال کر رہے تھے میں نے وہ ان کو عطا کر دی. ہم بھی مانگ لیں اللہم انی اسألک الجنہ. مانگی اللہم انی اسألک الجنہ بغیر حساب, کہ اللہ ہمیں بے حساب کے جنت دے دے. اور جس چیز یعنی آگ سے پناہ طلب کر رہے تھے اس سے میں نے ان کو پناہ دے دی. ہم بھی مانگ لیں اللہم اجرنی من النار. آپ نے فرمایا فرشتے عرض کر رہے ہیں اے پروردگار ان میں فلاں آدمی تھا وہ تو بہت گناہگار بندہ. دیکھیے ذرا کیسے بول کھلتے ہیں. پھر جو صرف وہاں سے گزرتا وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اسے بھی بخش دیا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ایک اور حدیث جو فرشتوں کے نزول پر دلالت کرتی ہے, یہ اس کی دلیل میں پیش کی جاتی ہے. اس حدیث میں بھی ذکر کرنے والوں کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا. ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں اس حدیث کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل الا خفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمۃ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں, رحمت ان پر چھا جاتی ہے, سکینت ان پر نازل ہوتی ہے, اور اللہ کا ذکر ان لوگوں میں فرماتے ہیں جو ان کے پاس ہے. ذرا نوٹ کریں گے, آپ کو اس وقت بھی کوئی سکون محسوس ہو رہا ہے؟ پر آپ دیکھیں کہ فرشتے گھیرتے ہیں تو وہ جگہ بڑی پاک صاف آرگنائز سلیقے سے چیزیں رکھی والی ہونی چاہیے جہاں فرشتے ہیں. ہمارے گھر میں کسی بڑے انسان نے آنا تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کو. تو ہمیشہ جب بھی علم کی محفل میں آئیں تو سوچا کریں کوئی میرا عمل یا میرا حلیہ یا میری کوئی جگہ ایسی تو نہیں ہے جو فرشتوں کو آنے سے روک دے. پھر سکینت نازل ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ پیس, ٹرینکولیٹی, سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ سچ بتائیں, آپ تین گھنٹے کے لیے فلم دیکھتے ہیں اس کے بعد کی کیفیت اور تین گھنٹے قرآن کی محفل میں آنے کے بعد کی کیفیت فرق ہوتی ہے کہ سیم ہوتی ہے؟ اس کا تو فلمیں دیکھتے ہیں. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم فلم کے لیے تین گھنٹے نہیں لگا سکتے, ہماری زندگی بہت مختصر ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ تو اس کا سیکھ جاؤ. لیکن شروع میں ایسی غلطیاں کریں گے تو پتہ چلے گا نا. چلیے, ان تین احادیث میں اہل ذکر کے فضائل اور ان کے انعامات کو بیان کیا گیا, یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں کا نازل ہونا, پھر اہل ذکر کو ڈھونڈنا, ان پر پروں کا سایہ کرنا, پھر رحمت اور سکینت سے اہل ذکر کا فائدہ مند ہونا, اسی طرح اللہ تعالیٰ کے روبرو ان سعادت مند لوگوں کی تعریف کرنا. دیکھیں یہ بھی تو بات ہے نا, بار بار ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. کس ناطے سے عزت ہونا؟ اب یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے تذکرہ آسمان پہ ہو رہے ہیں, اور کیا چاہیے؟ پھر خود قادر و کریم کا فرشتوں کے سامنے اہل ذکر کی تعریف کرنا, یہ بہت بڑی سعادت اور عظیم کامیابی ہے. زمین پر بسنے والوں کی تعریف اللہ کریم آسمان کی پاکیزہ مخلوق میں کرے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ذرا سا اخبار میں نام چھپ جائیں, میڈیا پہ آ جائیں, کیسے لوگ اچھالتے پھرتے ہیں خبروں کو, فلاں ریڈیو پہ آیا, فلاں ٹی وی پہ آتا ہے, فلاں ادھر آتا ہے, تو آتا رہے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن لوگ ان چیزوں کو پروٹوکول بناتے ہیں. تو جہاں آسمانوں پہ ملا اعلیٰ میں بات ہو وہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, اپنے مکرم بندوں میں شامل کر لے اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. عمل کیسے کریں؟ دیکھیے ہر وقت نہ تو میں اور آپ علم کی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ایک کام ہم ہر وقت کر سکتے ہیں، دل میں اللہ کو یاد رکھنا. زبان کا ذکر بھی ہم ہر وقت نہیں کر سکتے، دل میں اللہ کو یاد رکھے. اس پہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور اس پہ بہت دفعہ بات بھی ہوئی، ایک پوری بک ہے ذکر کے بارے میں، مجھے یاد ہے میں نے اس میں سے بہت کچھ پڑھایا تھا. تو اس میں ایک بات یاد آ گئی امام ابن قیم رحمہ اللہ کی، کہتے ہیں کہ ایمان والا تو گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ پکڑ لینا اس نے مجھے، یہ ابھی مزہ کر رہی ہوں نا، بعد میں لگ سمجھ آئی. تو یہ بھی جب بندے کو گناہ کی محفلوں میں اس طرح کی کیفیت آنے لگے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ، بیوٹیفل سیشن رائٹ، الحمدللہ. کتنی پیاری پیاری حدیث آج ہم نے پڑھی نا. سکینت ہوتی ہے، فیل ہوتا ہے آپ کو جب ہم یہاں پہ تین ساڑھے تین گھنٹے چار گھنٹے بیٹھتے؟ اسی لیے تو پتہ نہیں چلتا، وقت کا احساس نہیں ہوتا ہے نا. فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی پیاری پیاری اینڈ ریزلٹ تو دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. سبحان اللہ، یہی تو وہ چیز ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے نا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کیا چیزیں آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں. یہ تو ہمیں وہ چیزیں ہیں جو حدیث کے ذریعے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں پتہ چل گئی چیزیں کہ ایسا ہوتا ہے. تو اس کو ہم فیل کر لیتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا بات ہوتی ہوگی، رب کے محفل میں فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ سب ذکر ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں پھر ذکر کرتے ہیں ان بندوں کا جو بندے اللہ کا ذکر اس طرح محفلوں میں کرتے ہیں. Amazing, right? سوچ کے کتنی خوبصورت فیلنگ آتی ہے دل میں، right? الحمدللہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کا کچھ فروٹ بھی ملنے والا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ، چلیے ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم نے ایسی مجلسوں میں اپنے آپ کو شامل رکھنا ہے، ایسی مجلسوں کا اہتمام کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں نہ ہے کہ صرف کورس کر رہے ہیں اور دیٹس اٹ. الحمدللہ ابھی رمضان کی آمد ہے، دورہ قرآن کے لیے ہم اپنی ارد گرد اس طرح کی مجلسیں سجا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ضرور اہتمام کیجئے ان سب چیزوں کا. اوکے، چلیے انشاءاللہ یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اپنی بک بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ اپنی صحیح البخاری کا سیشن بھی کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اذا ما قالني ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف اجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني اسلي النفس بالامال من حين الى حين وانسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كاني قد ضمنت العيش ليس الموت ياتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعو سوى رب غفور واسع للأطيان تهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب. ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من نار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر سلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام.
يا رب میں گناہگار ہوں توبہ قبول ہو اس یاد شرم سار ہوں توبہ قبول ہو جا سوز دل پگار ہوں توبہ قبول ہو سرتاپ انکسار ہوں توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو. گزری تمام عمر میری لہ و لعب میں
بابا
جس کے پاس اس کو نہ کوئی خوف ہے اس کو نہ کچھ حراس ہوگا نہ زندگی میں کسی وقت وہ اداس لیکن وہ میری بھول تھی اب میں ہوں مغرب یاس بابا قبول ہو میری توبہ قبول ہو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back everyone. Hoping everyone will be there inshallah. Okay. Alhamdulillah. ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ ہم اپنی بک کا سیشن شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. ٹھیک ہے تو اس کے چیپٹر پڑھتے ہیں انشاءاللہ, پھر اس پہ بات کریں گے. آج ہم نے 21 چیپٹر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ ساتھ ہی 22 چیپٹر بھی پڑھیں گے. پیج نمبر 214 ہے, اوپن کر لیجئے. انشاءاللہ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, پھر اس پہ ڈسکشن کریں گے. اوکے, ریڈی ایوری ون؟ تو پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. یس, اوکے, بارک اللہ فیک, الحمد للہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم, اس کتاب میں سے. اگلا ٹاپک اب ہم دیکھیں گے, ٹاپک نمبر 21, اسلوب استفہام. ٹاپک نمبر 21, اسلوب کہتے ہیں انداز, اور استفہام فہم سے, سوال پوچھنے والا انداز, یعنی کوشچننگ سٹائل. قرآن پاک میں اس کے ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتی ہیں, کہ آپ کس طرح سے لوگوں سے سوال پوچھا کرتے تھے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اور یہ توجہ دلانے والا بڑا پیارا انداز ہے قرآن پاک میں. تو خاص طور پہ آپ دیکھیے, قل, کہہ دیجئے اسے, قل من خلقہم. سورۃ قصص ہے, 20 پارے کا پہلا رکوع, اس میں پورے من من سے بات شروع ہوتی ہے. من خلق السماواتی, کون ہے, ام من یجیب المضطرہ, ام من, ام من کا لفظ آتا ہے. تو یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتی ہے, اور اس انداز سے سننے والے کی توجہ بہت زیادہ آپ کی طرف آ جاتی ہے. یوم نحر, ماہ ذوالحجہ, اور مکہ کے ناموں کے متعلق سوال. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو بکرہ سے یہ روایت نقل کی, بیان کرتے ہیں کہ خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر, قال اتدرون ای یوم هذا, قلنا اللہ ورسوله عالم, فسکت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه, قال اليس يوم النحر, قلنا بلى, قال اي شهر هذا, قلنا الله ورسوله عالم, فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه, قال اليس ذو الحجه, قلنا بلى, قال اي ولد هذا, قلنا الله ورسوله عالم, فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه, قال اليست بالبلده الحرام, قال فان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الا هل بلغت, قالوا نعم, قال اللهم اشهد, فليبلغ الشاهد الغائب, فرب مبلغ او عام سامع, فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا, کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ خاموش ہو گئے, یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے. آپ نے فرمایا, کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے عرض کیا, کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا, یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ خاموش ہو گئے, یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے. آپ نے فرمایا, کیا یہ ذوالحجہ نہیں؟ ہم نے عرض کیا, ہاں ضرور ہے. آپ نے فرمایا, یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کیا, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ خاموش رہے, یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے. آپ نے فرمایا, کیا یہ حرمت والا شہر نہیں؟ ہم نے عرض کیا, کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا, پس تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے, یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا, جی ہاں. آپ نے فرمایا, اللہ گواہ ہو جائیے, یہاں موجود حضرات غائب لوگوں کو میری بات پہنچا دیں, بس کتنے ہی لوگ جن تک بات پہنچائی جاتی ہے سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ میرے بات کافر نہ ہو جانا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو۔ اب آپ دیکھیے کہ پوچھنے والے اتنے خوبصورت انداز سے پوچھ رہے ہیں تو جواب دینے والے کتنے متحمل ہیں۔ ہم ہوتے تو جھٹ پٹ بولتے، جی یہ ہے، جی ہمیں نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا۔ نہیں، خاموش۔ اتنا شوق تھا علم حاصل کرنے کا، ان کو لگتا تھا کوئی نئی بات پتہ چل جائے گی، آج کوئی نئی بات ہوگی جو ہمیں اللہ کے نبی اس پہ بتا دیں گے۔ تو آپ کا تین بار یہ پوچھنا، آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات پوچھی، بار بار ایک بات کا پوچھنا یہ انسان کو بہت زیادہ متوجہ کرتا ہے۔ امام قرطبی ہیں وہ اس پہ کہتے ہیں کہ آپ کا تین مرتبہ پوچھنا اور ان میں سے ہر سوال کے بعد خاموش ہو جانا اس لیے تھا تاکہ وہ حاضر الذہن ہو کر مکمل طور پر متوجہ ہو جائیں اور انہیں بتائی جانے والی بات کی عظمت کا احساس ہو جائے۔ اور آپ نے اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، یقیناً تمہارے خون، تاکہ ان شیام خون اور مالوں کی حرمت واضح ہو۔ اس بارے میں امام نووی کہتے ہیں نفسم کے سوال، سکوت یعنی خاموشی اور تفسیر کا مقصود اس مہینے شہر اور دن کی عظمت اور بلندی کو اجاگر کرنا، اس کی طرف توجہ دلانا اور حاضرین کو ذہن نشین کروانا تھا۔ کیا پتا چلا کہ آپ اہمیت دلانا چاہتے تھے، اور یہ ایک بڑا اچھا سٹائل ہوتا ہے، آپ جس چیز کی لوگوں کو اہمیت دلانا چاہیں پھر اس کو تھوڑا سا مزید کھول کے بات کریں۔ کیا خیال ہے ایسے؟ ٹھیک ہے، آپ سوچیں، آپ بتائیں، جتنا ذہن کو حرکت دلوائیں گے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی اس سے سننے والے کا بھی فوکس زیادہ بڑھے گا اور وہ غور کرے گا۔ ملا علی قاری اس بات پر لکھیں، آپ نے اس سوال کے ذریعے ان کے ذہنوں میں اس مہینے شہر اور دن کی حرمت کو جمانا چاہا تاکہ اپنے مقصود کی اس پر بنیاد رکھ سکیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوچھنا حکمت سے خالی نہیں تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون، مال اور عزت، ان تین چیزوں کی حرمت کو یوم ناہر، ذی الحج اور مکہ مکرمہ کی حرمت اور تقدس سے تشبیہ دی ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ بات بہت اہم تھی۔ علامہ طیبی کہتے ہیں اس مثال کے بیان کرنے میں ایک چیز کو اس جیسی دوسری چیز پر قیاس کرنے کا پسندیدہ ہونا اس کی دلیل ہے۔ استحباب کہتے ہیں مستحب سے پسندیدہ، خوب سے ہے یہ لفظ۔ اسی طرح ایک اور بڑی ہی خوبصورت اور بڑی معروف روایت ہے، پانچ دفعہ غسل کے بعد میل باقی رہنے کے بارے میں پوچھنا۔ امام اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ارأیتم، یہ ہے سوالی انداز، پہلا ہی لفظ، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، غور کیا تم نے، لو ان نہرم بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسن ما تقول ذالک یبقی من درنہ قال لا یبقی من درنہ شیئا قال فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہا الخطایا۔ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ مرتبہ غسل کرے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسا کرنا اس کی میل کچیل کو باقی چھوڑے گا؟ انہوں نے عرض کیا وہ اس کی میل کو باقی نہ رہنے دے گا، یعنی پانچ دفعہ غسل کے بعد کہاں جسم پر میل رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی حال پانچ نمازوں کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے والوں کو پوری طور پر توجہ دلوانے کے لیے سوالی انداز اختیار کیا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، ارأیتم، خبر طلب کرنے کی غرض سے یہ استفہام تقریری ہے، یعنی مجھے بتلاؤ کیا وہ باقی رہے گا۔ تقریری ہوتی ہے جیسے کسی چیز کو جمانا، سٹرونگ کرنا، فارم کرنا، یعنی کسی کو اس چیز کا احساس دلا دینا۔ تو کہا کہ اس طرح کرنے سے اصل میں آپ اس چیز کی اہمیت کو ثابت کر رہے تھے۔ علامہ طیبی کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ لفظ لو یعنی کاش کا تقاضا ہے کہ فعل پر داخل ہو، یعنی اس کے بعد اگلا لفظ فعل ہونا چاہیے اور اس کا جواب دیا جائے، لیکن آپ نے اس کی جگہ بات کی تاکید اور پختگی کی خاطر سوالیہ انداز اختیار کیا، اور مقصد یہ تھا کہ اگر اس قسم کی نہر موجود ہو تو میل کچیل باقی نہ رہے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مختلف طریقے سے بات کر کے اور سوال کا انداز رکھ کے سننے والے کی توجہ کو زیادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں اپنے تشبیہ بھی دی نا، ذہن میں ایک دم تصور آتا ہے کہ اچھا کوئی صاف ہو رہا ہے، اب اس کے جسم سے میل اتر رہا ہے، تو یہ چیزیں ذہن پر پھر نقش چھوڑتی ہیں اور یہ چیز آسان لگتی ہے. پھر آپ نے تشبیہ کو الٹ بھی دیا کہ نہر کے میل کو دور کرنے کو پانچ نمازوں کے گناہوں سے دور کرنے سے تشبیہ بھی. ملا علی قاری اس پر لکھتے ہیں کہ آپ نے مبالغے کی غرض سے تشبیہ کو الٹ دیا, کیونکہ تشبیہ کی اصل صورت یہ ہوتی ہے کہ مانوی چیز کو مخصوص چیز سے تشبیہ دی جائے. مانوی کا فرق ہم پیچھے دیکھ چکے, مانوی یعنی جس کو آپ سوچتے ہیں, اور مخصوص وہ جس کو ہم چھو سکے. یعنی آپ ایک چیز کو چھو سکتے ہیں نا, نہر کے پانی کو, نہر کو دیکھ سکتے ہیں, نہا کے بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن اب نماز سے گناہوں کا جب کھلنا ہے اس کو ہم چھو تو نہیں سکتے نا, تو یہ مراد ہے ادھر. اور آخری مثال ہے اس باب کی مال وارث سے لگاؤ کے متعلق سوال. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ سے روایت نقل کی, انہوں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ, قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا ماله احب الیہ, قال فان ماله ما قدم ومال وارثہ ما اخر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو. آپ نے فرمایا سو بے شک اس کا مال وہ ہے جس نے آگے بھیجا, یعنی موت سے پہلے راہ خدا میں خرچ کیا, اور اس نے جو مال پیچھے چھوڑا وہ اس کے وارث کا مال ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ تعلیم اور تربیت کے دوران نفس وسلم سننے والے کو بات جس سے کی جاتی ہے اس سے بہت زیادہ توجہ دلانے کے لیے اس طرح کی کوششیں کرتے تھے. یہ تو وہ مثالیں ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی سوالیہ انداز اختیار کرتے تھے. پھر آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آپ اسٹوڈینٹ سے بھی کس طرح سے سوال کرتے تھے. دیکھیے یہ کراس کوشچننگ سٹائل جو ہوتا ہے نا, یہ سوئے ہوئے ذہن کو جگا دیتا ہے. مثلا اگر ایک ٹیچر بولتا ہی جائے بولتا ہی جائے, پھر اسٹوڈینٹ سو جاتے ہیں. شاید آپ بھی سو رہے ہوں گے اس وقت میری یہ باتیں کرتے ہوئے. کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے ویسے, اسپیشلی بکس پڑھاتے ہوئے, کہ لوگ سو چکے ہوں گے. سویا ہوا تو نہیں ہے کوئی آپ میں سے؟ الحمدللہ جاگ رہے ہیں, تو جاگنے کا وقت ہے, بہت سو چکے ہیں. سوئی ہوئی امت کے جاگے افراد بننا انشاءاللہ. خیر تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح سوال بہت اچھا ہوتا ہے, آپ اس کو پھر عملی طور پہ بھی لے سکتے ہیں, بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. میں نے تو اس انداز کو اتنا استعمال کیا الحمدللہ کہ کوئی بندہ مجھ سے کوئی بات کرے نا, میں پلٹ کے یہی کہتی ہوں آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا سوچتی ہیں, کوئی کچھ ایسا ہوا ہے آپ کا کیا خیال ہے, ہوا ہوگا. یعنی شاید 90% میں ہر بات کا جواب کوشچن ہی کر دیتی ہوں آگے, اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگلے کی بھی سوچ سامنے آتی ہے. کوئی آپ کو کسی کی شکایت لگاتا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ دوسرے کی برائی شروع آپ کے, آپ کا کیا خیال ہے میں آپ کیا کہوں اس کو, فوراً سوال پوچھیں, اگلے کو سب ملجھا دیں, اگلا بندہ آپ سے بات ہی نہیں کرے گا. تو اس کے عملی طریقے بچوں کے ساتھ بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں, اسٹوڈینٹس کے ساتھ بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ سٹائل اختیار کرتے ہیں تو لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ آپ ہر فالتو بات کا جواب نہیں دیتے. اب اس کے بعد اس سے تھوڑا سا ملتا ہوا ٹاپک, اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں. ٹاپک نمبر 22 نمبر ٹاپک دیکھیں گے, طلبا سے استفسار. استفسار کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کا روٹ کھول کے دیکھیں تو فا سین را, یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ تفسیر بنتا ہے. الف سین تا لگ گیا تو کچھ پوچھنا کچھ مانگنا. تو فسرا سے استفسار کیا ہوا کہ ایک اچھا استاد جو ہے وہ طالب علموں سے بھی کچھ باتوں کو سوچنے اور اس پہ غور کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جو بات بتائی جائے اس پہ ان کی توجہ کو بہت زیادہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوئی بات بتانے سے پہلے اسی موضوع کے متعلق اسٹوڈینٹ سے بھی پوچھا کرتے تھے, جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا آپ بتائیے, واٹ ڈو یو تھنک, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا سوچتی ہیں, آپ چلیے پھر آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہے یہ انداز. اس کو کہتے ہیں استفسار. تو آئیے چند دلائل دیکھتے ہیں اس چیز کے. پہلی مثال مسلمان جیسے درخت کے متعلق سوال پوچھنے کے بارے میں تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرۃ لا یسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي
فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله رضي الله عنه ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ یقیناً مسلمان کی مانند ہے، بس تم مجھے بتلاؤ کہ وہ کون سا ہے. لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے دل میں آیا کہ وہ تو کھجور کا درخت ہے، مگر میں شرمایا یعنی شرم کی بنا پر خاموش رہا. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں بتلائیے وہ کون سا درخت ہے، آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ سے خود پوچھا آپ بتائیں کون سا درخت مسلمان کی طرح سے ہے، پھر بتایا. پتہ تو آپ کو پہلے بھی تھا نا، تو ہر بات کرنے سے کہنے سے سپون فیڈنگ کی عادت ہو جاتی ہے، اسٹوڈینٹ سوچتے نہیں، آگے نہیں بڑھتے، ان کے اندر کانفیڈینس نہیں آتا، اپنی سچائی کا ان کو یقین نہیں آتا کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس حدیث سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے رہنمائی ملی. اس حدیث پر امام بخاری نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں کئی مقامات پر اس روایت کو نقل کیا، اور ایک مقام پر اس حدیث کا عنوان انہوں نے رکھا باب طرح الامام المسألة على اصحابه لا يختبر ما عندهم من العلم، استاد کا شاگردوں سے ان کا علم جاننے کی خاطر سوال کرنے کے متعلق باب. اب دیکھیے کہ ٹاپک اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ اس سے بات جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو کے سمجھ آ جاتی ہے. اسی طرح اس حدیث پر علامہ عینی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں عالم کا اپنے شاگرد کی سمجھ بوجھ جانچنے اور انہیں غور و فکر ترغیب دینے کے لیے ان سے استفسار کرنے کا استحباب کہتے پسندیدہ ہونا، ریکمینڈیڈ، یہ ثابت ہوتا ہے. ایک اور مقام پر امام رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو عنوان رکھا وہ کیا ہے، باب الفہم فی العلم، علم میں سمجھ بوجھ سے کام لینے کے متعلق باب. ابن حجر العسقلانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اس حدیث شریف میں حصول علم کے لیے سمجھ بوجھ سے کام لینے کی ترغیب ہے، اور مؤلف نے اس حدیث پر باب کا عنوان علم میں سمجھ بوجھ سے کام لینے کے متعلق باب رکھا ہے. تو لہٰذا کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہر بات خود بتانے کے بجائے کبھی کبھی پوچھا بھی کرتے تھے. دوسری بات اس میں مومن کی کیفیت بھی دیکھیے، بہت پیاری آیت ہے قرآن میں، سورۃ ابراہیم کی آیت غالباً 30 کے قریب آیت ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ طیبہ، اس میں بھی اس حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ اس حدیث سے مومن کو کتنا خوبصورت اللہ کے نبی نے بیان کیا. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ سننے والے کے ذہن میں ایک بالکل منظر آ جاتا ہے، باپ سوچے تو ایک دم سامنے درخت ذہن میں آئے گا، ایک بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے اور توجہ کا ادھر ادھر جانا نہیں ہوتا. تو ہمیں ایک تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فہم دے، مثالی انداز ہو، لوگوں کو ہر چیز بتانے کے بجائے کچھ ان سے پہلے پوچھ بھی لیا کرے. اور دوسری بات ہمیں اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کو ایک بڑا پیارا درخت بنایا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکیوں کا سرسبز و شاداب درخت بنا دے. ایک اور مثال مفلس کے بارے میں سوال کرنے کے بارے میں ہے. امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اتدرون ما المفلس قال المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متع فقال ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بسلاۃ وسیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفق دم ھذا وضرب ھذا فیعطى ھذا من حسناته وھذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم ہو نہ سامان ہو. اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت میں سے مفلس روزے قیامت نماز روزے اور زکات کے ساتھ آئے گا، اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت باندھی ہوگی، کسی کا مال ناجائز کھایا ہوگا، کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا اور کسی کو ناجائز مارا ہوگا، اس مظلوم کو اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا اور دوسرے کو بھی اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی سے پیشتر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے، پھر ٹھیک جواب نہ دے سکے تو آپ نے بتا دیا، تو اس میں بھی بالکل وہی انداز ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کا انٹلیکٹ بڑھانے کے لیے، اپنے اسٹوڈینٹس کو تھوڑا سا مور سوچنے کی عادت ڈالنے کے لیے اسی طرح کا انداز اختیار کیا کریں۔ آپ گیس کریں، آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اس طرح سے لفظ بولنے سے ایک تو اگلے کا بہت شعور جاگتا ہے، توجہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اب اس کے بعد کوئی بہت اہم بات ہے، اور پھر آپ جو بات کہیں گے نا وہ کبھی بھی ان کو بھولے گی نہیں۔ بس اب ہوتا کیا کہ ہم سیدھی سی بات کر کے اپنی نان سٹاپ بات کر کے ختم کر دیتے ہیں، اگلے کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کہے گی، کیا سن گے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میں تو اپنے آپ کو بس فارغ کر چکی تھی کسی کو بات کہہ کر، لیکن لوگوں نے کچھ سوچا ہی نہیں۔ تو سیدھی سی گاڑی نہیں چلا لینی چاہیے، بلکہ کبھی کبھی نیچے کبھی جوش، اور اس طرح بیچ میں سوتوں کو جگانے کے لیے کچھ نہ کچھ پوچھ بھی لینا چاہیے۔ لوگ بالکل الرٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے۔ اس کی ایک اور مثال ہے غیبت کے متعلق۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، اتدرون ما الغیبت؟ قالوا اللہ ورسوله عالم، قال ذکرك اخاك بما یکرہ، قیل افرائیت ان کان فی اخی ما اقول، قال ان کان فیہ ما تقول فقد اختبته، وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کے متعلق تمہارا وہ بات ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ عرض کیا گیا، اگر میرے بھائی میں میری کہی ہوئی بات موجود ہو تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر اس میں تمہاری کہی ہوئی بات ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں تمہاری کہی ہوئی بات نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ تو یہاں سے غیبت کی برائی کو واضح کرنے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کا یہ عمل ہمیں بہت ہی زیادہ توجہ دکھاتا ہے، اور اسی طرح ان چیزوں کو ہم اپنی عملی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ بالکل آپ اس سیکھ کے دیکھیں، ان چیزوں کو پہ عمل کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سپیچ انٹریکٹیو ہو جائے گی۔ اور صرف ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہی کا رویہ نہیں، بلکہ اور بہت ساری چیزوں میں بھی آپ کو اس سے رہنمائی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حکمت دے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین حکمتیں سیکھیں، اور وہ ساری کی ساری ہم اللہ کے دین کو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Okay, it's fine. الحمد لله رب العالمين. آج ہم نے کیا دیکھا کہ کسی کو بات بتاتے ہوئے ایک تو استفہامیہ انداز اختیار کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا استفسار کا اسلوب اپنایا جا سکتا ہے، رائٹ؟ اور آپ دیکھیے کہ دونوں میں آپ نے کیا دیکھا کہ جو سامنے سیکھنے والے بیٹھے ہو نا، جو تو خالی بس فور فن آئے ہیں، اور جیسے ابھی ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھا تھا کہ آ کے بیٹھ گیا، کوئی سیکھنے کا اس کا مقصد نہیں تھا، رائٹ؟ وہ تو پھر ڈفرینٹ چیز ہے۔ یس، let others also think if we spoon feed they won't learn or gain confidence. Exactly. آپ کو پتا ہے بہت سارے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، حالانکہ علم کے میدان میں اگر دیکھیں تو سب نے سیم علم حاصل کیا، رائٹ؟ لیکن کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، سکھانے والے ہو جاتے ہیں، کچھ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، اور وہ کیا ریزنگ دیتے ہیں کہ وی لائک ٹو بی اسٹوڈنٹ آل لائف۔ Well, obviously, student رہنا، طالب علم رہنا، it's good, right? ایسا تو ہم نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہمیشہ سے علم کے خواہش مند تھے، رائٹ؟ اور علم کی طلب میں انہوں نے کتنا سفر کیا تھا، ریمبر دیٹ واقعہ، جس کو ہم نے حدیث میں بھی پڑھا تھا الحمدللہ. تو وہ ڈفرینٹ چیز ہے کہ علم کے طلب میں ہمیشہ مرتے دم تک علم کی طلب رکھنا اور طالب علم بنے رہنا, لیکن اس حد سے آگے بھی بڑھنا چاہیے, تھوڑا سا اسٹیپ ایک آگے بھی اٹھانا چاہیے کہ دوسروں کو سکھانے کے لیے آپ کس طرح سے اپنے آپ کو پالش کریں گے. رائٹ, یہ ایک طرح سے پالشنگ ہی ہوتی ہے نا, آپ کے علم کی پالشنگ ہوتی ہے کہ آپ نے جو علم لیا ہے اب اس کو عملی میدان میں استعمال کیجیے. رائٹ, تو یہ ہمیں جو ڈفرینٹ پہلو مل رہے ہیں اس کتاب میں وہ اسی وجہ سے, اور آپ دیکھیں کہ اس سے کانفیڈینس بڑھتا ہے. رائٹ, ہم یہ چیز سیکھ رہے ہیں, اب جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دوسرا بھی الرٹ ہو جاتا ہے نا. ایک دم سے مجھے جب استاذہ آخری بات کر رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ جب استاذہ یہاں کینیڈا کے دورے پہ تھیں, ایک دن ایسا ہی ہوا. یوزلی کیا ہوتا ہے, درس میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم سن رہے ہوتے ہیں, ہے نا, جو بھی استاد ہوتا ہے وہ درس دے رہا ہوتا ہے, ہم نوٹس بھی لے رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ نے کوئی بات نہیں کرنی ہوتی تو آپ بے دھیانی میں سارے چیزیں سن رہے ہوتے ہیں اور نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ, تو ایز اے میں ایٹ دا اینڈ استاذہ نے کہا جی آمنا آپ بتائیے اس چیز کو کیسے عمل میں لائیں گے. رائٹ, اب جب ایک دم سے ڈائریکٹ اٹیک ہوتا ہے تو آپ الرٹ ہو جاتے ہیں. رائٹ, سوئے نہیں بھی ہوتے ہیں تو آپ ایک دم سے الرٹ تو ہو جاتے ہیں کہ آپ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے. ٹھیک, تو توجہ دلانے کے لیے, اور یہی مقصد ہوتا ہے جو بار بار استاد کہہ رہی تھی نا, سوتوں کو جگانے کے لیے. تو لٹرلی سویا ہوا نہیں ہوتا کوئی, لیکن بے دھیانی میں ہوتا ہے. نہیں, آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو متوجہ کرنے کے لیے, تاکید کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. سوچ ابھارنے کے لیے بالکل برین شارپ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کو اس طرح سے بار بار اگر تھوڑی تھوڑی دیر پر الرٹ کیا جائے تو اس سے آپ کیا ہوتے ہیں, بہت فوکس ہو کے نوٹس لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس بات کو آگے بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ دیٹس ویری بینیفیشل پوائنٹس کہ ہم نے ان چیزوں کو کس طرح سے اپنی عملی لائف میں اختیار کرنا. ٹھیک ہے, تو اس کو بس سوتے ذہن سے نہیں سننا ہے ان سب کو, اور جس طرح ہم نے ٹائم مینجمنٹ کے لیکچر سنے تھے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو استعمال کیا, اور الحمدللہ ماشاءاللہ جس طرح آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا, ریفلیکشن شو کیے تھے اس سیشن کے بارے میں, اسی طرح آئی پریٹی شیور کہ یہ چیز بھی ہمارے لیے بہت زیادہ عمل میں لانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلی علم کے جو میدان میں جو لوگ جو ساتھی ہوتے ہیں نا, ان کو آگے کام کرنے کے لیے یہ سارے پوائنٹس بہت کام آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے صرف نوٹس لینے والے اسٹوڈینٹس نہیں بننا ہے, بلکہ عمل کے میدان میں آنے کے لیے بھی تیار ہو جائیے. گیٹ ریڈی فار دیٹ ٹو ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, از اٹ فائن ان شاء اللہ, کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں؟ اف یو want to say anything, inshallah more than welcome. Okay, ٹھیک ہے, چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں اپنے بخاری کے سیشن کی طرف انشاءاللہ. ٹھیک, الحمدللہ, چلیے پھر اپنے صحیح بخاری کی بک کھولیے, اوپن کر لیجیے. انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 124 سے شروع کریں گے. ٹھیک, 15 باب ہے کتاب الوضو کا. میرے پاس پیج نمبر ہے 153. آپ کے پاس جن کے پاس ڈفرینٹ بکس ہیں وہ پلیز اپنی حدیث کے حساب سے اور باب کے حساب سے اس کو اوپن کر لیجیے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ریڈی, سب کے پاس اوپن. ہم استنجا کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اوپن ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, سو ویل اسٹارٹ فرام حدیث نمبر 124. ٹھیک ہے, باب 157. اچھا, آپ کے پاس 153 پہ. ٹھیک ہے, جن کی ڈفرینٹ بکس ہیں وہ اس پیج نمبر کو کھول لیتے. چلیے انشاءاللہ بہت محبت ہے, درود شریف پڑھتے اور اس بک کو شروع کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سیشن باب الوضو یعنی کتاب الوضو ہی کی کنٹینیوشن ہے. اگلا باب دیکھیے الاستنجاء بالحجارتی ڈھیلوں یعنی پتھروں سے استنجا کرنا. اب ہر جگہ پانی نہیں ہوتا ٹھیک ہے, یا کسی صورت میں پانی کا استعمال انسان کو نقصان دے سکتا ہے, تو کیا کیا جائے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج لحاجته, کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے چلا گیا. فکانا پس تھا لا یلتفتو, پیچھے اڑ کے نہیں رکھتے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب چلتے تو بالکل سیدھا چلتے تھے, نہ آگے دیکھتے نہ پیچھے دیکھتے, ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. اب یہاں سے ہم خود بھی چیک کریں, ہم جب چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظریں سر گردن ہر طرف گھوم رہی ہوتی ہے, آپ بالکل سیدھے تیر کی طرح چلتے تھے, لا یلتفت, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. پھر کیا ہوا؟ فدناؤ تو منہ, پھر کیا ہوا؟ میں آپ کے قریب گیا. یہ دناؤ تو کیا ہے؟ دنا یدنو ادنا, دنیا وہی ہے نا, قریب ہو گیا یعنی میں آپ کے جب بالکل قریب گیا تو پھر آپ کو پتا چل گیا کہ پیچھے ہوں. فقال, تو آپ نے کہا ابغینی احجارن استنفت بها, مجھے پتھر تلاش کر کے دو. یہ جو ابغینی ہے نا بغی سے تلاش کرنا, فمن ابتغا, کل قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں بغا بغی, تلاش کرو میرے لیے احجارن پتھر, استنفس تاکہ میں استنجا کروں بھی ان سے, او یا نخوہ اسی جیسی کوئی چیز, یعنی جاؤ پتھر ڈھونڈ کے لاؤ چھوٹے چھوٹے, نہ ملے تو اسی جیسی کوئی چیز اور لے آؤ. خیر, ولا تعطینی بعزمن, کہتے ہیں کہ لیکن فرمایا یہ کہ نہ لے کر آنا کوئی ہڈی, ولا روسن اور نہ گوبر, یعنی تم پتھر لے آؤ, پتھروں جیسی کوئی اور چیز یعنی کوئی سوکھی لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں, چھڑیاں ہیں, کوئی ایسی چیز ہے, لیکن ہڈیاں کوئی پڑی ہوئی ہیں وہ نہ لانا. اور روس کہتے ہیں سوکھے گوبر کو, ایک ہوتا ہے گیلا گوبر جو جسم سے نکلتا ہے, قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں دمی و فرس کا لفظ آتا ہے کہ خون اور گوبر کے بیچ میں, روس وہ گوبر جو بالکل جانور چلتے پھرتے گراتے ہیں, پھر اس کے بعد سوکھ کے قسم کا مٹی میں مٹی بن چکا ہوتا ہے, یا اپلے قسم کے جو دیہاتوں میں لوگ بناتے ہیں تاکہ اس کو بعد میں جلائیں, تو اس طرح کی چیز ہے. کہا کہ یہ نہ لانا. خیر, تو بھی احجارن, کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اور پھر گیا آیا پتھر بھی طرف سیابی, اپنے کپڑے کے کونے میں رکھ کر, یعنی کافی سارے تھے نا, تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس کے اندر ڈال کے کپڑے کے اندر لیا کئی سارے پتھر, اور پھر کیا کیا, فوضاتھا, اور میں نے ان کو وہاں رکھ دیا, الا جنبی ہی, اور میں ایک طرف ہو گیا یعنی ان کو رکھا, اور اس کے بعد میں ایک سائڈ پہ ہٹ گیا, فوضاتھا الا جنبی ہی, پھر میں نے ان کو ایک طرف رکھا, وارت انہ, اور میں اس سے تھوڑا سا اعراض کر گیا, پیچھے ہٹ گیا, فلما قدا, پھر جب آپ حاجت سے فارغ ہوئے, اتباہو بہن, تو آپ نے پیروی کی ان کی, یعنی ان سے اپنے جسم کی طہارت کی. اب یہاں دو تین باتیں ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ پچھلی روایت میں حضرت انس تھے, چلیے وہ تو گھر کے خادم تھے, خادم خاص کہہ لیجئے, پرائیویٹ آپ کے سیکٹری کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے. ابو ہریرہ کون تھے؟ علم تلاش میں آئے ہوئے تھے, اصحاب صفہ میں سے تھے. تو یہاں سے پھر آپ کو ایک اور مسئلہ, محدثین نے تو اس پہ بہت لمبی بات کی لیکن آج کے دور میں تو ایسی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں شاید پڑتی اور اس پہ ہم بات بھی نہیں کرتے, لیکن انہوں نے اس پہ یہ ثابت کیا ہے کہ علم لینے کے لیے آنے والا جو علم لیتا ہے اگر وہ استاد کی خدمت بھی کرتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے, یعنی یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بعض عورتوں کے منہ سے میں نے خود سنا ہے, بچپن میں جاتے تھے تو ہم تو خالہ جی کے برتن ہی دھو کے آ جاتے تھے, اور ہم جاتے تھے تو صفائی کرتے رہتے تھے. اکثر میں ایک ٹرینڈ تھا کہ مولویوں کے گھروں میں لوگ جاتے تھے پڑھنے, پھر ان کی بیگمات کام کرا لیتی تھی. شوق سے کیا تو اس کا ذکر نہ کریں, اگر آپ نے کسی کی خدمت اپنے شوق سے کی ہے تو کیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے کہا جاؤ تم پتھر تلاش کر کے لاؤ, ہو سکتا ہے کوئی کہ دیکھے جی خود نہیں ڈھونڈ رہے دوسروں کو ڈھونڈا رہے, تو دیکھیے چھوٹے سے کام کرا کر اس کو نیکی کا موقع بھی تو دیتے ہیں نا. آج آپ سب بھی اپنے اوپر لے کے سوچیں, آپ کے بچے ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحت دے, اپنے بچوں سے کام کروایا کریں. کل مجھے کسی نے کہ ایسے ہی میری کی پہلے کبھی بات ہوئی ہوگی تو ایک ماں سے بات ہو رہی تو کہہ رہی کہ اب میں نے آپ کی بات سن سن کر اب میں نے اپنے بیٹے سے پاؤں دبوانے شروع کر دیے, اور اب وہ میرے ساتھ ساتھ کسی وقت اپنے ابو کے بھی دبا دیتا ہے, تو مجھے اچھا لگا. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ بچوں میں عاجزی کب آئے گی, جب آپ ان سے خدمت کروائیں گے, آپ نوٹ کیجئے نا، اپنے ذہن میں لائیے، ایک ماسی وہ ہر وقت خدمت کر رہی ہے کر رہی ہے، مالکن جب وہ بیڈ پہ بیٹھی ہیں، صوفے پہ بیٹھی ہیں، کھا رہی ہیں، ایک دم ذہن میں کیا آئے گا، بڑا کون ہے، ڈومیننٹ کون ہے، بیگم صاحب ہے نا، ماسی ہمیشہ بیچاری پیچھے دبی ہوئی دکھے گی نا، آپ اس کو اپنے اوپر لیجئے. عموماً مائیں اپنے بچوں کے ہر کام کو کرتی ہیں، کپڑے بھی دھوتی، کھانے بھی پکاتی، سب کچھ کرتی ہیں، اور بچوں کا احساس بھی نہیں ہوتا، تو وہی کیفیت نہیں ہوگی کہ بچے ڈومیننٹ اور ہم نیچے. کریں تو کرائیں، ایک کام آپ کر رہے ہیں نا تو دو ان سے کریں، چھوٹے بچوں سے خدمت شروع کر دیں، بیٹا یہ پکڑانا، بیٹا یہ لینا، بیٹا یہ کرنا، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، بچپن سے کام کروائیں. میں ایسے ایک بردر کو جانتی ہوں، کسی اسسٹنٹ کے بیٹے ہیں، تو وہ اتنا زیادہ کلیننگ میں ہیلپ کرتے ہیں. تو ایک دفعہ ایسی بات ہو رہی تھی، ہسبینڈ بھی ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ عادت کیسے پڑی، تو کہتے ہیں کہ بچپن سے عادت پڑی ہے، جب صبح اٹھ کے ہم کھڑے ہوتے تھے نا تو امی کا ایک ہی حکم تھا کہ اپنا بستر ٹھیک کرو. کہتے ہم واش روم میں بعد میں جاتے تھے، پہلے اپنا بستر صحیح کرنا، کوئل ٹچ، اور ایسی تو عورتیں بھی نہیں چادر بچھا سکتی جیسے میں نے سردر کو چادریں بچھاتے دیکھا ہوا نا، اس لیے کہ وہ پورے سلیقے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، ماں گھر نہ بھی ہو یا ہو بھی وہ بچہ خدمت کرتا ہے، تو وہ ان کے مزاج کا حصہ بن گئی ہے. اب وہی ماں خدمت کروا رہی ہے اور بچہ خدمت کر رہا ہے، آج ہی آتی ہے. آپ یہ سوچتے ہیں نا، نہیں ہائے بچے، ہائے بچے، آپ کہتے ہیں بچوں میں اتنی انرجی ہوتی ہے، اگر آپ ان کی انرجی کو یوز کرائیں تو میرا خیال ہے کئی میل ایک دن میں وہ چل جاتے ہیں. کبھی آپ صرف بچوں کی اس گھر میں دوڑیں دیکھیں نا جو آپ کی لگتی ہیں ادھر سے ادھر، آپ کو تھوڑا سا چکر ایک لگائیں تو تھک جائیں گے. ایک دن صبح اٹھ کے ذرا اپنے بچوں کی سارے دن کی دوڑیں دیکھیے کہ وہ کتنی دوڑ لگاتے ہیں. بچے کھاتے ہیں، پھر ہضم کر کے آتے ہیں، پھر آتے ہیں، کھائی پر ہوتے ہیں، یہ تو اچھلا کودیاں کرتے ہیں بیڈ پہ، صوفے پہ، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو خدمت کروائیں، اس میں کوئی بری بات نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ بچوں سے اس طرح کے کام کرائیں کہ جس سے ان میں عاجزی ہے. میں اکثر ایک عالم ان کا نام لیتی ہوں آپ کے سامنے، ان کی بکس بھی ہم پڑھتے ہیں، تو ہم نے ان کے بارے میں ان کے بچوں سے سنا ہے کہ ابو دادی اماں کا ناک صاف کر کر کے ٹیشو پھینکتے تھے، دادی اماں کی آنکھوں سے آخری عمر میں پانی نکلتا تھا، تو ابو اپنے کپڑے کے پلو سے اپنی ماں کے آنسو پوچھتے تھے، اور اس طرح کے سامنے بیٹھتے تھے کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ. ہم نے خود محنتیں کر کے اپنے بچوں کو بگاڑ دیے، سچ جو بات ہے. کوئی بچہ کڑا ہوا نہیں آتا، ہر بچہ اپنے ماں باپ کی بات سنتا ہے. ہم ان کو اتنے لاڈ دیکھتے ہیں، ان کے نخرے دیکھتے ہیں، تو بہرحال یہ بات بچوں کی تربیت کی اس لیے کہ آپ سب بھی مائیں ماشاء اللہ جو ہیں جو نہیں ہیں، ہم سب کے مزاج کے اندر بہرحال تربیت تو ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ پتھر لے کر آؤ. آپ کہتے ہیں جب پتھر لینے کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا آلٹر نہیں دینا، یہ بھی ایک بہت عمل کا نقطہ، اس سے نوٹ کیجئے. کسی سے کوئی چیز آپ منگواتے ہیں، جاؤ جا کے دودھ لے آؤ، اچھا دودھ نہ ملا نا تو پھر اس جیسی کوئی اور چیز لے آنا، آلٹرنیٹ بھی دیں لوگوں کو. سم ٹائم ایک برانڈ ایک چیز ہم بتا دیتے لے آؤ، وہ نہیں ملتی وہ آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا بھی دہی نہیں ملا تھا ٹماٹر ہی لے آتے، ٹماٹر نہیں ملا تھا اچھا لیمن ہی لے آتے، کہتے ہیں نا بعد میں. پہلے بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں سے کام لیتے تھے کہ آپ نے ان کو کہا کہ اچھا پتھر نہ ملے تو یہ لے آنا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی چیز ہے کہ ہڈی سے کیوں منع کیا. پہلی بات دیکھیے کہ ہڈی کھانے میں استعمال ہوتی ہے، ہڈیاں گوشت میں پکتی ہیں، سالن میں آتی ہیں، تو اس کی تعظیم کے لیے. ہڈی کو ایک کھانے کی چیز ہے، اللہ نے اس کو انسان کی رکھی، تو اس سے گندگی صاف کرنا، طہارت حاصل کرنا تھوڑا سا اس کی تعظیم کے خلاف لگتا ہے، پہلی بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہڈیاں جو ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور روایت سے بھی یہ چیز ملتی ہے کہ ہڈی جو ہے یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ روس جنوں کے جانوروں کی خوراک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلے ہڈی تو نہیں کر دی تو پھر روس کیوں؟ تو پہلی بات دیکھیے کہ وہ تو خود گندگی ہے، گندگی سے گندگی کو صاف کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ اس کو پکڑتے ہوئے ایک انسان کو رونق بھی تو آ سکتی ہے نا، تو اس لیے کہا کہ اس سے نہیں کرو، پتھر لے کر آؤ. پھر آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کی عقل مندی کے کپڑے کے کنارے میں پتھر لے آئے، عقل مند تھے نا. ہم بعض دفعہ بہت چھوٹے سے کام کو بہت لمبا کر دیتے ہیں، یعنی وجہ اس کی کہ چار چھ دفعہ آتے یا تھوڑے سے پتھر لے آتے، عقل کا استعمال جہاں سے دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے استعمال کیا اور انہوں نے کپڑے میں لپیٹ کر لائے تاکہ سمٹ کے آ سکے. بچوں کو بھی سکھایا کرے، چھوٹا سا بچہ کوئی چیز لا رہا ہے، گر رہی ہے ایک پاڑی، اس کی ٹافیاں کیوں نہیں ہے، تو اس کو سکھائیں کہ یہ دیکھو پیپر ہے، اس میں ڈال کے اب ان سب کو اکٹھا پکڑو. تو اس سے پھر انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں پہ بھی ان چیزوں کو لینے کی عادت ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں رکھے اور خود ایک طرف ہو گیا. قضاء حاجت کے وقت کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، ایون بچوں کو. اور یہاں ہم چونکہ تربیت کی بات کریں، بعض مائیں اپنے بچوں کو پاس کھڑی کر دیتی ہیں. سب سے بڑی اس کی جو ٹریننگ ہو سکتی ہے نا، وہ کب ہوگی؟ جب آپ اپنے بچے کو ٹرین کریں. میں نے دیکھا ہے آج کل، تو مجھے نہیں پتا کیا حالات ہیں، لیکن جن دور کے بچے ہم نے دیکھے ہمیں اپنے ماموں کے گھروں میں، تو چھوٹے چھوٹے پاٹس ہوتے تھے، مائیں بچوں کو اس پہ فارغ کراتی تھی. پیمپر تو کبھی کو باندھتا تھا جب کہیں باہر جانا ہے، بچے کھلے ہی رہتے تھے. اب کیا پورے صحن میں پاٹ رکھا ہوا ہے یا جہاں مائیں بیٹھی ہیں بچوں کو رکھا ہوا ہے، ماں سبزی بنا رہی ہے، انتہائی غلاظت ہے. ہم اپنے بچوں کی خود حیا ختم کرتے ہیں. آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کو کوئی نہ بات دیکھے، بچہ آپ کے پاس ہے، بچے کو ایک سائڈ پہ کر کے اس کو بات لے دے، اور امید میں ادھر بیٹھی ہوں، آپ فارغ ہوں گے تو مجھے بتانا. بچے کے بھی سامنے نہ اس کو فیل کرا، حالانکہ آپ ماں ہیں آپ دیکھ رہی ہیں اس کو، لیکن بچے کو فیل کرائیں کہ چونکہ تم اس وقت فارغ ہو رہے ہو تو میں تمہیں نہیں دیکھوں گی. تو جب آپ اٹھ کر سانس رکھیں گی تو بچے بھی رکھیں گے. ایک سائڈ ایشو اس میں ایک اور ہے، اس دوران باتیں کرنا. بس مائیں تو اللہ ان کو ہدایت دے کے وہ بچے کو پوٹ پہ بٹھا کے کھانا کھلاتی ہیں. بچے ویسے ہاتھ نہیں آتے، وہ کھلاتی ہیں اوپر سے، پھر وہ بیٹھتے ہیں اور سب باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ بچے اٹھ اٹھ کے بھاگتے ہیں. انتہائی ناپسندیدہ بات، بچپن میں ماں نے باتیں کی، بڑے ہو کے اگر وہ باتھ روم میں جا کے گانے گونے گا لیتے ہیں تو کیا بڑی بات ہے. تو ایسے وقتوں میں کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہ کرے، اور یہ چیزیں آپ کو دن کو سکھا سکتی ہیں. اور اللہ کے نبی نے پھر پتھروں سے استنجا کیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی نہ ہو تو استنجا کیا جا سکتا ہے، خود کو کلیئر کرنا، کلین کرنا پتھروں سے. یا اب یہ اب آج آپ دیکھیے کہ پتھروں کی جگہ کیا ہے، مثلاً آپ دیکھیے کہ آج کے ٹیشوز ہیں، ٹوائلٹ پیپر ہیں، جو چیز صرف اسی چیز کے لیے بنائی گئی تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. بعض لوگ اس پہ بھی بڑی بات کرتے ہیں کہ یہ تو گوروں کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، پانی ہے تو پانی استعمال کیجیے، پانی کا استعمال بہتر ہے. مجبوراً سفر میں کہیں ہیں تو وہ طہارت جو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے وہ ٹیشو پیپر خالی یوز کرنے سے بھی ہو جاتی ہے. اچھے طریقے سے کلیئر کر کے رکھ کے اس کو کرے. اور آپ دیکھیں کہ خود ہی دل نہیں مانتا، پانی ہو اور پھر نہ انسان استعمال کرے، یہ تو بہت ہی اس کے ایک گندے مزاج ہونے کی علامت ہے. لیکن اب کہیں ایسی جگہ چلے گئے کہ کوئی صورت ہی نہیں تھی پانی کی، تو پھر کر لیجیے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہم باہر گئے تھے، ہم نے پبلک ٹوائلٹ یوز کیا تھا. کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب تھوڑی سی اس میں ہم پریکٹیکل بات بھی کر لیتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جیسے آج کل ہم باہر کے ملکوں میں جو رہتے ہیں تو ہم کیا کریں، عموماً جب پبلک ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر اس پانی کا انتظام نہیں ہوتا کہ جس سے آپ کہہ لیجیے کہ ہینڈ شاور نہیں ہوتا یا لوٹا نہیں ہوتا. تو پہلی بات ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ تو نہیں جا رہے نا باتھ روم میں، پہلے بھی آپ جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے نا، اس کے لیے پہلے سے انتظام رکھے. مجھے اس کو سب سے اچھا اس میں طریقہ لگتا ہے، اور اگر کوئی اس کا اہتمام کر سکے اور پتہ بھی نہیں چلے کسی دوسرے کو. ہمارے گھروں میں دیکھیں سینڈوچ بیگز ہوتے ہیں نا، زپر جس کو ایسے ہاتھ سے کرے تو بند ہو جاتا ہے. دو تین بیگ کہیں کم بیگ میں پڑے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کبھی دکھتے بھی نہیں. کبھی کہیں باہر ضرورت پڑ گئی، آپ اس زپر بیگ کو کھولیں، باہر سنک سے پانی بھریں، اتنا کو بھر لیں کہ اوپر سے ہاتھ سے اس کو پورا بند کریں نا تو بند ہو گیا. تھوڑا سا نوک کھلی چھوڑ دیں، اور آپ جب اس کو گرائیں گی نا تو بالکل ایک قسم کی لوٹے کی طرح کی چیز بن جائے گی. فارغ ہوں پانی کے ساتھ، اگر آپ کو لگ رہا ہے تھوڑا یا کوئی بھی انسان کی حدت ہے، پہلے اچھی طرح سے ٹیشو پیپر سے صاف کر لیں اور آخری دفعہ اس پانی سے صاف کر کے اس کو ڈسپوز کر لیں. کو فرق نہیں پڑتا، ڈسپوزیبل گلاس ہے، کچھ بھی ہے، باہر سے بھی آپ پانی لے سکتے ہیں. ایون اگر آپ دیکھیے کہ صاف ٹوائلٹ ہے جس کے اندر پہلے سے پانی ہے یا فلش کرتے ہیں، تو نیچے اس کے گرنے سے پہلے جو اوپر پانی آ رہا ہے اس سے کپڑے کو بھگو لیجیے، کاغذ کو بھگو لیجیے. تو مطلب انتظام کرنا ہو تو کر سکتا ہے انسان، لیکن کہنے کا مقصد یہ کبھی اپنی نماز نہ چھوڑے. اس وجہ سے میں نے یہ عام مسئلہ دیکھا لوگوں کا، نماز نہیں پڑھے گھر جائیں گے جی صاف ہوں گے پھر پڑھیں گے، بھائی یہ ہوا تھا. تو اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم اپنے آپ کو گندا رکھ کے بھی تو نہیں پھر سکتے، تو اس میں بہت زیادہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. اگلا باب جو اس میں گوبر سے استنجا نہ کرنے کی الگ روایت بھی ہے، باب لا یستنجی بروسن. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم للغائط، یعنی اللہ کے نفس میں ایک دفعہ ضرورت کے لیے آئے، فامرنی پھر آپ نے مجھے حکم دیا، ان آتیہ میں لاؤں ان کے لیے، بثلاثۃ احجار تین پتھر. یہ دیکھیے یہاں آپ تین پتھر آپ نے خود بول دیا کہ تین لے کر آؤ، تو یہ بھی ایک ٹریننگ تھی امت کو بتانا تھا کہ اگر ضرورت پڑے ایسے وقتوں میں صاف کر دیں گے تو آپ تین دفعہ ٹوائلٹ پیپر یوز کر لیں یا تین پتھر یوز کر لیں. خیر کہتے فوجت تو حجرائنی، مجھے دو پتھر تو مل گئے، یعنی تین نہیں ملے صرف دو ملے. فل تمستو ثالثا فلم اجدہ، پھر میں نے تلاش کیا لیکن مجھے اس کے باوجود تیسرا پتھر نہیں ملا. فخذتو روستن، پھر میں نے پکڑ لیا گوبر کا ایک خشک ٹکڑا. فاتیتہ بھی، تو میں اس کو آپ کے پاس لے آیا. فخذ الحجرینی، پھر آپ نے دونوں پتھر تو لے لیے. والقى روستا، اور پھینک دیا گوبر کو. وقال، اور کہا، ہذا یہ رکسن، یہ ناپاک ہے. یہ رکسن لفظ کو بھی آپ دیکھیں، آپ نے شاید فرسٹ ٹائم پڑھا ہوگا، قرآن میں دو لفظ پڑھتے ہیں ہم، رجز را جیم زا اور رجز را جیم سین، یہ رکس تینوں ایک ہی وزن ہے، رجز اور رجزن یہ تینوں ہے، یعنی فرمایا کہ یہ پلید ہے یہ نہ کرو. کہتے ہیں کہ وہ گدھے کی گندگی تھی اور اللہ کے نبی نے اس کو نجس قرار دیا اور پھر تیسرا پتھر لیا. اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی کہ کم سے کم تین پتھر استعمال کرنے چاہیے، مطلب یہ ون ٹائم سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم، تین دفعہ طہارت کیجئے پھر جسم سے گندگی جو ہے انسان کے پاک ہوتی ہے. آپ سوچیے کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں، ہمارے پاس پانی بھی ہے، ہمارے پاس ٹوائلٹ پیپرز بھی ہوتے ہیں اور پھر میچنگ بھی ہوتے ہیں باتھ روموں کے ساتھ، پھر اس کو خشک کرنے کے لیے ٹوائلٹ سیٹ بھی ہوتی ہے. ہم سے زیادہ بھی کوئی بادشاہ ہوگا بڑا؟ پہلے دور کے تو بادشاہوں کو بھی شاید وہ خوبیاں نہیں حاصل تھی، ان کے پاس بھی وہ نعمتیں نہیں تھی جو آج ہمارے عام اتنا لوگوں کے پاس ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود، تو آج سے جب بھی واش روم میں جائیں ان چیزوں کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اب کیا ان کو پھر پھینکیں، پورا ٹوائلٹ بھر دیں انہیں کے ساتھ؟ ان کا ایکسیسو یوز کیا یہ نعمتوں کا ضیاع ہوگا کہ نعمتوں کی قدر ہوگی؟ ضرورت کی چیز ہے نا. آپ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ایک پاؤنڈ کے آ جاتے ہیں چار یا چھ، ایک پاؤنڈ چھوٹا، ایک پاؤنڈ سے کتنی اینٹیں آ جائیں اگر آپ کسی مسجد کے لیے خرید رہے. ہم اپنی ذاتی زندگی میں ان کو استعمال کریں لیکن ضائع نہ کریں. بعض وقت میں لوگوں کو دیکھے وہ ایک دو شیٹ تو اتارتے ہیں یوں پکڑ کے نا، تو یوں ڈھیر کا ڈھیر، اور آپ سوچیے کہ آپ اتنے گندے ہیں کہ آپ کو اتنا کاغذ یوز کرنا ہے. اب یہ ہے تو بہت پرسنل سی بات ہے، مسجدوں میں جا کے کبھی دیکھا کریں ڈھیر لگے ہوتے ہیں، وہ بےچاروں نے لے لے کے بھی اتنے رکھے ہوتے ہیں، پھر جتنا ٹریش بنتا ہے وہ کس چیز بنتا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ریسورسز کو ضائع کرنے سے منع کرتے ہیں، اس کا اچھا استعمال جو ہوتا ہے وہ انسان کو خیر دیتا ہے. تو یوز کیجئے، سب چیزیں استعمال کریں، بچوں کو شروع سے سکھائیں. اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں ایک نیپکن کی ضرورت ہے تو ایک لیں، ایسے ایسے ٹو 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 کر کے لوگ پکڑتے ہیں. ایک سسٹر تھی تو وہ کہنے لگی میرا بچہ بالکل میرے اوپر گیا. میں نے کہا کیسے آپ پہ گیا؟ کہتی جب میں چھوٹی تھی تو میں بھی ایک ٹیشو نہیں لیتی تھی تو میرا بچہ تو پورا ٹیشو پیپر کا ڈبا ہی کھول دیتا ہے. میں دیکھتی ہوں تو میں اس کو کچھ کہہ نہیں پاتی، مجھے اپنا یاد آ جاتا ہے کہ میں ایسی تھی. مائیں جب اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہیں، جب مائیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتی ہیں، تو پھر آپ سوچیے ایک دن واش روم میں جائیں ٹوائلٹ پیپر نہ ہو. آج تو میرے لوگ واش روم سے فارغ ہی نہ ہو، باہر آ جائیں کہ ٹوائلٹ پیپر ہی نہیں ہے. اتنا بھی نہ اپنے آپ کو محتاج بنا دیں، کئی آلٹرنیٹس ہوتے ہیں لیکن نہ ہو تو پھر. اور اچھی مائیں جو ہوتی ہیں نا، اگر بچے مس یوز کرتے ہیں نا تو نہ رکھے، آپ چھپا دیں. اگر گھر میں بھی ہیں ایک دے ان کو کہ بس ایک استعمال کرنا ہے آپ نے پورے ہفتے کا، ایک کرنا. آپ کہیں گے کہ آپ کنجوس بناتی رہتی ہیں، یہ کوئی باتیں کرنے والی، یہ لائف سٹائل ہوتا ہے. ہم جس طرح نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، پھر اسی طرح ہم وقت کی قدر نہیں کرتے، بولنے والے لفظوں کی قدر نہیں کرتے، دل میں آنے والے خیالات کی قدر نہیں کرتے. تو کیئر لیسنس جو ہوتی ہے نا، وہ ہمارے کردار کا ایک حصہ بن جاتی ہے. تو جو بندہ سوچ سمجھ کے کام کرے گا وہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھے گا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سم ملت سلون یوم عظیم ان، تم سے تو ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کی دوپہر اور بہت پیاس تھی، کسی جگہ گئے تو انہوں نے ان کو دودھ میں پانی ملا کر لسی بنا کے دے دی، جیسے کچی لسی آپ کہہ لیں، پینے لگے ہیں ابھی منہ کے پاس لا رہے ہیں تو چھوڑ دیا. اس نے کہا کیا ہوا آپ کو، تو بہت پیاس لگی تھی. تو کہنے لگے کہ اس سوچ نے میرے ہاتھ سے ایک برتن پیچھے کر دیا کہ کل قیامت کے دن اللہ سے یہ نہ کہہ دے کہ عمر تیری ساری زندگی کی نیکیوں کے بدلے میں میں نے اس گرمی کی دوپہر میں تجھے وہ ٹھنڈا دودھ پلا دیا تھا، تو جا آج میرے پاس تیرے لیے ان عملوں کی کوئی جزا نہیں ہے. کیا یہ رونت نہیں ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو اتنا ضائع کریں؟ ایک گھونٹ چکھتے ہیں پھینک دیتے ہیں، نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں نے یہ پیتی، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اتنے مجبور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی چیز کے آگے ہار گئے. ہم نعمتوں کو جب اس طرح مس یوز کرتے ہیں نا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کو پھر غصہ آتا ہے. پھر اسی طرح اگلا بات دیکھیے، الوضو مرتن مرتن، وضو میں اعضاء کو ایک ایک بار دھونا. اب یہ بھی ایک ایشو ہے جو آپ کے انشاءاللہ سامنے آئے گا کہ ہم وضو کرتے وقت کتنی دفعہ دھوئیں ہاتھوں کو یا باقی چیزوں کو. تو یہ آپ میرے ساتھ دہرائیں گے حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال توضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو ایک ایک بار دھویا. یہ مرتن کا لفظ کبھی پڑھا آپ نے پہلے؟ جی کہاں پڑھا؟ الطلاق مرتن، شاباش، تثنیہ ہے وہ مرتن کا ہی، تو ایک مرتبہ پھر دوسری بار. تو اب یہ ہے کہ ایک دفعہ دھونا. اب ساری حدیث پڑھ کے میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاتی ہوں. کہ ہاتھ بھی ایک ہی دفعہ دھوئیں، منہ بھی ایک ہی دفعہ دھوئیں، اس حدیث سے. اور ابن عباس راوی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ دھویا. اچھا جی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت آ گئی. اب اگلی روایت پڑھ لیتے ہیں. الوضو مرتین، مرتین وضو میں اعضاء کو دو دو بار دھونا. عن عبداللہ ابن زید الانصاری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا، رسول اللہ نے وضو فرمایا، مرتین مرتین دو دو بار دھویا، یعنی اعضاء کو دو دو بار دھویا. اب یہ جو صحابی ہیں یہ غیر معروف صحابی ہیں، عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری قبیلہ مازن سے تھے. باب الوضو ثلاثن ثلاثن، وضو میں اعضاء کو تین تین بار دھونا. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دا بی انا، انہوں نے منگوایا انائن برتن، ایک دفعہ اپنے پانی کا برتن منگایا، فافرغ علی یدیہ ثلاث مرار فغسلہما، اور اپنے ہاتھوں پر تین تین بار پانی ڈال کر دھویا. ثم ادخل یمینہ فی الاناء، پھر داخل کیا اپنا دایاں ہاتھ برتن میں، فمدمدا، پھر کلی کی یعنی ڈالا اور کلی کی، پھر واستنشق، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا، واستنثر، اور اس کو صاف کیا یعنی جھاڑا. لکھ سکتے ہیں آپ ناک کو جھاڑنا. یہ جو اردو میں لفظ ہوتا ہے نا نثر، شاعری کے اپوزٹ جو بولتے ہیں، پروز جس کو بولتے ہیں، وہ بھی یہ لفظ ہے. نثر کہتے ہیں بکھرے ہوئے کلام کو، استنثار بھی ہے. تو جب ناک کو جھاڑا جاتا ہے تو ناک کے اندر سے جو گندگی نکلتی ہے وہ پھیل جاتی ہے، اس لیے اس کو واستنثر کہتے ہیں. ثم غسل وجهه، پھر دھویا اپنے چہرے کو، ثلاث مرات، تین مرتبہ، و یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرفقین، کونیوں تک، ثلاثن، تین مرتبہ، ثم مسح براسه، پھر اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلیہ ثلاث مرات الی الکعبین، پھر دھوئے اپنے دونوں پاؤں تین مرتبہ ٹخنوں تک، یہ جو اینکلز ہیں. ثم پھر قال، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من توضا، جس نے وضو کیا، نحو، اسی طرح وضوئی، میرے وضو کے، حاضر، یعنی جس طرح میں نے یہ وضو کیا، اس طرح اگر کوئی وضو کرے گا، ثم صلى ركعتين، پھر دو رکعت نماز ادا کرے گا، لا يحدث فيهما نفسه، جس میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے، یعنی نماز پوری فوکسڈ ہو کے پڑھے، اس میں اللہ سے بات کر رہا، خود کچھ نہیں کر رہا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ گناہ جو کہ اس نے اس سے پہلے کیے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اب اس میں ایک دو باتیں ہیں بہت ہی کمی، اور وہ کیا ہے کہ پچھلی روایت میں ایک دفعہ، پھر دوسری میں دو دفعہ، یہاں تین بار. پہلے اس مسئلے کو سمجھ جاتے ہیں. دیکھیے، کم سے کم ایک دفعہ، یعنی فرض ایک دفعہ ہے دھونا، دو دفعہ کرنے کی رخصت ہے، اور تین دفعہ کرنا حد ہے. بات سمجھے؟ یہ سنت ہے. ایک دفعہ اگر آپ آزاد ہوتے ہیں وضو میں تو وضو ہو جاتا ہے. ہمارے کلچر میں آپ دیکھیں کہ تصور ہی نہیں ہے کہ تین دفعہ سے کم کریں. تین حد ہے، اس سے زیادہ کریں گے تو حدیث میں تو زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے، دو دفعہ کر لیں کوئی حرج نہیں. حالانکہ وقت کے تقاضا ہوتا ہے، کبھی ایک دفعہ کرنے سے کفایت ہو جاتی ہے، کبھی دو سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں تینوں سنت ہے. اللہ کے نبی نے ایک بار بھی کیا، دو بار بھی کیا، تین بار بھی کیا. ٹھیک ہے، پانی کام ہے. اب آپ اکیلے وضو کر رہے ہیں، مجھے وہی ہتے کٹور یاد آ جاتا ہے. ہم نے پانی کے گلاس گلاس سے پینے والا پانی تھا، اس سے ہم نے 30-35 لوگوں نے وضو کیا تھا. تو اب وہ سارے بندوں کا اگر تین دفعہ منہ دھوئے، اور اتنی سردی میں یک ٹھنڈا پانی تھا، وہ تو ایک دفعہ بھی ڈالنا مشکل تھا. تو ہم نے شکر کیا کہ ہمیں مسئلہ پتا، ہم نے ایک دفعہ، بلکہ آپ کو تھا کہ منہ پہ پانی پورا ڈھالتے ہیں نا، ہم تو اپنا بھی منہ دھو رہے ہوتے ہیں، اور سنک کا بھی منہ دھو رہے ہوتے ہیں، اور سامنے شیشے کا بھی منہ دھوتے ہیں نا. تو اتنے منہ دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ صرف اگر اپنے جیسے ہاتھ پانی میں ڈال کے نا، بس ایک دفعہ پورے منہ کو میک شیور کر لیں کہ خشک نہیں رہا، تو آپ کا وضو ہو گیا. یعنی منہ پہ پانی گرانا مقصد نہیں ہے، ہو تو بہا لے، منع نہیں ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے ایک اور جگہ کہ تم دریا کے کنارے بھی اگر وضو کر رہے ہو تو بھی وہاں پانی حساب سے استعمال کرو. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ آ گئی. ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں، دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں، تین سے زیادہ بات نہیں کر سکتے. عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین ہی دفعہ کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ کبھی وقت ایسا ہوتا تو ایک یا دو بار بھی کر لیتے تھے. دوسری بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے ادھر جو دوسرے سے مدد لی، پھر وہی بات آ گئی کہ وضو کرتے ہوئے آپ نے ہیلپ لی. اور مزے کی بات ہے کہ جتنی حدیثیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، مختلف صحابہ سے ہیں. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ صرف ایک ہی صحابی اس چیز کا خیال رکھتے تھے، بلکہ باقی لوگ بھی رکھتے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اس سے پتہ چلی کہ پانی ٹیب میں نہیں آ رہا، برتن میں رکھا ہوا ہے، جیسے پہلے دور میں لوگ تسلوں میں پانی رکھ لیتے تھے، ٹب میں ہوتا تھا، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ پہلے دھو چکے ہیں نا، تو پھر اپنے ہاتھ کو اسی برتن میں ڈال کے دوبارہ کر سکتے ہیں. وہی تو ودو ودو اور وضو والی کہانی، وہ برتن جس میں ہم وضو کا پانی ڈالتے ہیں. تو یہ بھی جائز ہے، شرط ہے کہ آپ دائیں ہاتھ کو پہلے صاف کر چکے ہیں تو وہ اسی کے اندر بار بار ڈال کے داخل کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ اور یہ جو حدیث ہے نا عثمان بن عفان کی، یہ بہت کلیئرلی مسجد سے وضو کو دھویا. ٹھیک ہے، ہر چیز جس کو آپ ریسٹ بولتے ہیں، جہاں عموماً گھڑی پہنی جاتی ہے، یہ تین دفعہ اس کو اچھی طرح سے دھو لیا، پانی میں ڈالا. اب آپ ذرا ان الفاظ پہ نظر رکھیں تو کچھ لوگوں کو یہ بات نہیں لگے گی، اسی لیے وضاحت کرنے سے پھر آپ کی توجہ چاہ رہی ہوں. لفظ کیا ہے؟ تین دفعہ ہاتھ دھو لیے، پھر دائیں ہاتھ کو پانی میں ڈالا، ٹھیک ہے، رائٹ ہینڈ، پھر اس میں پانی لیا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو ہمیشہ یہ کرتے رہے کہ سیدھے ہاتھ سے کلی کرتے ہیں اور الٹے ہاتھ سے ناک میں ڈالتے ہیں. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ سیدھے ہاتھ سے ہی دونوں کام کیے. ٹھیک ہے، کیسے کیے؟ آپ نے پانی لیا، ابھی بھی آپ سنک ہے یا ٹیپ واٹر ہے جس سے بھی پانی دیتے ہیں، اٹس اوکے. یہ جو آج بھی ہمارے ہاں ایک ریجیڈیٹی اور شدت ہے نا کہ جی وضو کرنا ہے تو آپ نے مٹی کا ہی لوٹا لینا اور بیٹھ کے ہی کرنا ہے اور قبلہ رخ منہ کرنا ہے، یہ ہر جگہ نہیں چل سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کبھی کسی چیز سے وضو کر رہے ہیں، کبھی کسی سے کر رہے ہیں. تو اب آج وقت کے ساتھ بدلتے طریقوں سے اگر آپ اپنے نئے پلاسٹک کے لوٹے یوز کرتے ہیں یا اسٹیل کی ٹیپس ہیں، اٹس اوکے، نو پرابلم. امت کے اندر جب زوال آتا ہے تو اصل روح کو چھوڑ کر لوگ ان چیزوں کو اتنا بڑا بناتے ہیں کہ اسی میں جگڑ جگڑ کے فرقے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ دائیں ہاتھ میں پانی، اب آپ کیا کریں گے؟ اس پہ پانی لیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ چلو آپ کا پانی کا بھر گیا، آپ کیا کریں گے؟ اس کو منہ میں ڈالیں گے، کلی کریں گے، تھوڑا سا پانی پیچھے رہ جائے گا، اس کو ساتھ ہی آپ ناک میں یوں ڈال دیں. یہ ایک دفعہ کلیئر ہو گیا، دوبارہ پھر جب ہاتھ پانی میں جائے گا تو صاف پانی لیں گے نا، پھر پانی لیا، پھر ایک کلی کی اور باقی جو پانی ہے وہ ناک میں ڈال دیا. یہ یہاں مراد ہے. پھر دوبارہ پڑھیں اس شعور کے ساتھ کہ ثم ادخل یمینہ فی الناعی، پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو پانی میں ڈالا، فمد مدہ، پھر کلی کی مد مدہ. ایک مد مدہ سے وہ کلی کی ایک خاص آواز آتی ہے نا، بالکل مجھے اس کی ساؤنڈ آتی ہے مد مدہ، کہ جیسے پانی منہ میں ڈال کے پھر اس کو تھوڑا سا منہ میں پھرا کے پھینک دینا. پھر بس تنشک، پھر اس کے بعد آپ نے ناک میں پانی ڈالا. کون سا پانی ڈالا؟ جو بچا ہوا تھا، اسی میں سے بچا ہوا تھا. پھر جب ناک میں پانی ڈال دیا تو بس تن سارا، پھر اس کو جھاڑ دیا ناک کے اندر جو پانی، وہ جھاڑنے کا عمل کس سے یہ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، سنما کا سنا بچا ہو، پھر اس کے بعد دونوں طرف سے منہ دھونا. منہ کہاں تک ہوتا ہے؟ جہاں تک ہمارا اسکارف سے منہ دکھتا ہے وہ منہ ہوتا ہے؟ نہیں، پورا منہ، یہ پورا، یہ چن سے لے کے یہ پورا منہ ہے، اس پورے کو آپ نے دھو دیا. ٹھیک ہے، اب یہاں کتنی دفعہ دھونے کی بات ہے؟ تین دفعہ. پھر یدئی ہیل المرفقین، کوہنیوں تک. قرآن میں بھی ذکر آتا ہے لیکن پورا وضو کا طریقہ قرآن پاک میں نہیں ہے. مرفق کہتے ہیں اس کو، کوہنی کو. رافق، رفق کا کہتے ہیں نرمی، دوست، رفیق. ٹھیک ہے، تو مرافق اصل میں یہ وہ جگہ جس پہ آرام کیا جائے، کبھی تھک جائیں تو ہم کوہنیاں نہیں ٹکا کے بیٹھ جاتے، تو اس وجہ سے اس کو مرفق کہتے ہیں. تو اچھا، یدئی ہیل المرفق، اب لفظ الا کو غور سے دیکھیے گا. بعض لوگ جب سنگ کے اندر بازو رکھتے ہیں نا، تو میں نے دیکھا یوں کونی پہلے ڈال کے نا ادھر سے ڈال کے ادھر کرتے ہیں. الہ کدھر ہے؟ ہاتھ سے ادھر. تو سن کا پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم اتنی باریکی میں جائیں، یہ کوئی فرض باتیں نہیں ہے، لیکن لفظوں کے اوپر جب غور کرتے ہیں تو الل مرفقین سمجھے کہ ہاتھ سے پانی ڈالنا شروع کریں اور ادھر سے گرے. الہ میں نے ٹوورڈز طرف. ٹھیک ہے، اگر ہم پہلے کونی دھوتے ہیں تو وہ پھر الہ یدین ہو جاتا ہے. اب یہ آپ تین دفعہ دھو لیجیے، پھر سما مسخ ابھی راسی ہی، پھر سر کا مسا کیا. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں لفظ کیا ہے؟ راسی ہی. اور آخر میں آپ کیا پڑھیں کہ جس نے میرے اس طریقے سے وضو کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ سر کے مسے کی بات ہے، گردن کے مسے کی بات نہیں ہے. اب یہ تو صرف اتنی سی چیز ہے نا، آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو اب اور بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن جو مسے کا مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ باقی چیزیں تو ہم ہی ہے نا. جیسے شروع میں اس لیے تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ زندگی کا نہیں پتا، تو وضو کرنے کا تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ آف کورس پہلے ابھی صرف ہم بیسکس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں وہ نہیں ہے چیزیں کہ جو سنتیں ہیں اور اس کا خوبصورت طریقہ ہے. عام طریقہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں نیت ہے کہ میں وضو کر رہی ہوں. دو فرائض ہیں، اگر آپ دیکھیں دو فرائض ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دل کی نیت ہے، دل کی نیت کے بغیر آپ شاور بھی لے کے نکل آئیں گے تو آپ کو وضو نہیں ہوگا، غسل کہاں ہوگا. جنابت کا غسل بھی اس کی بھی نیت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کس وقت جب میں منہ پہ پانی ڈال رہی ہوں، یہ میں منہ دھو رہی ہوں نہیں ہوں یا میں وضو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو وضو کرنے کے لیے دل میں نیت ہے. اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھ دھونے، آف کورس بسم اللہ پڑھیں گے وہ سنت تھی, چیزیں وہ آگے آئیں گی, لیکن اس وقت ہم صرف رائس کی بات کر رہے ہیں. ہاتھ دھو لیے دونوں اچھی طرح سے, اگر کوئی چیز ہے ہاتھوں میں پھنسی ہوئی ہے اس طرح سے جیسے یہ خلال کرنا کرتے ہیں کلیئر کر لیجئے, اور اس کے بعد کوشش کریں کہ اس دوران پانی نہ زیادہ بہے, کہ آپ کھیلتے رہیں اور پانی بہتا رہے, ایسا نہ کریں. اس کے بعد سیدھے ہاتھ میں پانی لیں, منہ میں ڈالا, ناک میں ڈال دیے, اس تنشرا یہ جو ہم نے پڑھ لیے تین دفعہ کر لیں دیٹس گڈ, ایک دفعہ دو دفعہ بھی کر سکتے. اس کے بعد پانی لیں, اس طرح چلو بھر کے لیتے تھے, اور اس کے بعد اس کو منہ پہ ڈالنا, اور کوشش کریں کہ ایک ہاتھ سے کچھ اس جگہ خشک نہ رہ جائے. ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں, دو بھی کر سکتے ہیں, تین بھی. اس کے بعد کیا ہے, ہاتھ دھونے, پانی میں ہاتھ ڈال کے اس کو کر کے تو آپ یہاں کونی تک کیئر فل رہے. حدیث میں آتا ہے ویل للعقاب, یعنی تباہی ہے, وحیل ہے, خرابی ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہتی ہیں. یہ جو کونی ہے اور پاؤں کی ایڑیاں اکثر خشک رہ جاتی, خشکی کی وجہ سے, سردی کی وجہ سے, یا بعض وقت ہاتھ نہیں جاتا, بعض وقت شرٹس اتنی ٹائٹ پہنی ہوئی ہے, وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. لوگ پھر پوچھتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم مسا کر لیں, کوئی کہتا اسکارف کے اوپر مسا کر لیں, ہاں تو ایسی کوئی چیز ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. کہیں اس میں شاید حدیث آ جائے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی کی قمیض تنگ تھی یا صحابی کی, تو آپ نے اس کو دھڑوایا, کھلوا کے پھر وضو کرایا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی قمیض ٹائٹ ہے تو پہلے اس بندے کو ڈانٹے جس نے آپ کو اتنی ٹائٹ قمیض سلوا کے بھیجی. ٹھیک ہے, آپ کا اپنا خون بھی رک سکتا ہے. دوسری بات, اگر آپ کو شوق ہے کرنے کا, پھر باتھ روم میں جائیں, قمیض پوری اتار کے وضو کر کے پھر دوبارہ پہن لیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کر لیں. اب اس کے بعد کیا کیا, مسا. مسا کرنے کا طریقہ دیکھیے, آپ سوچیں کہ یہ پانی ہے, پانی میں ہاتھ ڈال کے نا ایسے جھاڑ دیں. کوئی ضروری نہیں کہ اس میں پانی بہت زیادہ ہو, یہ صرف ایک فیلنگس کے ساتھ ہوتا ہے. پانی میں ہاتھ جھاڑیں, اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو یوں دیکھیے گا اس طرح کر کے, ادھر یہ گدی جہاں عموماً چٹیاں بندی ہوتی ہیں نا, یہاں تک آپ اپنے بالوں کو یوں لے کے جائیں گی. اور یہ میں تو ابھی اسکارف کے اوپر سے کر رہی ہوں نا, یہ اسکارف کے بغیر کرنا ہے. اسکارف میں چاہے آپ نے دس پنے لگائی ہیں اور اس کے نیچے آپ نے اندر پتہ نہیں کیا کچھ باندھا ہوا ہے, اس کو کھولنا پڑے گا. ٹھیک ہے, پورا کر کے پھر واپس آئیں گے. اب یہ جو واپس آنا ہے نا, یہ کیا آپ کو بنا دے گا, ہیئر اسٹائل خراب ہو گئی, تو اللہ کو اس چلی پہ بہت پیار آئے گا جو اللہ کے لیے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کہ یہاں صرف بات ہے مسح بھی راسی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی اس میں اور بھی روایات آئیں گی, تو اس میں اس کے ساتھ ہی کانوں کا مسح, ابھی یہ پورا نہیں ہوا, یہ ایک حصہ ہوا. اب مسح کا دوسرا حصہ کہ دوبارہ آپ کے ہاتھ پانی میں جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس میں جا کے پھر جھاڑ دیں. اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا. اب اس کو دیکھیے, یہ کان ہے, یہ انگوٹھا جو اس کو پیچھے رکھیں گے, اس کو اس طرح جہاں تک بھی جا سکے جا کے اس طرح یہ دیکھیں. اب میں الگ الگ کر رہی ہوں, یہ دونوں ساتھ بھی ہو جاتے ہیں. جب اس میں کرنے کے بعد آپ یوں کریں گے, یوں یہاں تک لائیے, یہ کان کی کور جہاں عموماً آپ ٹاپس پہنتے ہیں, اور یہ انگوٹھا تھا نا اس کو پیچھے سے آگے لائیں, یعنی اس کو پیچھے سے آگے اور اس کو اندر, دونوں ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس طرح, اور دونوں ہاتھوں میں ساتھ ہو جائے گا. یہ ہے کان کا مسا. ٹھیک ہے, پھر آنے کے بعد واضح. گردن کا مسا جو ہے آپ خود ہی پڑھ لیں گے, ابھی میرے کہنے کی ضرورت نہیں, اس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر. اب آپ دیکھیے کہ یہ چیز یہاں تک مسا ہو گیا, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ نے پاؤں دھونے ہیں. پاؤں کہاں تک دھوئے, ثم غسل رجلیہ ثلاث مرات الى الكعبین, پھر آپ نے دونوں پاؤں, رجلین تھا اصل میں, نون گر گیا, ہا لگ گئی, دونوں پاؤں. اب یہ دیکھیے رجل ہے, را کی زیر ہے, تو را کے زبر کے ساتھ رجال یا رجل کر دیں, جیم پہ پیش کر دیں تو مرد ہے. ایک ایسی ہلکی سی تشبیہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے ہم بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے. ٹھیک ہے, عربی زبان میں نہ عورت پاؤں کی جوتی ہے نہ مرد پاؤں کی جوتی ہے, لیکن پاؤں اور مرد کا ایک ہی روٹ ہے عربی میں, وہ رجل ہے, یہ رجل ہے. صرف را کی زیر اور جین کی پیش سے پاؤں اور مرد کا لفظ بدل رہا ہے. تو ہم مردوں کو بھی نہیں ایسا کہہ رہے, لیکن صرف آپ کو ایک نقطہ بتا رہی ہوں کہ چھوٹا سا لفظ جب آپ ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ پانی بدل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پاؤں کیسے دھونے, وہی بات ہے کہ جب پاؤں آپ دھوئیں گے تو پورے پاؤں کو اچھی طرح کر کے, پاؤں کی انگلیاں بھی, اور پیچھے خاص طور پہ جو ایڑیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک دفعہ ایسے ہاتھ پھیر لیں. میک شور یہ کرنا ہے کہ پانی وہاں تک چلا گیا. اس کے بعد پھر آپ نے یہ بات کہی کہ جس نے ایسا کیا. اچھا, سب سے مشکل چیز جس میں پتا کیا, اس حدیث میں نوٹ کریں ذرا, لا یحدث فیہ ما نفسہ, نہ باتیں کرے اس میں اپنے نفس سے. صرف دو نفل اگر آپ اس طرح پڑھنے کی نیت کر لینا کہ جس میں آپ نے خود سے باتیں نہیں کرنی, اور خود سے باتیں کیا ہوتی یہ بھی بتا دیتی ہوں, اب یہاں سے اٹھ کے جانا کدھر ہے, آج کیا پکانا ہے, اس ویکینڈ پہ کدھر دعوت ہے, وہ شاپنگ پہ جانا ہے, پتہ نہیں وہ جوتا ملے گا کہ نہیں ملے گا, اچھا وہ پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ نفس کی باتیں. انسان کو پسینے آنے لگتے ہیں اگر انسان کسی دو نفل میں شعور کے ساتھ خود سے باتیں نہ کرے. ایک سیکنڈ کے لیے آپ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑیں گے نا تو اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی توجہ بڑھ جائے گی. تو اگر اس طرح پڑھ لیں تو اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے. اب دیکھیں کہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس پہ اتنی بڑی خوبی کیوں ہے, کیونکہ یہ عمل چھوٹا نہیں ہے. میں آپ کو بھی ایک چھوٹا سا ہوم ورک دے دیتی ہوں, کوشش کر کے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ کیا واقعی کوئی ایسی نماز میں پڑھ سکتی ہوں, کیا میں ایسی نماز پڑھ سکتی ہوں کہ جس میں میں اپنے سے باتیں نہ کروں, پوری نماز میری توجہ ہو. ایک برادر کسی نیو مسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو راستے میں نماز کا وقت ہوا تو وہ مسجد میں کہیں رک گئے نماز کے لیے. کہتے ہیں کہ میں تو جلدی سے دو رکعت پڑھ کے آ گیا, سفر تھی قصر تھی, نماز پڑھ کے آ گیا. میں ان کا انتظار کرنے لگا, 45 منٹ لگ گیا. مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں باہر کھڑا ہوں, اس کو پتا بھی نہیں. خیر جب اس کے بعد آئے تو وہ بڑے شرمندہ اور پریشان تھے, کہا مجھے معاف کر دو میں نے آپ کو اتنی دیر کھڑا رکھا. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم سب تو پیدائشی مانو, تمہیں تو فوراً اللہ کا تصور آ جاتا ہوگا, مجھے تو آدھا گھنٹہ صرف اللہ کا تصور کرنے میں لگ جاتے ہیں نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے. تو تم مجھے بتاؤ کہ تم وہ طریقہ سکھاؤ کہ جس سے تم لوگ فوراً اللہ کا تصور کر کے نماز پڑھاتے ہو. تو کہتے ہیں کہ میرے دامن میں پھر اس وقت شرمندگی کے سوا کچھ اور نہیں تھا. ہم نے کب کون سی نماز پڑھی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس تھا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو ہم سب سوچیں کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے والی نمازیں پڑھتے ہیں یا وہ نمازیں کہ جس میں اگلی پچھلی باتیں ہمارے دل میں آتی ہیں. دیکھیے گا حدیث اگلی 129. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, الا احدثکم حدیثا, کیا میں نہ تم کو بتاؤں ایک بات. یہاں دیکھیے کہ رغبت دلانے کا انداز ہے, ایک دم کسی کو جا کے کچھ سنانے لگ جانا, اس سے اگلے بندے کی توجہ نہیں آتی. یہ پوچھنا کیا میں آپ کو کچھ سناؤں, کیا میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں, تو اگلا ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے. آپ بھی کبھی کسی سے باہر جاتے, راہ میں, پارٹیز میں, شادیوں میں کوئی بات کریں, کوئی مسئلہ بتائیں تو ایک دم نہ شروع کر دیا کریں. کوئی موقع ہو, ماحول ہو, کوئی بات کہیں یا لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, الجھ گئے تو آپ کہا کریں, اچھا اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑی سی آپ کی مدد کروں. وہ کہیں گے اچھا ہاں ضرور کریں. پھر آپ دیکھیں گے کہ سب خاموش ہو کے سنیں گے. بس درد دینے والے بےچارے, بات کرنے والے, میں نے دیکھا وہ بھی بول رہے ہیں, لوگ بھی بول رہے ہیں, کوئی نہیں ان کی سن رہا. جو سننے نہیں آیا, سنانے آیا, وہ تو آپ کی بات کبھی نہیں سنے گا. تو لہٰذا الا احدثکم, کیا میں نہ سناؤں آپ کو ایک بات. لولا آیۃ فی کتاب اللہ, اگر نہ ہوتی ایک آیت اللہ کی کتاب میں, ما حدثتکموہ, تو میں کبھی بھی یہ بات تم کو نہ بتاتا. یعنی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی کتاب میں یہ ایک آیت نہ ہوتی تو میں کبھی دوسروں کو یہ بات نہ بتاتا. کیوں؟ ذمہ داری کا احساس ہے. جب انسان دوسروں کو کوئی بات سناتا ہے اس کی اپنی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اتنی ذمہ داری کا کام ہے کہ میں کبھی لوگوں کو کوئی حدیث نہ سناتا اگر مجھے اس پہ ڈر نہ لگتا کہ جو میں نے اللہ کے نبی سے سنی. الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, سورۃ بقرہ کی آیت 161 ہے کہ بے شک وہ لوگ جو میری نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے. ابھی تک جتنی بات ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی کوئی حدیث نہ بتاتا. جیسے جیسے میں آپ سے کہہ دوں کہ پڑھانا یا بتانا اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہونا کہ اللہ پکڑ لے گا کہ پتا تھا تو دوسروں کو نہیں بتایا, تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتی یہ بات تھی. خیر یہ بات کر کے ختم کر دی بات, اب بات بتاتے ہیں. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, لا یتودع, نہیں وضو کرتا کوئی رجلون, کوئی مرد, فیحسن وضوءہ, بہت اچھی طرح. یعنی جب بھی کوئی شخص بہت اچھی طرح وضو کرتا ہے, ویصلی الصلاۃ, پھر ادا کرتا ہے نماز, تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ یہ جو لا تھا اس کی وجہ سے باغے الا آ رہا ہے, الا غفر له ما بینہ وبین الصلاۃ, مگر یہ کہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے وہ گناہ جو اس وقت اور نماز کے دوران ہوں گے. حتی یصلیھا, یہاں تک کہ وہ اگلی نماز پڑھ لے, یعنی اس کے بعد وہ دوسری نماز بھی پڑھ لے. قال عروہ, تو عروہ نے کہا, عروہ ایک راوی ہے, ولا یتوب, آیت یہ ہے, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے روشن آیتیں اتار دی, یعنی آیت 161. چلیے اس میں کیا بات سمجھ آ گئی؟ یہی بات کہ وضو اچھا کرنا چاہیے. تو اچھے طریقے سے جب نماز پڑھتے ہیں تو انسان کے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے بیچ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے, اگر اس کو ہم اپنے اوپر لے کر محسوس کریں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ سارا دن ہم باہر ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو جب, تو کیا ہوتا ہے, مٹی پڑتی ہے نا, جراثیم بھی پڑتے ہوں گے اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو, پھر کیا ہوگا, وہ جراثیم جو ہمارے اوپر پڑتے ہیں, ہم گھر جاتے ہیں پانی ڈالتے ہیں, پھر جراثیم دھو لیتے ہیں, شاور لے لیتے ہیں, ڈیوڈرنٹ لگا لیتے ہیں. ظاہری طہارت کی طرح ہمارے اوپر ہر لمحے گناہوں کی گندگی بھی ہوتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی. کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتی, تو یہ بھی وہ بات کہہ کے گناہگار ہو رہا ہے کہ ہر لمحے ہر دم انسان اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالتا ہے. تو یہ نمازیں پڑھنا ایک وقت سے دوسری نماز, اور نماز وہ پڑھنی شعور کے ساتھ, پر یخ سینو ودو اہو, اچھا وضو ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلنے کے لیے نہیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم جل کے مر کے جہنم میں چلے جائیں. بعض دفعہ مائیں نہ سمجھی میں بچے کو کہتی جاؤ پھر جہنم میں, اللہ تو کبھی نہیں کہتا, میں تو پورے قرآن میں کہیں نہیں پڑھا اللہ کہتا جاؤ پھر آگ میں, نہیں, اللہ تو یہی کہتا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو تو میں تو قدردان ہوں. ما یفعل اللہ بعذابکم, کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر, ان شکر تم آمن, تم اگر شکر کر لو اور ایمان لے آؤ تو کان اللہ شاکر علیما. تو گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے, ہماری زبان میں اگر ہم کہیں اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے لوگوں کو بخشنے کے, تو یہ ایک نماز سے دوسری نماز ہمارے گناہوں کی معافی ہے, یہ کلینلینس ہے. اور دیکھیے کہ جب وضو کرتے ہیں پھر نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں, پھر جو اس کا پوسچر ہے, سجدے میں جاتے ہیں, اس دوران حقیقت میں ہمیں فزیکلی بھی تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا, آپ کام میں لگی ہوئی ہیں صبح سے, کام کام کام, اور پسینہ آ رہا ہے, مٹی بھی پڑ رہی ہے, جو ہی وضو کر کے جانماز پہ کھڑی ہوتی ہے آپ کو لگتا نہیں کہ یہ میرا ٹائم آ گیا, ایک پاز ہے, ایک بریک ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ کچھ کام کرے پھر بریک لے لے, ایک شارٹ بریک ہے, کبھی چھوٹی کبھی بڑی. پھر ہر نماز کا جو وقت مختلف ہے, کوئی لمبی نماز ہے کوئی چھوٹی ہے, تو آپ دیکھیں وہ بھی ٹائم کی مصروفیت کے حساب سے. جتنا ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو اپنے ریلیٹ کرے گا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. بعض دفعہ ہم دیکھیں کہ نماز صرف اس لیے نہیں پڑھتے, اچھا کام میں لگی ہوئی یہ ختم کر لوں, کام بھی نہیں ختم ہوگا اور نماز بھی چلی جائے گی. تو جس وقت انسان کو موقع ملے جب وہ کرے, یہ سوچ کے آپ اگلی نماز پڑھیں کہ میں اس سے پچھلے گناہوں کو جو میں ابھی تک کر چکی اس کو معاف کرا رہی ہوں, اور گنا کریں ابھی کوئی کام ہوا ہے, اچھا یہ غلطی ہو گئی, اچھا بولنے میں, اچھا سوچنے میں, اچھا نظر ادھر ادھر بٹ گئی, اچھا کسی کے بارے میں برا سوچ کے, کاؤنٹ کرتے جائیں, ایک لسٹ بنائے اپنے سامنے, پھر اس کے بعد جب نماز میں کھڑے ہو نا تو وہ سارے گناہ جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں نا اس کو سوچیں, اللہ وہ بھی صبح ہو گیا تھا, اللہ یہ بھی ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے, اس کو بھی معاف کر دے, تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ آئے گی. اور اگر ہم کہتے نہیں ہم سوچتے نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت کم سوچتے ہیں, جو نہ سوچنے کی عادت ہے نا وہ بندے کو بہت زیادہ سیلف سفیشینٹ کر دیتی ہے, اور اس کو ایسے لگ جاتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث ہی نہیں پایا. ایک چھوٹی سی دعا کسی نے بھیجی تھی, پڑھ کے سنا دیتی ہوں شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. یا اللہ مجھے بچا, یہ ٹاپک ہے, ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو, ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو, ایسی سستی سے جس سے کی نماز قضا ہو, ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو, اور ایسی تھکن سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو. آمین. آپ دیکھیے کہ عموماً یہی وجوہات ہوتی ہے نا ہماری ان نمازوں کے جانے کی, تو ہر نماز کو اپنے گناہوں کی معافی کا ایک سرٹیفکیٹ بنا لیں. تو یہ تھی آج کی احادیث. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. الحمدللہ, خوبصورت سا حدیث کا یہ سیشن, الحمدللہ کتنی پیاری پیاری حدیث پہ ہم رائٹ, اور اس میں سے کتنے پیارے پیارے سبق ہم لیتے ہیں رائٹ. احادیث تو اٹسلف بہت خوبصورت ہوتی ہے, لیکن ان میں سے جو چیزیں ہم اخذ کرتے ہیں نا وہ کتنی پیاری ہیں. لائک سیم الفاظ ہیں, وہی چیز ہم پڑھ رہے ہیں, وہی چیز ہم سن رہے ہیں, لیکن کس طرح ہمیں اس میں سے اتنی حکمت کے پہلو نکالنے آتے ہیں رائٹ. ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں نا, لیکن انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں اگر آپ کو کوئی حدیث دی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اس میں سے حکمت کے پہلو نکالیے, تو انشاءاللہ آپ بھی اس کو کر سکیں گے باذن اللہ. ٹھیک ہے, جو سبیل الجنہ میں اپنی خود کی چھٹی کی وجہ سے نکل گئے, ناؤ اگین وی ریلرن اٹ, الحمدللہ الحمدللہ. تو بات ساری ہے, بلکہ میں بھی یہی سوچی تھی کہ ہم نے سبیل الجنہ کے سفر کے دوران کیا کیا تھا, ہم نے قرآن کی آیات کی تفسیر زیادہ دیکھی تھی, رائٹ. اور سبحان اللہ ابھی اس سفر میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ قرآنی آیات کی ہم مختصر تفسیر دیکھتے ہیں. لیکن ہم چاہے بک پڑھ رہے ہوں, لائک کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہوں یا ہم صحیح البخاری کو پڑھ رہے ہوں, آپ دیکھیے ہر چیز حدیث سے ریلیٹ کرتی ہے, رائٹ. یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اب ہمارا سفر جو ہے وہ احادیث کے ذریعے حکمت حاصل کرنا ہے, کیونکہ حکمت کے یہی دو سورسز ہیں نا, قرآن اور حدیث. دیز آر دا ٹو مین سورسز آف گیٹنگ حکمت. الحمد للہ اتنے اتنے پہلو ہمیں اس میں سے ماشاء اللہ سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں سے سب جو ہوم ورک استاد جی نے دیا, اور کیا بات تھی نا کہ اچھا سا وضو کر کے اور بغیر اپنے نفس سے بات کیے دو رکعت پڑھنا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, گناہوں کی بخشش کا باعث وہ نماز ہوتی ہے جس میں اپنے آپ سے بات نہیں کی. ہم تو وضو کرتے ہی نکلتے سے شروع ہوتے ہیں, چاہے اپنے نفس سے بات کر رہے ہوں یا اپنے ارد گرد رہنے والوں سے بات کر رہے ہوں, اور نماز میں بھی کنٹینیوس جو ہے نا کسی نہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹرو اور ناٹ, ہے نا. بار بار یاد دہانی اپنے آپ کو کرانی پڑتی ہے کہ ہم اللہ سے مخاطب ہیں, ہم اللہ کے دربار میں ہیں. اس وقت ہمارا فوکس جسٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, سارے کام یاد آتے ہیں. ایون باتیں کر رہے ہوتے ہیں باضابطہ, رائٹ. یس, دنیا کے میٹرز میں سوچے ہوتے ہیں, جو کبھی بھول جاتے ہیں وہ کام بھی اسی وقت یاد آتے ہیں. ول اوائڈ اٹ ناؤ ان شاء اللہ. یس, بالکل. ہم نے کوشش کرنی ہے اپنی طرف سے اسٹارٹ لینا ہے, کہیں نہ کہیں سے تو اسٹارٹ لینا ہے نا, اپنی اصلاح کرنی ہے, ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین, جس ٹرائی ٹو ڈو بیسٹ ان شاء اللہ. چلیے ٹھیک ہے. ایکچولی ابھی ریڈنگ حدیث والے سیشن کا تو ٹائم نہیں ہے, کچھ شروع میں ہمارے نیٹ اور وائس کی وجہ سے ہمارا ٹائم تھوڑا سا ویسٹ ہو گیا, بٹ ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم جو ہم نے احادیث مارک کی ان شاء اللہ اس کی ریڈنگ کریں گے. اور اگر آپ اس حدیث کو بھی شامل کر لیجیے 128 کو, ٹھیک ہے, یہ وضو کرنے کے طریقے, جی اس میں 128 کو بھی شامل کر لیجیے. اور کوشش کیجیے کہ سب ریڈنگ کریں, کیونکہ ہم اس کو اسپیشل اتنے ٹائم کو ایکسٹرا ہم نکالتے ہیں ریڈنگ کے لیے, ٹھیک ہے. تو اگر تو سب نے نہیں پڑھنی ہے اور ایکسٹرا ٹائم لگ رہا ہے تو پھر ہم اس کو کسی اور چیز میں یوٹیلائز کر لیں گے, ٹھیک ہے. چلیے, نہیں نہیں, جن کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. باب ہے ہمارے پاس یہ 19 ہے, الوضوء ثلاثاً ثلاثاً, ٹھیک ہے. اور حدیث نمبر ہے 120, ٹھیک ہے. اور آج ہم نے 129 حدیث پر الحمدللہ اپنے سیشن کو ختم کیا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم باب 20 اور حدیث نمبر 130 سے انشاءاللہ شروع کریں گے باذن اللہ, ٹھیک. چلیے, بارک اللہ فیکن, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے مددگار ہوں, حامی و ناصر ہوں, اور آپ سب کے کاموں میں بہت آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ بشرط زندگی. نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ ویک پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. کوشش ہوگی کہ اس ویک آپ کی جو فرسٹ بخاری کے اسائنمنٹ ہے وہ بھی آپ کو مل جائے, تاکہ آپ اپنے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.